لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواطل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين إلهي العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف عبسر؟ جيد ما شاء الله اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح خیر اور عافیت کے ساتھ رکھے ٹھیک ٹھاک رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پڑھنے کے لیے ہمیشہ تیار رکھے آمین الحمدللہ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے اس کی بے شمار نعمتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نعمتوں کا ان رحمتوں کا حق ادا کرنے والا بنا دے اس اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنا دے کہ جو کہ بہت قلیل ہوتے ہیں یا اللہ تو ہمیں بھی ان قلیل عبادیم من الشکور میں سے بنا دے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دن دیا مزید اور کچھ نیکیاں کمانے کا موقع ملا تو اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ اپنے دن کا آغاز کریں گے کہ ہمیں جو ٹائم ملا ہے اس میں اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ بہترین سے بہترین کام کر سکیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے کام کر سکیں اور مزید اپنے میزان کو بھاری کر سکیں ٹھیک ہے انشاءاللہ چلیے سب سے پہلے اٹینڈنس لے لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرزان غازی صبا مقبول وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مایا عمر انیلا عمر عفت اسما سیدہ عفت فاطمہ okay. نادیا علی، شاهین مقصود، نیشا فاطمه، حاجه آصف، امت الفرحین، حفصه عارف، اشد سلطانه، فرزانه امرین، حریم اقبال، شعبان امیر، نجمه رشید، هیرا مجیب، عبیر یعقوب، ساجده پروین، فرزانه سلیم، مانور عرفان، مریم بی بی، سمیرہ جیوہ، شیراز افغین، عطیبہ اجاز، عالیہ شروف، فیروزہ سناء اللہ، سنوبر مسعود، ختیجہ عرفان، عائشہ حسنہ، ارم فاروقی، آفرین سلطان، غزالہ شاہد، رخصانہ احمد، کمل قدوائی، مدد قدوائی، اینڈ فرحانہ وسیم. اوکے، ماشاء اللہ، بارك الله فيك، الحمد لله الحمد لله. چلیے ان شاء اللہ اپنے دعا کے سیشن کی طرف چلتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم جو کچھ پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے فہم میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اس کے اکارڈنگ عمل کرنے والا بھی بنا دے انشاءاللہ. آج جو ہم چیپٹر شروع کریں یہ قرآنی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور الحمدللہ ہم نے جو اپنی فإنی قریب بک کی تھی وہ بھی قرآنی دعاؤں پہ مشتمل تھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ انشاءاللہ اس کے ایک ریویژن ہوگا ہمارا اس چیپٹر میں، تو ہم ون بائی ون دعا تو نہیں کریں گے، لیکن انشاءاللہ تین تین چار چار دعائیں ایک ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے؟ بیکاز آلریڈی ہم ان دعاؤں کو کر چکے ہیں. سو اگر آپ کو کہیں لگے کہ نہیں تھوڑا تیز ہے تو پلیز لیٹ می نو، انشاءاللہ ہم اس کو مزید اور چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیں گے. اور انشاءاللہ وی آلریڈی نو دیٹ وی میمورائز دیم الحمدللہ، وی نو ا لٹل بٹ آف ڈسکرپشن، کے تھوڑی سی ہمارے پاس ڈیٹیل ہے. انشاءاللہ جب جب جیسے جیسے قرآن میں اس کی یہ دعائیں آتی جاتی ہیں اس کی ہم تفسیر پڑھتے بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ پڑھتے بھی جائیں گے، ٹھیک ہے؟ سو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
چیپٹر دیکھیں گے، پیج نمبر 73، الادیت القرآنیہ، قرآنی دعائیں، حصول ہدایت اور بیماری سے شفا حاصل کرنے کی دعا. سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو رحمان الرحیم ہے، روزے جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے. سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم سورۃ الفاتحہ کو دعا سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ کم از کم 17، اور آف کورس ظاہر سنتیں اور وتر 20-25 بار ہم دن میں ایک دعا مانگیں تو کیا پھر اس کی قبولیت کے لیے ہم کوشش بھی کرتے ہیں؟ یا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم ایک دعا ہی مانگ رہے ہیں؟ بس اب انسان ایک چیز مانگ رہا ہوتا ہے اور اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا، اور بعض اوقات انسان کچھ نہیں مانگ رہا ہوتا اور وہ سوچتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں. آج کے بعد جب بھی سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو سوچئے گا نماز میں خاص طور پہ کہ کیا واقعی ہدایت مانگ رہی ہوں. بیماری سے شفا حاصل کرنے کی دعا یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ بیمار پر یہ سورۃ پڑھتے تھے. یعنی یہ واحد مقام ہے قرآن کا جس کو رقیہ کے طور پر آپ پڑھا کرتے تھے، اسی لیے سورۃ کا نام بھی ایک رقیہ ہے. تو سورۃ الفاتحہ قرآنی دعاؤں میں پہلی دعا. اگلی دعا میں پڑھوں گی، ساتھ ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے دعا کی نیت سے بھی، اور ایک ایک لفظ پہ 10-10 نیکیاں بھی. دوسرا مسئلہ ہے خاتمہ بالخیر کی دعا، یعنی کہ اللہ میرا انجام اچھا ہو. زندگی میں ہم کچھ بھی کریں لیکن جب تک ہمارا اینڈ اچھا نہیں ہوتا ہم محفوظ نہیں ہیں. اور زندگی میں یہ ٹارگٹ بنائیے، اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کیجئے، فاطر السماوات والارض،
فاطر السماوات والارض،
أنت وليي في الدنيا والآخرة.
أنت وليي في الدنيا والآخرة.
اس وقت آپ کے پڑھنے کا انداز تجوید والا نہیں ہونا چاہیے، دعا والا ہونا چاہیے، اور دعا جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ مانگی جاتی ہے. محسوس کریں کہ آپ اللہ کی جناب میں ہیں اور یہ دعائیں مانگ رہے ہیں. پھر پڑھیے، فاطر السماوات والارض، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی تو میرا ولی ہے. مجھے اس حال میں دنیا سے اٹھا کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. سورت یوسف کی آیت نمبر 101 ہے، لیکن حقیقت میں ہر بندے کی دعاؤں کا حصہ ہونی چاہیے کہ جس کو دنیا میں اپنا وقت اچھا بھی دکھے یا برا دکھے، یہ دعا کریں کہ جب دنیا سے جاؤں تو میرا خاتمہ بہت اچھا ہو. پھر اگلی دعا جو قرآن پاک میں ملتی ہے، نیک اعمال کی توفیق اور اولاد کی اصلاح کے لیے دعا، رب اعذنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان عمل صالحا ترضاہو واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے میرے اور میرے والدین پر کی ہے، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ ایسے نیک اعمال کروں جو تجھے پسند ہو، اور میری اولاد کی اصلاح فرما. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 ہے. آپ دیکھیے کہ یہ وہ دعا ہے جس میں اگلی اور پچھلی نسل جمع ہو گئی. دو جنریشنز کے لیے انسان دعا کرتا ہے، ماں باپ کے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی. اور آپ دیکھیں کہ یہی دو وہ رشتے ہیں جو انسان کو اکثر پریشان رکھتے ہیں. انسان کو سب سے زیادہ اپنی فکر ہوتی ہے. جب اپنا ذمہ پورا ہوتا ہے، اپنی خواہشات تھوڑی سی ٹھیک ہوئی، کچھ مل ملا گیا، تو اس کے بعد فوراً خیال آ جاتا ہے اولاد کا. اولاد کی بات ہوئی تو ساتھ ہی ماں باپ کا. کبھی پہلے ماں باپ کا آتا ہے، شادی نہ ہوئی ہو، بچے نہ ہو، تو پہلے ماں باپ کا خیال آتا ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اولاد ماں باپ کی بھی جگہ لے جاتی ہے. اور سب کے لیے پسندیدگی کیا ہے؟ کہ میں بھی اور وہ بھی مسلمان ہو. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہماری یہ دعائیں واقعی شعوری طور پہ ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولادوں کو اور ہمارے والدین کو لگیں.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. جو ہم نے خاتمہ بالخیر کی دعا اور نیک اعمال کی توفیق اور اولاد کی اصلاح کے لیے دعائیں دیکھی، الحمد للہ ہم نے اس کو ان ڈیٹیل دیکھا اس سے پہلے بھی، بلکہ ایون ہم نے سورۃ فاتحہ کو بھی ڈیٹیل میں دیکھا، اور جو تفسیر ہم اس کی کر چکے ہیں سبحان اللہ، اس کے بعد کچھ اور کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ جب ہم نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر دیکھی تھی تو اس کے بعد ہماری نمازوں میں کوئی فرق پڑا تھا کیا؟ جو ہم پہلے نماز پڑھتے تھے اور پھر جب ہم نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر پڑھی، اس کو سمجھا کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے. آپ کو ایک چیز سمجھ آ رہی ہوتی ہے، پہلے آپ بغیر سمجھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ بیکاز ہمیں بتا دیا گیا کہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سو ہم نے یاد کر لی، اس کو رٹ لی، اور ہم اس کو نماز میں پڑھتے. لیکن جب ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں پھر اس پہ کتنا فرق پڑتا ہے. اور جب آپ جی بالکل ماشاء اللہ فرق پڑا بہت، اور میکس می تھنک یس، بیکاز جب آپ سمجھ لیتے ہیں نا تو پھر آپ جب جو بھی الفاظ پڑھتے ہیں تو پھر آپ اس کو سوچتے بھی ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کیا مانگ رہے ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں، الحمد للہ. پھر ایک اور چیز جو ہم نے آج دیکھی کہ رقیہ کے طور پہ پڑھی جاتی ہے، مزہ زیادہ آتا ہے. الحمدللہ بالکل خوشی اور خوشو میں اضافہ ہوتا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو کبھی ایسے طبیعت ڈاؤن ہو, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے, تو ضرور سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کر دیا کیجیے. ٹھیک ہے, ویسے بھی قرآن جو ہے وہ شفا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کو اور مزید ہم دیکھیں گے جب ہم سورہ یونس میں جائیں گے. بھائی انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں سراسر شفا ہی شفا ہے. تو انشاءاللہ جب ہمارا کسی چیز پہ ایمان ہوتا ہے تو اس کا اثر بھی ہمیں ڈیفینیٹلی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں اپنی کتاب الطہارہ کی طرف اور اس کا بھی ایک سیشن کر لیتے ہیں. اور آج ہمارے پاس جو نیا لیسن ہے وہ ہے نجاست دور کرنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے, پیج نمبر 36 ہے. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ازالت النجاسہ, نجاست دور کرنے کے مسائل. نجاست کس کو کہتے ہیں؟ یہ لفظ نجس سے ہے اور نجس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ناپاک ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور کھانے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرتے, استنجا اور دوسری نجاست دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. اس سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ پیار آتا ہے. بنایا تو دایاں بھی اسی نے ہے اور بایاں بھی اسی نے ہے, لیکن جس نے بنایا اسی نے کہا کہ اس کو ادھر استعمال کرو اور اس کو ادھر. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیوں, بنایا تو اللہ تعالیٰ نے بھی بایاں ہاتھ خود ہی ہے. تو اس کی دنیا میں کئی مثالیں موجود ہیں. آپ جہاز میں جاتے ہیں, جب تک آپ ان کے کہنے پہ سیٹ بیلٹ باندھ نہیں لیتے تب تک وہ آپ کو نہیں چھوڑتے. تو آپ میں سے کبھی کسی نے اعتراض کیا؟ کبھی کسی نے کہا کہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تو لہٰذا اللہ کو بتایا کہ اس میں کیا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وقت کے ساتھ سائنس سے وہ ساری چیزیں پروو ہوتی جا رہی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے اس کی ساری حکمتیں معلوم ہو رہی ہیں. اس کو جان کے اب لوگ کریں تو اور بات ہے. حالانکہ اس میں پوری ایک ہسٹری ہے, اس وقت ٹاپک نہیں ہے. کہیں اور انشاءاللہ اگر اس موضوع پہ ہم بات کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ لیفٹ سائڈ جو ہوتی ہے نا, ہمارا دل اس میں ہے, اس سائڈ میں جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے. یوٹرس ہوتا ہے وہ اس سائڈ پہ, کڈنیز بھی دونوں ہوتے ہیں, اسٹمک لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے. یعنی ہمارا پوری لیفٹ سائڈ جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی اس کے اندر کام ہو رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں رائٹ ہینڈ استعمال کرنے کو کیوں کہا؟ تاکہ ہمارے اندر کے اس نظام پہ کوئی زیادہ بوجھ نہ پڑے. پہلے ہی وہ سائڈ بوجھل ہے. اب اگر ادھر سے آپ کام بھی دوسرے کر رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ چیز زیادہ جائے گی. ایسے ہی جیسے آپ ایک طرف زیادہ وزن ڈال دیں اور دوسری طرف کم ڈالیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. ہم نے حکمت نہیں معلوم کرنی, ہم نے حکم کو سن کے ماننا ہے. شیر خوار بچہ کپڑے پر پیشاب کر دے تو اس پر پانی چھڑک دینا کافی ہے, لیکن شیر خوار بچی کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے. شیر خوار کہتے ہیں دودھ پیتا بچہ, یعنی جو بچہ صرف دودھ پہ جیے. ویسے تو ساری دودھ پیتے ہیں, اب آپ کے ہم بھی شیر خوار ہیں. تو شیر خوار کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو صرف دودھ پہ گزارا کرے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شیر خوار بچے کے پیشاب پر پانی چھڑک دیا جائے اور شیر خوار بچی کے پیشاب کو دھویا جائے. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک کہ بچے غلہ نہ کھائیں, یعنی سالڈ فوڈ. جب کھانے لگیں تو دونوں کے پیشاب دھوئے جائیں گے. اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. تو شیر خوار تو ہم سمجھ گئے, یعنی لڑکے اور لڑکی کے معاملے میں تھوڑا سا فرق ہے. اس میں پہلی بات دیکھیے کہ اللہ کا حکم ہے, کیوں ایسا کیا جائے؟ پہلے حکم سمجھ لیں پھر حکمت سمجھ سکتے ہیں. یعنی بعض دفعہ وہ بچے جو صرف دودھ پہ گزارا کر رہے ہیں ابھی, اور آف کورس 3 سے 4 ماہ کی ایج ہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے بعد موسٹلی بچے کچھ نہ کچھ سالڈ لینے لگتے ہیں. تو جب کوئی بچہ صرف دودھ پیے تو لڑکا اگر کہیں پیشاب کر دے تو اب اس جگہ کو کیسے پاک کیا جائے؟ آپ نے کہا کہ صرف پانی لے کے چھڑک دیا جائے, جیسے اسپرنکل کرتے ہیں نا اس طرح سے ہلکا سا. لیکن کوئی لڑکی کا اگر پیشاب ہو تو اس جگہ کو پورا وہاں سے دھویا جائے گا. اب یہیں سے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دیکھا یہ ہے جینڈر ڈسکریمنیشن اور عورت کو تو حقوق ہی نہیں ملے. پہلے بتائیں اس میں حق کی کیا بات ہے؟ ایک بچی کے پیشاب کو دھو رہے ہیں, اس سے بچی کو حق کون سا مل رہا ہے؟ حکمت سمجھنی چاہیے. اللہ کا حکم ہے پہلی بات, لیکن اللہ کا حکم کسی حکمت کے بغیر نہیں ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. پہلی بات یہ کہ لڑکے کا پیشاب تھن ہوتا ہے, ہلکا ہوتا ہے, پتلا ہوتا ہے, اس کے اندر بہت زیادہ گندگی نہیں ہوتی. اور لڑکی کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے.
اس کو میں ہلکا سا ملانے کے لیے آپ کو ذکر کر دوں کہ عورتوں کو بڑے ہونے کے بعد پیریڈز ہوتے ہیں، مردوں کو نہیں ہوتے. مردوں کے جسم کے جو فاسد مادے ہوتے ہیں نا، وہ انہی کے جسم کو مضبوط کرنے میں، ان کو توانائی دینے میں استعمال ہوتے ہیں. یہ آج سائنس آپ کو بتا دے گی. لیکن لڑکیوں کا جسم اللہ تعالیٰ نے نازک رکھنا ہوتا ہے، نزاکت ہے. تو ہم عورتوں کے جسم کی زیادہ گندگی باہر نکلتی ہے مردوں کی گندگی سے. یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ. دوسری بات آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ یعنی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جب لڑکا پیشاب کرتا ہے اس کا پیشاب جو ہے وہ پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے، جبکہ لڑکیوں کا پیشاب جو وہی کی جگہ جمع ہوتا ہے، اور جب ایک جگہ ہوگا تو مطلب اس کی شدت بڑھ جاتی ہے جبکہ کسی چیز کے بکھرنے سے. اور پھر ویسے بھی آپ دیکھیے طرح تو ایک جگہ پہ ہو تو اس کو صاف کرنا آسان ہو سکتا ہے، کوئی کارپیٹ ہے یا کوئی دوسری چیز ہے، لیکن جو بہت جگہ ہو تو اس میں شک بھی رہ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شک سے پاک کیا. لیکن جو ہی بچہ کچھ کھانے لگے، اب دودھ کے علاوہ کچھ اور پی رہا ہے، اور موسٹ لائکلی اس مسئلے کا اطلاق جو ہے نا ان بچوں پہ ہوتا ہے جو ماں کا دودھ پیتے ہیں. دوسرا دودھ جو بچہ پیتا ہے اس کے پیشاب میں اور ماں کا دودھ پینے والے میں بھی فرق ہے. تو یہ ایک حکم جو ہمیں اس حدیث سے سمجھ آیا. حضرت میں قیس بنت محسن رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ اپنا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئی، جو ابھی تک اناج نہیں کھاتا تھا. اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں بٹھایا تو اس نے پیشاب کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پانی چھڑکنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، یعنی اسے دھویا نہیں. اسے مسلم نے روایت کیا. ایک تو وہی مضمون ہے جو پیچھے گزرا، دوسری اس حدیث سے جو بات ہمیں ملتی ہے وہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو گود میں لیتے تھے. کیا آج ہمارے ہاں کسی دین کا یہ تصور ملتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، یعنی ایک دم ایسے لگتا ہے کہ مولوی صاحب یا شیخ صاحب یا عالم ہے تو وہ ایک بالکل مصنوعی خول میں رہے، بہت نبے تلے پاکیزگی کا ایک مظہر. ہر چیز کا ایک وقت تو ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہ آپ استاد کو بچہ پکڑا کے کہیں کہ ہم ذرا کچھ کھانے چلے جائیں یا ہم پڑھنے لگ گئے. مثال دے رہی ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفقت سے بچے کو بٹھاتے تھے. دوسری بات ذرا سوچیں، آپ اپنے اوپر امیجن کریں، آپ نے اپنی دوست کے بچے کو بڑی محبت سے پکڑا. صرف دوست کی بات کر رہی ہوں، دوسرے کو تو خیر ہم چھوڑ ہی دیں اور وہ بچہ آپ کی گود میں پیشاب کر دے، ہم کیا کریں گے؟ آج کے بعد اس کو نہیں پکڑوں گی. ہاں نہیں، آپ نے کتنے بھی ہارڈ سے کیا کہ اس کے اوپر ہلکا سا پانی چھڑک دیا. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل دین کیا ہوتا ہے. دین کو لوگوں سے کٹ کے یا الگ ایک نیا روپ اختیار کرنے کا نام نہیں. دین وہی ہے جو آپ کی زندگی کے اندر داخل ہو جائے. کپڑے پر منی یا کوئی دوسری رطوبت لگ جائے تو اتنی جگہ پانی سے دھو کر نماز پڑھ لینی چاہیے، خواہ نشان باقی رہے. منی کہتے ہیں سیمن کو، مادہ یعنی جسم سے نکلنے والا مادہ جو مرد کے جسم سے نکلتا ہے، اور رطوبت کہتے ہیں ویٹ ڈسچارج کو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت دھو دیتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے، پانی کی نمی کپڑوں پر باقی ہوتی. اسے بخاری نے روایت کیا. دوسری حدیث بھی ساتھ ہی لیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی دھو ڈالتی، لیکن منی کا نشان یا نشانات کپڑے پر باقی رہتے. اسے بخاری نے روایت کیا. تو اسے کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دور میں کپڑے کتنے کم ہوتے تھے. آج تو آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس ہر طرح کے انتظامات موجود ہوتے ہیں، ہر موسم کے کپڑے، رات کے کپڑے، دن کے کپڑے، سونے کے جاگنے کے کپڑے. اس دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا. پھر دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ صرف یہ عذر بنا کے گھر بیٹھ جائیں کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں یا مجھے شرم آتی ہے، کوئی کیا پوچھے گا کہ اس کے کپڑے گیلے ہیں، تو اس وجہ سے نماز نہیں ترک کی جائے گی. حقائق ہوتے ہیں، اس کے ساتھ انسان کو بالکل ویسے ہی معاملہ کرنا چاہیے جیسے دوسری چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں. اسی سے پھر آپ دیکھیے کہ ایک سائیڈ ایشو نکلتا ہے جو کہ اس وقت اس حدیث سے ڈائریکٹ نہیں ملتا، لیکن عورتوں کے معاملے میں بھی بعض دفعہ حیض میں یا پیریڈز میں جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس پہ کوئی نشان لگ جاتا ہے، پھر اس کو دھو لیا جائے تو دھلا ہوا ہو اور گیلا ہی ہو ابھی بے شک، تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور انشاءاللہ اگلا چیپٹر آ رہا ہے، اس میں ڈیٹیلز اس کی آ جائیں گی. اور اس کے بعد آپ ایک چھوٹا سا سائیڈ ایشو جو اس میں ملتا ہے کہ ایک عورت کی کتنی فرما برداری ہے کہ وہ اپنے مرد کی خدمت کرتی ہے. اس سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کا پتہ چلتا ہے. اہل کتاب کے برتن دھوتے وقت یا دھونے کے بعد کلمہ شہادت وغیرہ پڑھنا سنت سے ثابت نہیں. آپ نے دیکھا وہ لوگوں کیسا کرتے ہوئے، اصل میں وہ برتنوں کو پاک کر رہے ہوتے ہیں، مسلمان کر رہے ہوتے ہیں برتنوں کو ہم. مجبوری کی حالت میں اہل کتاب کے برتن پانی سے دھو کر استعمال کرنے جائز ہیں. حدیث کیا ہے ان دونوں مسائل کے لیے؟ حضرت ابو سلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سفر کرنے والے لوگ ہیں، یعنی اکثر سفر پہ رہتے ہیں، ہمارا گزار یہود و نصارہ اور مجوسیوں پر ہوتا ہے، اور ان کے برتنوں کے علاوہ ہمیں کوئی برتن میسر نہیں آتا، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اہل کتاب کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن نہ ملے تو ان کو پانی سے دھو لو اور ان میں کھاؤ پیو. اسے ترمذی نے روایت کیا. تو اس سے جو بات سمجھ میں آئی وہ بہت واضح ہے کہ اگر کسی وقت انسان کو اہل کتاب کے کسی برتن میں کھانا پڑتا ہے اور برتن پہ ظاہری طور پہ کوئی گندگی نہیں ہے تو کھا سکتے ہیں. کلمہ پڑھنا اور اس کو پاک کرنا اس نیت سے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس برتن پہ کوئی گندگی لگی ہے یا آپ کو شک پڑتا ہے کوئی نجس چیز اس میں ہے تو پھر نہ استعمال کرے جبکہ وہ لگی ہوئی ہے. لیکن آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو عموماً کوئی ہوٹلز ہیں یا ریسٹورینٹس میں سے گزرتے ہیں یا کوئی اور ایسی جگہ جہاں نان مسلم پکاتے ہیں کھلاتے ہیں تو موسٹلی برتن جو وہ ڈش واشرز میں دھلتے ہیں جو کئی بار پانی ڈلتا ہے اس میں اور ڈیٹرجنٹس اور اتنے زیادہ ٹیمپریچر پہ دھوتے ہیں کہ اس میں جرمز بھی کل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ہاں کوئی اگر ظاہری چیز ہے مثلا جیسے تو اس وقت لوگوں نے وہ برتن بھی پھینک دیے جس میں شراب تیار کی جاتی تھی کیونکہ بعض چیزیں مخصوص ہیں. اس پہ انشاءاللہ بات آگے ہو سکتی ہے. اس وقت کیونکہ یہ صرف نجس کی بات ہے نا تو نجاست کے چیپٹر میں لیکن صرف اگر یہی ایک ٹاپک ہو کہ اہل کتاب کے برتنوں میں تو اس میں پھر تھوڑی مزید تفصیلات ہوتی ہیں. مطلب یہ کہ کچھ برتن ہیں وہ استعمال ہی ایک خاص چیز کے لیے ہوتے ہیں جو حرام ہے. مثلا کچھ جام ہے شراب اس میں پی جاتی ہے. کوئی ایسے خاص برتن ہے جس کو دیکھتے ایک دم وہی برتن لگتا ہے تو آف کورس اس کو استعمال نہیں کریں گے. اور جتنا ایمان اور تقویٰ بڑھتا جائے گا آپ اس کو فیل کریں گے. ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ کتنا معروف رواج ہے پاکستان میں بھی اور اپنے مسلم میں وہ گلاس جس کے نیچے ایک سٹینڈ ہوتا ہے اور ہینڈل والا یا کچھ اور بڑے فخر سے استعمال کرتے ہیں. بلکہ پبز جو ہوتے ہیں جہاں شراب پی جاتی ہے تو ایک ایسا کاؤنٹر سا بنا ہوتا ہے کاؤنٹر کے اوپر چھت کے اوپر الٹے لٹکے ہوتے ہیں. وہ ایک سٹائل ہے شراب خانوں میں ایسا ہوتا ہے. تو میں نے مسلمانوں کے گھروں میں اس طرح ان کا جو ڈائننگ روم ہے اس کے اوپر بنا ہوا بھی دیکھا بالکل ویسے لٹکے ہوتے ہیں. تو اصل پتہ کیا کہ ہمیں پتا جو نہیں ہوتا تو دیکھا دیکھی اب کسی کیٹلاگ سے ڈیزائن لے کے اگر الماری بنوائی تو اس میں یہ بن گئے. لیکن جس کو پتا ہوگا پھر وہ ایسا کام تو نہیں کرے گا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله. I was thinking کہ علم کتنا ضروری ہے. ہر چیز کی نالج ہر چیز کا علم انسان کے پاس ہو تو زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے. ابھی دیکھیے ہم نے ایک کورس اسٹارٹ کیا اور اتنی تھوڑی سی دنوں میں ہم نے کتنی چیزیں ہمارے علم میں آئی جس سے ہو سکتا ہے کہ ہم ابھی تک لا علم تھے. صحیح بات ہے نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ جس کے پاس ہے وہی واپس آتا ہے. جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی وہی لینے کے لیے آتا ہے نا. سو الحمدللہ ہم صرف قرآن ہی نہیں پڑھتے لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھیں حدیث کی روشنی میں جو دوسری ساری کتابیں پڑھ رہے ہیں اس سے ہماری کتنی زیادہ نالج میں اضافہ ہوتا ہے. اٹس ٹرو اٹس ریئلی ٹرو اٹس اے فیکٹ کہ الحمدللہ کہنے کو ہم یہ بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں. سم ٹائمز ایون میں نے یہ کمپلینٹ بھی اسٹوڈینٹ سے سنی کہ why not just tafsir, why all these books, right? Ji, what about wine glasses? Because it's the resemblance with them, okay? It's the resemblance with them, so we have to avoid, ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے ان کی مشابہت ہوتی ہے اس چیز سے اوائڈ کرنا ہم نے. ایون جو استاد برتنوں کے حوالے سے بات کر رہی تھی اور وہ اسپیچ میں کٹ گئی، وہ یہی حکم تھا کہ وہ تمام برتن توڑ دیے گئے کہ جس میں بنتی تھی، وہ تمام چیزیں چھوڑ دی گئیں کہ جو ان سے ذرا بھی مشابہت رکھتی تھی. نہیں، اور کل کی تفسیر میں ہم نے وہ حدیث بھی سنی تھی کہ ہم مسلمان اتنے زیادہ ان کو فالو کرنے والے ہو جائیں گے کہ بغیر سوچے سمجھے ہم ان کو فالو کریں گے، جو وہ کر رہے ہیں وہی ہم کریں گے، بالکل ہمارے جو دماغ ہے وہ معاف ہو چکا ہے. اور اس کی مثالیں ہم کثرت سے آج کل دیکھتے ہیں. اینڈ دس از آلسو اے سائن آف قرب قیامت. یس جی، تو انشاءاللہ جب علم آ گیا تو پھر اس سے بچنا ہے. جی بالکل بالکل، دیر آر سو مینی تھنگس کے جس کو ہم آپس میں جب کبھی کوئی گیدرنگ ہوتی ہے تو ڈسکس نہیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں علم سے تعلق رکھتی ہیں. اور علم جب آ گیا تو اس کو دوسرے تک پہنچانا بھی ضروری ہے. اب بعض دفعہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم علم حاصل نہیں کرتے، بیکاز ایک دفعہ جب علم آ جائے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے. تو یہ تو کوئی ریزننگ نہیں ہے، یہ تو کوئی عذر نہیں ہے. علم تو حاصل کرنا ہم نے تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکے، نہ کہ ہم اس چیز کو ہی لینا چھوڑ دیں کہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا. یہ تو اور زیادہ جاہلیت کی بات ہے. ٹھیک ہے، سو انشاءاللہ علم حاصل کرنا ہے. اب یہ ساری چیزیں دیکھیں اتنی امپورٹنٹ ہیں. اور ایون جیسے اب اس کے بعد ہمارے پاس حیض کا بھی ایک چیپٹر آئے گا، تو یہ ضرور کوشش کیجئے کہ موجود رہے اور یہ علم لیں. بیکاز بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم جو پیچھے سے چلتی آ رہی ہیں ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں کہ بس اماں ابا نے کہہ دیا، اماں نے ہمیں یہ سکھایا ہے تو ہم نے یہی کرنا ہے. نہیں، وی ہیو ٹو گیٹ نالج. اور پھر دین کو جو ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے نا، ان مشکلوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، یس. جیسے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں ان کی جو صفات تھی اس میں پڑھا تھا کہ وہ کس لیے آئے تھے، کہ وہ بعض وہ چیزیں جو بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی ان کو حلال کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم نے نالج اب اس لیے لینی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، جو جاہلیت میں اپنے آپ کو سختی سے سختی اپنے اپنے اوپر ڈالی تھی، اس سے آزاد کرنے کے لیے نبی کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب جبکہ ہم پھر اس دین سے دور ہو گئے تھے، تو علم کے ذریعے سے ہم نے پھر اپنے آپ کے لیے آسانیاں ڈھونڈنی ہے. تو دین جو ہے وہ آسان ہے، وہ ہمیں مشکل میں نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے، الحمدللہ، بالکل صحیح، ویری نائس پوائنٹ. الحمدللہ یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہمارے لیے، ہماری جو زندگی ہے اس میں آسانیاں پیدا کی. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو تو کوئی سوال اس حوالے سے نہیں ہے جو ہم نے ابھی پڑھا کہ نجاست دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے؟ الحمدللہ، وی آل نو دیٹ. اور اسپیشلی بچوں کو جب وہ الٹے ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ سے کھاتے ہیں تو ان کو فوراً ٹوکنا چاہیے. کبھی یہ مت کہیے کہ یہ ہر چیز لیفٹ ہینڈ سے کرتا ہے، ہی از لیفٹ ہینڈ یا شی از لیفٹ ہینڈیڈ. نو، ایٹ لیسٹ کھانے کے لیے ضرور ان کو ٹوک کے بار بار ان کو بتائیے کہ کھانا ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. پھر جو بچے کے اور بچی کے پیشاب کے حوالے سے بات ہوئی تو وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کیوں اس طرح کا حکم ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ کپڑے پر کوئی رطوبت یا منی لگ جائے تو اتنی جگہ دھو لینا کافی ہوتا ہے، اور پھر اس میں ایون نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور یہ جو مس کنسپشن کہ اہل کتاب کے برتن دھوتے وقت یا دھونے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا، سو دس از ٹوٹلی مس کنسپشن آبویسلی. اور اسپیشلی جیسے ہمارے ساتھی نے لکھا تھا کہ ایون پاکستان میں اس طرح ہوتا ہے، تو ہم رکھتے ہیں تو اپنے لیے سروس کے لیے انہی لوگوں کو ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ پاک نہیں ہے، تو دیٹس رانگ. ٹھیک ہے، Yes, for girls, right? Good, alhamdulillah. Achha, she is doing it in her too. So, isiliye ilm pahunchana hai, theek hai? It's not ke hamare bartan jo hai wo napak ho jate. Okay? Chaliye, inshallah, thoda sa apne tajweed ka bhi ek point dekh lete hai, and then we'll go on to our lesson, inshallah. Ji, bilkul, bilkul. It's not about the countries. It's about the knowledge and ignorance. ٹھیک ہے الحمدللہ چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا تو ہمیشہ علم نافع کی دعا کیا کیجیے بیکاز لوگ علم لے بھی لیتے ہیں پھر بھی اپنے اسی راستوں پر چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ علم نافع نہیں رہتا نافع کیا ہوتا ہے جو آپ کو نفع دے جو آپ کے لیے بینیفیشیل ہو ٹھیک ہے اگر وہ بینیفیشیل ہی نہیں اور آپ کو بینیفٹ ہی نہیں دے رہا تو پھر وہ علم نافع نہیں ہے اسی لیے جب ہم دوسری دعا کرتے ہیں اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما مینس کہ ایسا علم سکھا جو ہمارے لیے نافع بھی ہو ٹھیک ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں الحمدللہ چلیے کل ہم نے کیا کیا تھا یہ دعا کہاں سے یاد کریں آپ کو علم کے حصول کی دعاؤں میں انشاءاللہ مل جائے گی ٹھیک ہے اور دیر از اے بک کالڈ ربی زدنی علما اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ دعا مل جائے گی دیر از اے لاٹ آف دعاز ایون مسنون دعاز میں انشاءاللہ ہم اپنی یہ کتاب دعا میں ہی دیکھیں گے آگے پریٹی شیور کہ یہ دعا موجود ہوگی علم کی دعاؤں میں ٹھیک ہے اگر پھر اسٹل ناٹ دیئر انشاءاللہ آئی ول سینڈ علم کی دعاؤں کا کارڈ اس میں علم حاصل کرنے کی دعائیں اور اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا یسمع بها اور ومن دعوة لا یستجاب لها سو انشاءاللہ علم نافع کے لیے دعا کرنی ہے اور ایسی علم سے پناہ مانگنی ہے کہ جو ہمارے لیے نافع نہ ہو نفع مند نہ ہو اور جو ہمارے دل کے خوشبو کا باعث نہ ہو جس سے ہمارا پیٹ ہی نہ بھر رہا ہو کہ ہم اسٹل ادھر ہی لگے ہوئے ہیں اور جس کے ذریعے سے ہماری دعائیں قبول نہ ہوں تو پھر ایسے علم سے ہم نے پناہ مانگنی ہے ٹھیک ہے الحمدللہ there's lots and lots and lots of دعاس سبحان اللہ جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ملتی ہیں سو انشاءاللہ ہم نے یہ سب چیزیں سیکھنی ہے اور اس کو اپنے عمل میں ڈھالنا ہے دعاؤں کے ذریعے اپنی زندگیوں کو آسان بنانا ہے کیونکہ ان دعاؤں کے ذریعے سے ہی اللہ سبحان تعالیٰ کی ہیلپ ہمیں ملتی ہے ٹھیک الحمدللہ چلیے کل ہم نے کیا دیکھا تھا تجوید میں کل ہم نے کیا دیکھا تھا نون ساکن اور تنوین اوکے نون ساکن اینڈ تنوین میں اظہار کا رول وی ڈیڈنٹ ڈو اخفاء اچھا آئی ٹولڈ یو آل فور آف دا رولس رائٹ آئی ٹولڈ یو آل فور رولس ٹھیک ہے اظہار اخفاء ادغام اینڈ انقلاب ٹھیک ہے اظہار ادغام انقلاب کے الحمد للہ سو وی ڈیڈ اظہار اینڈ وٹ ایلس وی ڈیڈ کہ وٹ از اظہار ٹھیک ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اظہار کے معنی کیا ہیں وٹ ڈز اظہار مین تو آپ کیا بتائیں گے وٹ ڈز اظہار مین وٹ ڈز اظہار مین ٹو ایکسپریس ٹھیک ہے ظاہر کرنا کیا ایکسپریس کرنا کیا ظاہر کرنا اگر تجوید کے لحاظ سے ہم پوچھیں کہ وٹ از اظہار مینس تو پھر آپ تجوید کی لینگویج میں آپ کیا کہیں گے یس نون کی آواز کو واضح کرنا ٹھیک ہے اور اگر اس کو مزید آپ دیکھیں تو اس کی پراپر ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ نون کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ نون کو اس کے پراپر مخرج سے اس کی تمام ذاتی صفات کے ساتھ ادا کرنا، دیٹس دا تجویدک ڈیفینیشن. اور اس میں ہم نے اس کا طریقہ کیا دیکھا کہ اظہار کیسے کرتے ہیں، اظہار کیسے کرتے ہیں. یس، تو اب جب ہم نے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لی تو اب اس کو اس کا اظہار کیسے کریں گے، اس کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ ریپیٹ. اوکے، ماشاء اللہ، آپ کے سامنے ریٹن فارم میں آ گیا. ٹھیک ہے، نون کو اس کے مخرج سے تمام ذاتی صفات کے ساتھ ادا کرنا، اٹس کالڈ اظہار. اور طریقہ کیا ہوگا کہ اس کی آواز کو ہم ظاہر کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، لیکن جیسے ہم نے کہا کہ اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنا ہے تو نون میں غنہ کی صفت ہوتی ہے، ہم اس کو بالکل ختم نہیں کر سکتے. سو جو اس کے اندر موجود ہے اس کے ساتھ اس کو ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ قصدن انٹینشنلی غنہ نہیں کرنا ہے، بٹ وٹ ایور اٹ ہیز اٹ، اٹ ہیز اٹ، وی کین ڈینائی اٹ. اوکے، یس، ٹھیک ہے، اوکے. اور یہ اظہار کب کیا جاتا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کا اظہار کب کیا جاتا ہے؟ جب ماشاء اللہ حروف حلقی آ جاتے ہیں، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس وقت نون کا اظہار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی آواز کو ظاہر کرنا، ٹھیک ہے، کیسے کریں گے؟ فار ایگزامپل من، ٹھیک ہے، من، اوکے، جیسے ہم کثرت سے پڑھتے ہیں نا، من ہم، من ہو، ٹھیک ہے. تو من، ہم جب من کہتے ہیں تو اس کی جو مخرج ہے اس پہ پراپر مخرج پہ ہماری زبان لگتی ہے، اور جو اس کی صفت آف غنہ ہے وہ ادا ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ادا کیے نون ادا نہیں ہوتا، ہے نا؟ یہ جب ہم نے نون کا مخرج دیکھا تھا اس وقت ہم نے اس کو ڈیٹیل سے دیکھا کہ کس طرح نون میں غنہ کی صفت پائی جاتی ہے، اس کو ہم الگ کر ہی نہیں سکتے اس نون سے. یس، ویری گڈ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم الحمد للہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ انعمت علیہم، رائٹ، انعمت، وی ڈونٹ سے انعمت، رائٹ، وی ڈونٹ سے انعمت، از اٹ دا رائٹ وے آف سیئنگ انعمت؟ No. Okay. So, کیوں ہم اظہار کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اظہار کر رہے ہیں؟ Good, mashallah. Short and quick and prominent. Why are we doing that short and quick and prominent? Yes, because عین is after and it's one of the rubat. Halaqi, mashallah. Excellent, sister Alia. Barakallahu feek. Mashallah. ٹھیک ہے، الحمد للہ. تو اسی طرح ہم کہتے ہیں لیوم عظیم، لیوم عظیم، لیوم تنوین آ گئی، رائٹ، اور آگے اگین آئین. اچھا، ڈیڈ یو ورک آن دیٹ پوائنٹ جو میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنے لیے یہ تلاش کیجئے، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے ڈفرنٹ ایگزامپلس آپ نے تلاش کرنی ہے؟ کسی نے بھی نہیں کیا؟ اوکے، یو نو جو فرض ہوتا ہے نا، فرض عین، وہ آپ کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ، رائٹ، کہ آپ میں سے کوئی ایک بھی کر لے تو انشاءاللہ آپ پوری کلاس کو ریپرزینٹ کر دیں گے، بٹ اگر ایک بھی نہیں کرے گا تو دیٹ مینس کہ آپ میں سے کوئی بھی سیریس نہیں لے رہا. دیکھیے اس میں ڈونٹ فیل اٹ بیڈ اوکے, بیکاز ماشاء اللہ آپ لوگ سب بڑے ہیں, کوئی بچے تو ہے نہیں کہ ڈانٹنے والی بات ہے. بچے اس کو ہم نے خود سے ایسے لینا ہے کہ لائک ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں رائٹ, اور اس کی کریکشن کے لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں. دیٹس فائن, دیز آر آل دا تھنگس کے جو ہمیں اس چیز میں ہیلپ کرنے کے لیے. اس کو الگ الگ مت فیل کیجیے کہ گروپنگ الگ ہے, پھر تجوید کی کلاس الگ ہے, پھر تفسیر کی. نو نو ڈونٹ تھنک اٹ لائک دیٹ. ان سب کو ایک چین میں پرویے اور پھر دیکھیے کہ کس طرح ایک دوسرے سے یہ ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ جو آپ کا لیسن آپ پڑھتے ہیں نا, ایون گروپنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ گروپ آپ جو اپنا لیسن کر رہے ہیں اس میں آپ ان کو ایون جو ہم پڑھتے ہیں نا, وہ تو ایسا ہوتا ہے سبحان اللہ کہ وہ اور زیادہ سامنے آ جاتا ہے, پرومیننٹ ہو کے آ جاتا ہے. تو اسی لیسن میں سے آپ مارک کر لیجئے, اگر آپ ایکسٹرا کام نہیں کر سکتے تو آپ اسی میں سے مارک کر لیجئے. ٹھیک ہے, ڈونٹ گو آؤٹ آف دا لیسن. اوکے, ان شاء اللہ. So it's up to you, okay? آپ کتنی اس میں محنت کرتے ہیں. بٹ اینی ویز میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح نون کے بعد, نون ساکن یا تنوین کے بعد آپ کے پاس حروف حلقی آ جائے تو اس کو آپ کس طرح اظہار کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم پڑھتے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر رائٹ, ینہون پڑھتے. یس بالکل, امتن اخرجت. یس بالکل, آپ اپنے لیسن میں سے ہی اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور زیادہ واضح ہو کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ. اوکے چلیے, ان شاء اللہ تھوڑا سا اور. اگر ہم اظہار کے اپوزٹ یوزلی ہوتا ہے اخفا. ٹھیک ہے, اظہار کے اپوزٹ ہمارے پاس ہوتا ہے اخفا. حمزہ خا با الف حمزہ, اوکے. یس, سو جس طرح اظہار ہوتا ہے اس طرح اخفا میں ہم کیا کرتے ہیں, چھپا لیتے ہیں. غنہ کیسے لکھتے ہیں, غائن اور نون اور ہا, جو جیسے تائم اور بوتا ہوتی ہے نا. That's how we write honna. Okay? اچھا, اب یوزلی کیا ہوتا ہے کہ اس طرح آسان ہوتا ہے ہمیں کہ اظہار کے اپوزٹ میں اخفا کو ہم پڑھ لیں. اخفا میں ہم, اخفا کا مین ہوتا ہے ٹو ہائڈ, چھپانا. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا کرتے ہیں اخفا میں, سیم تھنگ آپ دیکھیں جیسے ہم نے اظہار کو دیکھا, اخفا میں ہم چھپاتے ہیں. کس کو چھپاتے ہیں, اگین جب اظہار میں جس چیز کو ہم ظاہر کرتے ہیں اخفا میں ہم اسی چیز کو چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ بتائیے اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے. لنگوسٹک میننگ تو ہم نے دیکھ لیا, ٹو ہائڈ یا چھپانا. ٹھیک ہے, لیکن جب ہم تجوید کے اس میں دیکھیں گے تو پھر کیا کہیں گے اس کو. Yes, good, mashallah. To hide the sound of noon with gunna, mashallah. Mashallah. Okay. Alhamdulillah. Okay. Achha. Ab isme ye hota hai ke ikhfa ke jo letters hain, theek hai, usko hum یاد کرنے کے بجائے کیا کہیں گے کہ ہم جو دوسرے لیٹرز ہیں ان کو یاد کر لیں گے, تو جو لیفٹ اوور ہوں گے وہ سارے اخفا کے لیٹر ہوں گے. ان دیٹ وے اٹس ایزی ٹو ریمبر. ٹھیک ہے, کیسے, جیسے ہم نے کہا اظہار ہوتا ہے حروف حلقی کی صورت میں. ٹھیک ہے, اسی طرح اقلاب اور جو ادغام ہیں ہم ان کے لیٹرز کو دیکھ لیں گے, بیکاز دے آر لیس ٹھیک ہے, تو ان کو یاد رکھنا اور ان کا وے آف لرننگ از ایزی. تو اخفا میں ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ جتنے حروف ہیں ان سب میں ہم اخفا کریں گے, یعنی نون ساکن کو, یہ نون کی ساؤنڈ کو چھپا لیں گے. ٹھیک ہے, کیسے چھپائیں گے؟ جیسے آپ نے کہا غنہ کے ساتھ. اوکے, فار ایگزامپل جیسے ہم نے جز 4 اسٹارٹ کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن تنالو سے. ٹھیک ہے, لن تنالو. ناؤ نون ساکنہ کے بعد حروف حلق ہی نہیں ہے, ہے نا. ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ تا جو ہے وہ اخفا کا لیٹر ہے. ٹھیک ہے, جسٹ ٹو شو کہ کس طرح اخفا کیا جاتا ہے. ان شاء اللہ بائی دا نیکسٹ ٹو کلاسز ول ڈو ادغام اینڈ اقلاب, سو ان دیٹ وے اٹس ایزی کہ آپ خود بھی پھر اقفا کے لیٹرز پہچاننے لگیں گے ان شاء اللہ. اوکے, سو ابھی تا از اے لیٹر آف اقفا. سو ہاؤ ڈو وی ڈو اقفا ود دا ہارڈنگ آف نون, نون, اوکے, دا ساؤنڈ آف نون اینڈ ڈوئنگ دا غنہ. اوکے, ناؤ add both of the things کہ hide بھی کرنا ہے, چھپانا بھی ہے نون غنہ جو ساؤنڈ ہے نون کی, پلس غنہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آپ کو انٹینشنلی غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم نے انٹینشنلی قصدن ارادتن غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, yeah, these are the letters of اقفا, but we don't memorize it usually because ہمیں وہ والے letter تھوڑے ہوتے ہیں, وہ یاد کرنا آسان ہوتا ہے. So the leftover is these 15 letters, so یہ ان سب کے ساتھ ہم اقفا کرتے ہیں. Yes, جزاک اللہ خیر کثیرا. ٹھیک ہے, اوکے, ناؤ لیٹس ٹرائی لن تنالو, ہاؤ ٹو سے لن تنالو. اوکے, ناؤ لن تنالو, لن تنالو. اب ہو کیا رہا ہے کہ نون پہ جو سکون ہے بیکاز آف تا, ہم نے اس نون کی ساؤنڈ کو ہائیڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کی زبان جو ہے وہ نون کے مخرج کی طرف اٹھے گی ضرور. ٹھیک ہے, لیکن اپنے مخرج کو ٹچ نہیں کرے گی, بیکاز جیسے ہی آپ کی زبان اپنے مخرج کو ٹچ کرے گی وہی آپ کے نون کا اظہار ہو جائے گا, ہے نا. تو اخفا کیا ہوتا ہے, ناٹ ٹو ٹچ دا مخرج. اوکے, ہاؤ ٹو ہائڈ دا ساؤنڈ آف نون, بائی ناٹ ٹچنگ دا مخرج. Okay. زبان کو نون کے مخرج کی طرف اٹھائیے ضرور, لیکن اس کو ٹچ نہیں ہونے دیجیے. لن تنالو, کین یو آل ٹرائی ان شاء اللہ, لن تنالو. یس, ایوری ون گاٹ دا پوائنٹ. آپ کی زبان نون کے مخرج کی طرف اٹھ رہی ہے لیکن اس کو ٹچ نہیں ہونے دینا, لن کر کے بھی نہیں کرنا ہے اور لن کر کے بھی نہیں کرنا ہے, دونوں طریقے غلط. اوکے, لن, لن, آپ کی زبان نون کے مخرج کی طرف اٹھے گی لیکن ٹچ نہیں ہوگی, اور پھر غنہ کرتے ہوئے آپ کی زبان نیکسٹ لیٹر پر چلی جائے گی, تا از دا نیکسٹ لیٹر. اوکے, سو ٹرائی ون مور ٹائم, لن تنالو. گڈ, الحمد للہ. اوکے, دین ڈفرنٹ ٹائپس آف اخفا. ابھی ہم فی الحال سمپل سمپل چیزیں پڑھ لیتے ہیں, اس کو جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے جتنا ٹائم ملے گا اس کو مزید اور ایڈوانس لیول پر جاتے جائیں گے. ٹھیک ہے, یس, ٹنگ رائزز ٹوورڈز نون مخرج بٹ ڈزنٹ ٹچ اینڈ وائلز ڈوئنگ غنہ. یس, گڈ, ماشاء اللہ, ایکسلنٹ جاب, الحمد للہ. ٹھیک ہے, ایوری ون گاٹ دیٹ پوائنٹ, دیٹس ایکچولی اخفا از دا رائٹ پراپر وے آف doing ikhfa. ہم کیسے پہچانیں گے اقبال ایڈریس؟ جی ان شاء اللہ بائی لرننگ ادغام اینڈ اقلاب ان شاء اللہ یو ول لرن ہاؤ ٹو نو اقبال ایڈریس. اوکے سو ابھی اس کے لیے آپ وریڈ مت کیجیے. جسٹ بیکاز اظہار کے ساتھ اخفا کو سمجھنا آسان ہوتا ہے, دیٹس وائی آئی پریفر ٹو ڈو اٹ سائڈ بائی سائڈ. ادر وائز اگر ہم اظہار کے بعد ادغام اور اخلاب کر لیتے ہیں اس کے بعد اخفا کرتے ہیں تو اس کے لیٹرز یاد رکھنے آسان ہوتے ہیں, پہچاننے بھی آسان ہوتے ہیں. نو 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 نو, دے آر ناٹ دا لیفٹ اوور فرام حروف حلقی, دے آر دا لیفٹ اوور فرام اظہار, ادغام اینڈ اخلاب لیٹرز. آل تھری جو رولز ہیں اس کے بعد کے. ٹھیک ہے, الحمد للہ. سو ابھی اس پہ آپ کو اتنا وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کام ڈاؤن ان شاء اللہ. جسٹ ٹرائی ٹو ڈو, اگر آپ کے پاس جو سارے لیٹرز سسٹم آیا نے دکھے ہیں اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے, اور جہاں کہیں وہ لیٹر آئے تو آپ اخفا اس طرح کر کے کوشش کیجئے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز تھوڑی سی جو آپ کی بریک کے حوالے سے, اگر آپ کے پاس دو منٹ ہیں تو انشاءاللہ ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں, بیکاز پھر ڈفرینٹ نمازوں کے ٹائم میں سب الگ ہو جاتے ہیں. یس اوکے الحمدللہ. ایسا ہے کہ یوزلی دسمبر کی ٹو ویکس کی آف ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایسا ہے کہ اگر ہم ٹو ویکس آف دیتے ہیں, لائک ابھی یہ ویک ہمارا چل رہا ہے اور نیکسٹ ویک, اس کے بعد کا اگر ہم 23, 24, 25 والا اور 30, 31 اور 1st of January والا ویک آف دیتے ہیں, دیٹ مینس کہ 18 December وڈ بی آور لاسٹ کلاس. ٹھیک ہے, اینڈ دین دا نیکسٹ کلاس وڈ بی آن 6th of January. ٹھیک ہے, سو کیا آپ لوگ اگری کرتے ہیں کہ اتنی ساری چھٹیاں ہونی چاہیے فرام 18th of December ٹل 6th of January؟ اوکے اوکے ان شاء اللہ کیچنگ اپ تو ہم ساتھ بھی کر لیتے ہیں. اچھا دوسرا آپشن, ناٹ مچ آف ٹیکنگ یور ٹائم. اوکے ٹھیک ہے, آپ دونوں یہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, سیکنڈ آپشن. اوکے ٹھیک ہے, سیکنڈ آپشن کہ ہم جو 23rd, 24th, 25th والا ویک ہے اس میں ہم ٹیوزڈے اور وینسڈے 24th تک کلاس کرتے ہیں, اس کے بعد 25th سے 5th of January تک چھٹیاں کرتے ہیں. Does it sounds good too? جی اگر تو آپ لوگ کا آلریڈی پلان ہے تو پھر ہم اس کو نہیں ڈسٹرب کریں گے. اوکے سو وٹ ڈو یو سی؟ می ٹو جی, دا سیکنڈ ٹو از گڈ ٹو ہم دینا. اوکے سو ڈو کلاس سنڈے 23rd. 23rd only? Oh, you mean 23rd? Just one day? نہیں ابھی چھٹیاں تو چاہیے نا, ورنہ باقی سب گھر والے باہر نکال دیں گے. اوکے وی ہیو ٹو وی ہیو سم ریسپانسبلٹیز ود دا آبویسلی جو ہماری فیملی ہے تو ان کے بھی کچھ حقوق ہیں, وہ بھی ادا کرنے ہیں. بٹ آئی واز تھنکنگ کہ دیٹس ٹو مچ کہ فرام 18th till 6th, سو جسٹ ہیو آپشن کہ اگر ہم دو دن کلاس لے لیں 24 سے چھٹیاں. اوکے اینڈ سسٹر نیلا از سیئنگ نو 23rd ایون. اوکے اچھا فیملی میٹنگ, ٹھیک ہے, سو اٹس فائنل کہ ہم نے 18 کے بعد نہیں آنا ہے. یس وی گاٹ ہالیڈیز ان رمضان ٹو. No, no, it's totally up to you. I don't want to mess up with your holidays. Take care. All classes get 2 weeks off. No, it depends. Because हमारे एक साथी हैं तो वो वैसे ही कहती हैं कि छुट्टियां देने में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ बिकॉज लास्ट कोर्स जो हुआ था उसमें तो उनको जो लॉन्ग वीकेंड्स होते थे उसकी भी छुट्टी नहीं मिलती थी. इवन जो हमारी विंटर ब्रेक थी उसमें भी 4 डेज कोर्स था तो 2-2 डेज वो आते थे. सो आई डोंट वॉन्ट टू बी स्ट्रिक्ट लाइक दैट बट इंशाल्लाह वट एवर यू लाइक. ओके ओके वो हूँ. ओके ठीक है. सो आप सबको अच्छा आप सबको छुट्टियां 2 वीक्स की चाहिए. चलो ठीक है फिर दैट्स फाइनल इंशाल्लाह. सो विल गो नेक्स्ट वीक एंड इंशाल्लाह फ्रॉम 19 टिल 5th जनवरी यू हैव एन ऑफ इंशाल्लाह. सो यू हैव टू कम्प्लीट योर ऑल स्टफ. जो कुछ भी कैचअप करना है इंशाल्लाह वो कैचअप कीजिएगा. अपनी फैमिली को टाइम दीजिएगा. सो खूब टाइम को एंजॉय कीजिएगा. फिर उसके बाद दोबारा इंशाल्लाह पढ़ाई की तरफ आएंगे. ग्रुप क्लासेस को भी क्या यस ऑब्वियसली जब क्लासेस ऑफ होंगी तो फिर ग्रुपिंग्स भी ऑफ होंगी ना बिकॉज ग्रुप लीडर्स भी हैव देयर ओन फैमिलीज राइट. इंशाल्लाह आपके 3 ड्यूज का सेकेंड टेस्ट और 3 ड्यूज की जो असाइनमेंट है वो इंशाल्लाह आपको टुमारो भेज देगा. ठीक है इंशाल्लाह टुमारो इंशाल्लाह. ठीक है एंड आई एम नॉट प्रीटी श्योर के इफ यू आर एबल टू डू द फर्स्ट हाफ ऑफ जूस 4 इन 3 डेज बिकॉज जैसे हम देख रहे हैं कि तफसीर काफी माशाल्लाह लंबी लंबी चल रही है. सो lessons, although lessons ayat wise not that long but tafsir is very long. और जिस तरह उम्मत-ए-मुस्लिमा को खोल कर बताया जा रहा है कि अहले किताब हमारे लिए क्या कुछ सोचते हैं. सो इंशाल्लाह लेट्स डू बिस्मिल्लाह वट एवर अल्लाह सुब्हान व तआला हैज डिसाइडेड फॉर अस. यू गॉट मंडे ओके ओके इंशाल्लाह. चलिए अभी आप आई डिडंट सेंड एनी टेस्ट. जी ठीक है ओके इंशाल्लाह. सो आप में से जिसने अभी तक जूस 2 का या जूस 3 का भी टेस्ट नहीं भेजा है प्लीज वो सेंड कीजिए बिकॉज जो बाद में भेजते हैं फिर उनको एडजस्ट करना उनको चेक करना उसको सेंड करना काफी फिर डिले हो जाता है. सो कीप इन विद द स्ट्रीम इंशाल्लाह दैट वुड बी इजी फॉर एवरीवन. ओके बारकल्लाहु फीक. चलिए आप नमाज के लिए ब्रेक लीजिए. इंशाल्लाह ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर हम पहले अपने जो लेसन रह गया तफसीर का उसको कवर अप करेंगे एंड देन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे. जी इंशाल्लाह 10 मिनट ब्रेक टिल 11:10. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.
जो फिक्र का चराग है जो इल्म का निसाब है जो तीरगी जहल में मिसाल आफताब है जो फिक्र का चराग है जो इल्म का निसाब है जो फिक्र का चराग है जो इल्म का निसाब है जो तीरगी जहल में मिसाल आफताब है. कुरान का निजाम ही जहां में कामयाब है. कुरान वो किताब है जो दर्स इंकलाब है. कुरान वो किताब है जो दर्स इंकलाब है. कुरान वो किताब है जो दर्स इंकलाब है. समझ के गर कोई पढ़े तो नूर अला नूर है. बिला समझ کے بھی پڑے تو باعث سرور ہے، سمجھ کے گئے کوئی پڑے تو نور ملا نور ہے، بلا سمجھ کے بھی پڑے تو باعث سرور ہے، بلا سمجھ کے بھی پڑے تو باعث سرور ہے، کلام پاک سر بسر ثواب ہی ثواب ہے، کلام پاک سر بسر ثواب ہی ثواب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، کلام رب دو جہاں سے اپنے منہ کو موڑنا، شعار دی کو چھوڑنا، خدا کا حکم توڑنا، کلام رب دو جہاں سے اپنے منہ کو موڑنا، شعار دی کا چھوڑنا، خدا کو چھوڑنا، خدا کا حکم توڑنا، بہت بڑا گناہ ہے جو باعث عذاب ہے، بہت بڑا گناہ ہے جو باعث عذاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، کتاب اس کتاب سے کتاب لا سکے، ہے کس میں دم کے ایک آیت سے جو بنا سکے، ہے کس میں تاب اس کتاب سے کتاب لا سکے، ہے کس میں دم کے ایک آیت سے جو بنا سکے، ہے کس میں دم کے ایک آیت سے جو بنا سکے، فصاحت عرب بھی اس کے آگے لا جواب ہے، فصاحت عرب بھی اس کے آگے لا جواب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، کہیں پہ سورہ قلم کی نکہتیں ہیں جلوہ گئے، کہیں پہ طور و نور ہے، کہیں پہ شمس اور قمر، کہیں پہ سورہ قلم کی نکہتیں ہیں جلوہ گئے، کہیں پہ طور و نور ہے، کہیں پہ شمس اور قمر، کہیں پہ طور و نور ہے، کہیں پہ شمس اور قمر، یہ رشک آفتاب ہے، یہ رشک مہتاب ہے، یہ رشک آفتاب ہے، یہ رشک مہتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جیسے باد بان نوح ہو، کوئی مریض قلب ہو، کوئی مریض روح ہو، یہ وہ کتاب ہے کہ جیسے باد بان نوح ہو، کوئی مریض قلب ہو، کوئی مریض روح ہو، کوئی مریض قلب ہو، کوئی مریض روح ہو، علاج آج شافی ہر مرض کا اس میں دستیاب ہے، علاج شافی ہر مرض کا اس میں دستیاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، نہیں ہے یہ کتاب اصل قسم اٹھانے کے لیے، نہیں ہے یہ کتاب تاخ میں سجانے کے لیے، نہیں ہے یہ کتاب اصل قسم اٹھانے کے لیے، نہیں ہے یہ کتاب تاخ میں سجانے کے لیے، نہیں ہے یہ کتاب تاخ میں سجانے کے لیے، ناقدری یہ کلام پاک ایک سیاہ باب ہے، ناقدری یہ کلام پاک ایک سیاہ باب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، جو فکر کا چراغ ہے جو علم کا نصاب ہے، جو فکر کا چراغ ہے جو علم کا نصاب ہے، جو تیرگی جہل میں مثال آفتاب ہے، قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے، قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب 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 ہے،
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك،
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
چلیے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 104 کو. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو خیر کی طرف بلاتی رہے اور معروف کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کریں، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. پچھلی آیات میں ہم نے دشمنوں کی سازشوں سے بچنے کی دو چیزیں دیکھیں، اعتصام بحبل اللہ اور ولا تفرقوا، تفرقوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس میں دیکھ لیا تھا کہ کس طریقے سے لوگ جب اللہ کے دین کی بجائے دوسری چیزوں کی طرف چلتے ہیں تو پھر وہ ہدایت سے دور ہوتے ہیں. یہ دو چیزیں جو تھیں یہ انسان کی انفرادی اصلاح کی تھی کہ انسان ان دو چیزوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے، دوسری چیزوں سے بچائے. اب اس کے بعد ایک تیسری چیز ہے جس کا تعلق دوسروں کی اصلاح سے ہے. جو بھی انسان اپنے آپ کو دین پہ رکھنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنے ارد گرد والوں کو بھی دین کی دعوت دے. اگر ارد گرد کا ماحول گندا ہو تو انسان صاف نہیں رہ سکتا. بالکل اسی طرح سے کہ جو لوگ اپنا گھر صاف کر لیں لیکن باہر گلی میں گندگی ہو تو ہر آنے جانے والے کے ساتھ وہ گندگی جو ہے وہ اندر آئے گی. بالکل اسی طرح ہم سب جب اللہ کی مرضی کو جان لیتے ہیں حبل اللہ کے ذریعے، تو پھر اس کے بعد اگر ہم ان سب چیزوں پہ عمل کرنے لگتے ہیں تو اپنے ہی معاشروں کے اندر یا اپنے ہی خاندانوں اور اپنے ہی دوستوں ساتھیوں کے اندر ہم اجنبی ہونے لگتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ ہم کچھ نئی دنیا سے آگے. تو ایسی مشکلات پہ قابو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ اب ہمیں ایک تیسرا کام دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک ایسا گروہ ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. دوسرا کام وہ کیا کرے؟ معروف کاموں کا حکم دے. خیر کیا ہے؟ اس کو اگر ہم دیکھیں تو خیر کی جو تعریف کی گئی وہ کیا ہے؟ الخیر ہوا اتباع القرآن و سنتی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا خیر سے مراد قرآن اور میری سنت کا اتباع ہے. کیا پتہ چلا؟ نمبر ایک، لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ. اشارہ ہے اس میں بھی اسی بات کی طرف کہ جماعتوں اور گروہوں کی طرف بلانے کی بجائے لوگوں کو قرآن اور سنت کی طرف بلاؤ، اتباع کی طرف بلاؤ. دوسری بات، لفظ یدونا کو دیکھیے گا کہ یہ جمع میں آیا ہے. ایک شخص پکارے تو ید او عین پہ پیش ہوگی، لیکن یہاں ید اون کے ساتھ جمع ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح انفرادی طور پر دوسروں کو برائیوں سے روکنا ایک مسلمان کی ذمہ داری بھی ہے اور وہ اس کی عادت بھی ہوتی ہے، کیونکہ جو صفائی پسند انسان ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی گندا نہیں دیکھ سکتا، تو اسی طرح یہ کام اجتماعی طور پہ بھی کرنے کا ہے تاکہ ایک انسان دوسروں کے ساتھ مل کر اس طریقے سے خیر کا پیغام لوگوں تک پہنچائے جس طرح کے اس کو پہنچانا چاہیے اور جس طرح سے یہ کام کیا جائے گا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز اس سے جو پتہ چلتی ہے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلانا پہلی چیز ہے. گویا کہ معروف اور منکر پہ بات کرنے سے پہلے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا مقام یاد دلا دو. ہم کسی کو شراب پیتا دیکھیں، اب یہ کیا ہے؟ ہم روکیں گے نہ پیو. یہ کیا ہے؟ ینہون عن المنکر. لیکن فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے پہلے یدون الی الخیر نہیں کیا. خیر کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، یہ پہلا قدم ہے، پہلی چیز ہے. اس کے بعد پھر دوسری چیز کی دعوت دی جائے گی تاکہ لوگ پہلے اللہ کو سمجھیں، اللہ کے پیغام کو سمجھیں، اللہ کی بات کو سمجھیں. جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدر آ جائے تو پھر بلکہ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ ہم کیا چھوڑیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کمال تھا کہ آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے جوڑ دیا اور آخرت کی جواب دہی کا احساس اتنا زیادہ ان کے اندر پیدا کر دیا کہ وہ خود پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں ہم کیا کریں. گناہ کرنے کے بعد وہ خود اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اصلاح کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو کہ مسنون ہے، اور وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دی جائے، اللہ کی طرف بلایا جائے. الخیر کو آپ لگا لے عقیدہ، یدون دعوت دیتے ہو، مطلب یہ کہ پہلے ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا جائے، اور یہی ہے بچنے کا راستہ. سورۃ اثر میں اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر کی بات سے تشبیہ دی کہ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، کیونکہ قومی اور اجتماعی زندگی کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے جڑ کے رہے اور لوگوں کے اندر وہ شعور پیدا کر دے کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. یہ حبل اللہ جو آسمان سے لٹکائی گئی ہے، یہ رسی اب ٹوٹ نہیں سکتی، چھوٹ سکتی ہے. یاد رکھیے، اللہ کی رسی جب سے لٹکی ہے نا آدم علیہ السلام سے لے کے چلے نوح سے لے کے محمد رسول اللہ کے دور تک اور اب اس کے بعد سے قیامت تک یہ کبھی ٹوٹی نہیں ہے. اس وقت صرف یہ کہ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹی ہوئی ہے, رسی لٹک رہی ہے, شریعت آج بھی وہی ہے, چینج نہیں ہوگی. اس میں ان لوگوں کے سوال کا بھی جواب ہے جو کہتے ہیں کہ آج کے دور میں کچھ اور دین ہونا چاہیے, آج کے دور کے تقاضے اور ہیں. نہیں, یہ رسی بہت پرانی ہے, یہ نوح کے دور سے چل رہی ہے اور محمد رسول اللہ نے جس دور میں جس حالت میں چھوڑی تھی اب یہ اس پہ بالکل فریز ہو گئی ہے. آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں تبدیلی کریں گے تو یہ کوئی اور ہو جائے گی, چینج نہیں کر سکتے. ہاں, مسلمان اس کو پکڑیں گے اپنے حالات کے مطابق, اپنے معاملات کے مطابق, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کر دے گا اور اس طریقے سے پھر وہ اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں گے. پھر دوسری چیز جو اس میں آئی یدعون الی الخیر کے بعد وہ ہے یامرون بالمعروف, وہ معروف چیزوں کا حکم دیتے ہیں. یامرون تو امر سے ہے, یہاں بھی جمع کا لفظ ہے, یامرون نہیں بلکہ یامرون, حمزہ میم را, حکم دینا. اب یہاں یہ نہیں مراد کے روب ڈالنا, کیونکہ امر کا لفظ عربی میں صرف حکم کے لیے نہیں آتا بلکہ رغبت کے لیے بھی آتا ہے, عاجزی کے لیے بھی آتا ہے, التجا کے لیے بھی آتا ہے. یعنی ہم جو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ آتینا فی الدنیا حسنہ, تو آتینا امر ہے. تو بعض لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ حکم دینے کے معنوں میں پھر سختی آنے لگتی ہے, پھر اور شدت سے بات کرنے لگتے ہیں. نہیں, مراد کیا ہے کہ جیسے حالات ہوں اس طرح سے لوگوں کو بلاؤ. کس کی طرف؟ معروف. معروف لفظ کیا ہے؟ عموماً اگر ہم دیکھیں تو ادھر یہاں آنا چاہیے تھا یا مرونا بالحسنات, حسنات کی دعوت دیں یا حکم دیں, لیکن یہ لفظ معروف ہے. کھول کے دیکھیے اس کو, عین را فا, عرف, معروف, تعارف, کیا ہوتا ہے؟ جانی پہچانی چیز. تو معروف کون سا معروف ہوتا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ صحیح چیز ہے کہ نہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس پہ بھی غلطی کھائی, اپنی مرضی سے معروف کا ایک ضابطہ مقرر کر لیا. ان کو اچھا وہ لگتا ہے جو ان کے دور کے لوگوں میں اچھا چلے, ان کو اچھا وہ لگتا ہے جو ان کے حالات سے میچ کرے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ معروف وہ ہے جو قرآن اور سنت سے معروف ہو, اس کے قریب ہو, اس کا تعارف قرآن اور سنت کے اندر ہو. کیا پتا چلا کہ نیکی کیا ہے یہ ہم نہیں ڈیسائیڈ کریں گے, ٹھیک کیا ہے ہم نہیں ڈیسائیڈ کریں گے. اس کو نہ صرف یہ کہ قرآن اور سنت کے ذریعے سے ہمارے قریب کر دیا گیا بلکہ ہماری عقل بھی اس کو معروف کہتی ہے. چھوٹی سی مثال دوں گی معروف کی, کسی کو پانی پلانا. اب قرآن اور سنت کو آپ کھولیں گے تو پھر پتا چلے گا یہ اچھی بات ہے یا عام آپ کی عقل بھی کہتی ہے کہ یہ اچھی بات ہے. آپ کسی کرسچن سے ذرا دیکھیں جا کے کہ جب وہ کسی کو پانی دیتے ہیں تو آپ پوچھیں کہ آپ کی نظر میں یہ فیل کیسا ہے, وہ کہیں گے ویری گڈ, ایکسیلنٹ. عقل کہتی ہے, عقل پہچانتی ہے یہ اچھی چیز ہے. اپنے آپ کو ڈھانپنا, چھپانا, اپنے سطر کا خیال کرنا, چلیں قرآن نے ہمیں بتا دیا, شریعت نے ہمیں بتا دیا کہ یہ بہت ثواب کی بات ہے, اچھی بات ہے, وہ ہے. آپ کسی بھی بے دین سے بے دین مسلمان یا کسی نان مسلم سے جا کے پوچھیں کہ تمہارا کیا خیال ہے نیکڈلی پبلک میں آنا کیسے, چاہے وہ خود جیسا بھی ہو, آپ اسے پوچھیں وہ کیا کہے گا؟ ویری بیڈ, بٹ ہم کر رہے ہیں ایسا. سمجھے نا, معروف کے جس کو عقل بھی پہچان جاتی ہے. دیکھیے کپڑے پہن کے باہر نکلنا یہ عقل کا تقاضا ہے, چھپاؤ, ہر اچھی چیز چھپی ہوئی ہے, سیل چیزیں اچھی لگتی ہیں. کیلے کا چھلکا جب تک کیلے پہ ہوتا ہے تو وہ سفید ہوتا ہے, جب اتر جاتا ہے تو وہ کالا ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کو سجانے اور دکھانے کی بجائے اس کو سنبھالنے کی دعوت دی ہے. تو کچھ چیزیں جو معروف کی ہوتی ہیں جس کو کوئی دوسرا نہ بھی کہے تو پتہ چل جاتا ہے وہ معروف ہیں. اس کے برعکس ینہون عن المنکر, ینہون کا لفظ کیا ہے؟ نہا سے, نون ہا یا اس کا روٹ ہے. اردو میں نہیں کا جو لفظ ہے نہیں, میں نہیں آتی, نہ, وہ اسی سے ہے. اور یہاں بھی جمع کا سیگا ہے. اب اس پہ ہم بات کریں گے اینڈ پہ انشاءاللہ, لیکن یہاں صرف ہلکی سی وضاحت ہم آج کی سمجھ رہے ہیں. منکر کیا لفظ ہے؟ نون کاف را سے, نکر, انکار, یہ وہی لفظ ہے. ہر وہ چیز جس کا قرآن اور سنت انکار کرے اور انسان کی عقل بھی اس کا انکار کرے. مثلا کوئی شراب پیتا ہے, شریعت اسلام محمدیہ تو کہتی ہے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے, چلے عیسائی اور یہودی بھی کسی طرح سے اپنے دین کو سامنے رکھ کے کہہ سکتے کہ ہاں تورات میں بھی یہ حرام تھا. آپ جائیے کسی ایتھیس کو پوچھئے کہ کیا خیال ہے شراب پینا کیسا فیل ہے. آپ کسی شرابی سے پوچھیں جو شراب کے نشے سے اتر چکے ہیں, اس سے پوچھیں کیا خیال ہے شراب کیسی چیز ہے, پینی چاہیے؟ تو کہے گا نہیں پینی چاہیے. پھر تم کیوں پیتے ہو؟ میں مجبور ہوں, میں عادی ہوں, یہ ہے, میں چھوڑنا چاہتا ہوں. عقل بتا رہی ہے نا کہ یہ بری بات ہے. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر پہ کوئی ایسی شریعت نہیں دے ماری کہ جو ہم پہ بوجھ ہو ہماری دشمنی میں یا ہمارے اوپر کوئی مشکل ڈالنے کے لیے, بلکہ اللہ کی ذات نے ہمیں وہ حکم دیے جو عین ہماری فطرت کا تقاضا تھے, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. اب آپ دیکھیے کہ یہ آیت یہاں آئی ہے ولتکم منکم امتن, اور آگے جا کے ہم دیکھیں کہ آیت نمبر 110 میں یہ آیت آئے گی وکنتم خیر امت اخرجت. تو اس میں سے جو بہت ساری باتیں ہیں وہ ہم وہاں کریں گے کہ امت مسلمہ کو کیا مرتبہ دیا, کس طرح دیا. یہاں صرف یہ بات سمجھ جائیے کہ اگر امت کو جوڑنا ہے, اگر مسلمانوں کو آج غیر مسلموں کی سازشوں سے بچانا ہے, تو اجتماعی اصلاح کی کوشش کرنی پڑے گی. یہ دعوت کے ذریعے ہوتی ہے اور تبلیغ کے ذریعے ہوتی ہے. جب انسان دوسروں کو دین کی طرف بلاتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ مشکل آتی ہے, اور اس مشکل کو برداشت کرنے میں وتواصو بالصبر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے, والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, بے شک ضرور تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو, ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے. اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو وہ قبول نہیں کرے گا. آج ایسا تو نہیں ہو رہا؟ جب کبھی آپ کا بہت دل چاہے نا کہ کوئی دعا ہے جو قبول کروانی ہے, بڑی کسی مشکل میں ہو, کوئی ایسی چیز آپ مانگنا چاہیں, تو اس سے پہلے اس حکم پہ عمل کریں, یا امرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اور بعض دفعہ تو انسان اس کام میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کو دعائیں مانگنے کا یہ وقت ہی نہیں ملتا, اور وہ سوچتا ہے دعا مانگی تو میں نے اپنے لیے مانگی, اور اگر دوسروں کو خیر پہنچا رہا ہوں تو اس میں دوسروں کا فائدہ ہے. اسی لیے پھر ایسے بندے کو اللہ بن مانگے ہی دے دیتا ہے. وہ خود ہی حیران ہوتا ہے یہ ملا کہاں سے, میں نے تو مانگا بھی نہیں تھا. تو آج اگر ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی, اجتماعی دعائیں یا انفرادی دعائیں, تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑا ہوا ہے. پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ من را منکم منکرن, تم میں سے جس نے منکر کو دیکھا, برائی کو دیکھا, فل یغیرہ بیدہ, پس چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. سوچے ذرا آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے, پہلا درجہ کیا دیا جا رہا ہے, ہاتھ سے روکو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اور اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو, کیا مطلب ہاتھ نہیں ہے؟ نہیں, دونوں تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں, حالات ایسے نہیں ہیں, موقع ایسا نہیں ہے. ہاتھ سے روکنے سے وہ برائی تو ختم کیا ہوگی, اس سے بڑا فتنہ شروع ہو جائے گا. جان کے لالے ہیں کچھ ہے تو پھر کیا کرے, فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ, پھر نہ کر سکے تو زبان سے کہے, اس کو برا کہے. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, پھر اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فَبِقَلْبِهِ, تو پھر دل میں تو اس کو برا جان لے, کیونکہ یہ کیا ہے, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے, اتنا درجہ. یعنی جب برائی دلوں سے بھی نکل جاتی ہے نا تو پھر وہ عام ہو جاتی ہے, اور آج تو ایسے ہی ہو گیا, برائی دلوں سے بھی نکل گئی جس کی وجہ سے برائی دکھتی ہے. اب اس حدیث پہ عمل کیسے کیا جائے گا, حالات کے مطابق, وقت کے مطابق, کیسے کرنا ہے, حکمت کے ساتھ کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ برائی کو دیکھ کے روکنے کی بجائے اور پھیل جائے. دیکھیے ایک لفظ یاد رکھ لیں کہ برائی ختم کرنی ہے, ہر وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جس سے ختم ہو جائے, اور اگر وہ اور پھیل جائے ہمارے اس کرنے سے. مثلا اگر آپ کسی کو منع کرتے ہیں, مثال دے رہی ہوں جسٹ ایسے ہی, کہ کوئی بڑی خراب چیز سن رہا ہے, آپ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں بند کرو, یہ کیا سن رہے ہو, اور آپ کی اس آواز سے وہ والیوم اور اونچا کر دے, پھیل گئی کہ ختم ہوئی؟ ختم نہیں ہوئی, پھیل گئی. تو ختم کرنی ہے, پھیلانی نہیں ہے. بعض لوگ نہ سمجھ قسم کی تبلیغ کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر برائی مزید پھیلنے لگتی ہے. اس پہ کریں گے باتیں آگے جہاں آئیں گے موقع, کہ کس طریقے سے امر بالمعروف کرنا ہے اور اس کی حکمتیں, لیکن اس ذمہ داری کو بہرحال محسوس ضرور کرنا ہے, کیونکہ جب وہ قومیں جو برائی کو برا کہنا ہی چھوڑ دیتی ہیں نا, تو پھر وہ خود ہی اس کے اندر بہہ جاتی ہیں. پھر ان کو دشمنوں کی تلواریں اور تیر نہیں مارتے, وہ اپنے ہی بنائے ہوئے فحاشی کے سیلاب کے اندر اس طریقے سے بہنے لگتی ہیں کہ پھر ان کو اپنے نسب تک بھی نہیں پتہ چلتے، ان کے نظام، ان کے خاندان، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ثابت کر دی کہ اگر دنیا میں کلیننگ کا کام کرے گا کوئی تو وہ امت مسلمہ کرے گی، اور تمہیں کرنا چاہیے. صفائی کو تو دیکھتے ہو، باہر سڑکوں پہ پڑے ہوئے ٹریش کو تو بڑی کریٹیکلی دیکھتے ہو، لیکن تمہیں لوگوں کی اخلاقی اصلاح کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ ایک ماحول وہ ہوتا ہے جو گندگی سے خراب ہوتا ہے، مثلا جراثیم پھیل جاتے ہیں، بیکٹیریا آ جاتے ہیں، دکھتے کسی کو نہیں لیکن لوگ ان کو بھی مارنا چاہتے ہیں. ڈس انفیکشن ہو رہی ہے، یہ ہے، یہ لیکوڈ لگا لو، ہاتھ کو کوئی جراثیم لگا تو وہ اتر جائے گا، کتنی فکر ہے. لیکن وہ گندگی کے اشتہار جو کھلے عام پھرتے ہوں اس کو دیکھ کے جس سے روح تک داغدار ہو جائے، کیا اس کو دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کسی کی صرف ظاہری خوبصورتی اور صفائی پہ مت جائیے، یہ دیکھیے کہ وہاں اور دوسری کون سی چیزیں، اور اس کے لیے ایک انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جتنا زیادہ اس چیز کے اوپر لا سکے کہ میں نے حت البسا اپنے ارد گرد کو صاف کرنا ہے. پھر اس کے درجے ہیں، ہر بندہ اپنی حیثیت سے کرے گا. پہلی بات تو دیکھیے کہ آپ کسی کو برائی سے روک رہے ہیں، پہلے کیا کرنا چاہیے؟ آپ میں سے کوئی بتائیں. جی بتائیں. یہ پہلی چیز نہیں ہے. جی آپ پلیز. اس کو تو پتا چلے کہ ہے کیا. دیکھیے آپ کسی کو منع کرنے گئے کسی چیز سے، بعد میں پتا چلا کہ وہ تو خراب چیز ہی نہیں، وہ تو ٹھیک تھی. سب سے پہلا اس کا درجہ کہ پہلے خود سیکھے. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، پہلے یہ تو دیکھو کہ شریعت ہے کیا، معروف کیا ہے، منکر کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نکلے تھے آپ دوسروں کو صحیح کرنے، پتا چلا خود ہی شریعت کے خلاف باتیں کر کے آگے. کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا، سنی سنائی جا کے سناتے ہیں، بعد میں بتاتے ارے یہ تھا، میں تو یہ کہہ آئی. پہلے خود سیکھیں. یہ جو اس وقت آپ کام کر رہے ہیں نا، اللہ کی توفیق سے یہ پہلا قدم ہے. پہلے خود سیکھیں. دیکھیے جاہل اٹھے گا تو جہالت پھیلائے گا، کچا پکا علم جائے گا تو کچی پکی باتیں پھیلیں گی. اور اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے امت کا، کچا پکا علم زیادہ پھیلا ہوا ہے. جو بات شروع کر لیتے ہیں اس کو سنبھال نہیں سکتے، ایک بات ادھر کی کرتے ہیں، ایک ادھر کی کرتے ہیں. کل ہی کسی سے میری بات ہو رہی تھی، ایسی میں ان سے پوچھ رہی تھی، تو بات کر رہی تھی تو کہنے لگی کہ اور زیادہ اضطراب ہو گیا اسٹوڈینٹس میں. بھئی کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں اچھا دونوں ہی باتیں بتائیں ہمیں جنہوں نے بتائی، کسی اور جگہ کی بات تھی. تو اس کے بعد اسٹوڈینٹس پریشان ہو گئے ہیں کہ بھئی اب ہم پھر کیا کریں، جب آپ خود ہی کہتے ہیں کہ یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یا یہ بھی ٹھیک. تو اس کا اندر کہ آپ خود کلیئر نہیں ہے. تو بات بتانے والے کو دو ٹوک ہونا چاہیے، اس کو پتا ہو ٹھیک ہے یہ مختلف رائے ہیں لیکن اس میں سے ایک یہ ٹھیک ہے. یہ جو ہم یہ کہتے ہیں نا، جس کو جو ٹھیک لگتا ہے لے لو، جو جس فقہ کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کو اٹھا لے، یہ بھی لوگوں کو الجھن میں ڈالنے والی بات ہے. وہ کہتے ہیں پھر سب میں ٹھیک کون سا ہے. تو بہرحال اس پہ پہلی چیز معرفت ہے، خود سیکھے، اپنے علم کو پختہ کرے. جو چیز اپنے آپ کو آپ نہیں سکھا سکے وہ دوسروں کو نہیں سکھائیں گے. جب آپ خود پہ کنٹرول نہیں رکھتے تو پھر دوسروں کے اوپر کیسے کنٹرول کریں گے؟ پھر دوسری بات یہ دیکھیے، یعنی اس سے اگلی بات یہ ہے اس میں کہ یہ عمل جیسے کچھ فرائض ہوتے ہیں نا، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی بیسکس جو فرائض ہیں نا، ان کا حکم دینا بھی فرض ہے. مثلا آپ کے سامنے کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، یا اس کو کوئی شوق نہیں ہے نماز کا، یا روزے نہیں رکھتا، اب اس بات پہ عمل کرنا، یعنی اس کو اس بات کی خبر دینا، آپ پہ بھی فرض ہے. اور بالفرض کوئی شخص نفل نہیں پڑھ رہا، یا کوئی ایسے ایکسٹرا نفل روزے نہیں رکھ رہا، تو اس کے اوپر دعوت دینا آپ پہ بھی نفل ہے. بات واضح؟ ہمارا حال آج کیا ہو گیا، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، کہ فرائض کو تو چھیڑتے بھی نہیں، اور مستحبات اور مباح چیزوں میں اتنی سختی سے روک ٹوک کرتے ہیں کہ بعض لوگ فرائض کو چھوڑ کے نفلوں پہ لگے ہوئے. جتنا صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہمارے ہاں معروف ہے، لوگوں میں بات کرنا، پڑھانا، پڑھنا، چھاپنا، اتنا میرا لے کہ نماز کی جو فرائض ہیں اس کی بات نہیں ہوتی. ایسی چیزیں ہوا کیا کہ ریشو خراب ہو گیا. فرائض کو تو چھوڑ دو، عقیدے کی بات نہ کرو، ہاں لوگوں سے یہ بات کرو کہ تم شب معراج میں اتنے نفل پڑھنا، اتنی عبادات کرنا، ٹھیک ہے. پھر ایک اور چیز بھی اس میں سامنے رکھے کہ اجتماعی طور پہ یہ حکومت کا فرض ہے. ولتکم منکم امتن، منکم تم مسلمانوں میں سے. یہ جو ادارہ ہوگا نا، یہ گورنمنٹ کے انڈر ہوگا. آج بھی الحمدللہ سعودی عرب میں ایک ایسی پوری آپ کو ملتی ہے آرگنائزیشن کہ جن کا نام ہی دعویٰ ہے، یعنی کچھ پتہ نہیں اس کا نام بھی میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا، کہ جو خاص طور پہ یہی کام کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ سعودی عرب میں جو لوگ جاتے ہیں تو بہت کہتے ہیں شرطہ آ رہا ہے، شرطہ بولتے ہیں، کس کو کہتے ہیں شرطہ؟ پولیس نہیں ہوتی وہ، وہ ان کی اسی آرگنائزیشن کے لوگوں کا ٹائٹل ہے۔ دکانیں بند کرواتے ہیں نمازوں کے وقت میں، کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو اس کو، وہ شرطے کون ہوتے ہیں؟ وہ اسی آرگنائزیشن کے ممبرز ہوتے ہیں جو لوگوں کو برائیوں سے روک رہے ہوتے ہیں، وہ پولیس نہیں ہوتی کہ روڈ پولیس اور اس طرح کی جو ہوتی ہے۔ تو گورنمنٹ کا کام ہے جو کرے اور اس کے لیے کرے، اور آف کورس جب وہ گورنمنٹ ہوگی تو پھر اس کو وائڈلی کرے گی، پھر اس کے بعد جب وہ نہ ہو پھر کیا کرے؟ اب جہاں گورنمنٹ ہے ہی نہیں تو کیا ہر بندہ خود کر لے، جس کا جو دل چاہے کر لے؟ آج مجھے ایسے لگتا ہے کہ دین کا پورا نقشہ گرا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے ساری دنیا کو گرا کے نئے سرے سے صحیح کر کے رکھا جائے۔ اب ہوا کیا، جب ایک کنسٹڈی میں یہ کام نہیں ہوا تو ہر بندے نے جس چیز کو خیر سمجھا اس کو پھیلانا شروع کر دیا۔ یہ جو ہمارے آج کے دور میں ہمیں دیکھتا ہے نا، گھر گھر نئے کام طریقے سے، مسجد اور اس کی یہ مسجد، اس کا یہ طریقہ، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کا دور اگر آپ پڑھیں، ان کی کہانی زندگی کی، یا جو ان کا دور خلافت تھا، یہ ساری چیزیں کنٹرولڈ ہوتی ہیں۔ ایک چیز جائے گی، ایک چیز کو پھر دس جگہ پھیلا لیں، بس ایک سیٹ اپ بن گیا نا، اس کو آج کے زمانے میں فرنچائزیشن کہتے ہیں۔ آپ میکڈونلڈ میں جائیں گے نا، امریکہ میں چلے جائیں، چائنا میں چلے جائیں، پاکستان میں چلے جائیں، وہاں کا ویسے مجھے نہیں پتا، لیکن عموماً آپ کو ایک ہی اسٹینڈرڈ ملے گا، ایک ہی کپ، ایک ہی برتن، ایک ہی نیپکن، ایک ہی ٹیسٹ۔ اس کو کہتے ہیں فرنچائزیشن۔ یہ ہے اصل میں دعوت کے کرنے کا طریقہ، پیچھے سے جہاں سے مین سورس ہے نا، اس سے سورسز کو لیا جائے، پورے ملک میں اس کو پھیلا دیا جائے۔ اختلاف رہے گا؟ یہ جو آج امت بٹی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے جو تھوڑا سا پڑھا اس کو لے کے چل پڑا، جس کو جو چیز سمجھ آئی وہ لے لی۔ تو یہ کام اگر بہت آسان طریقے سے کرنا ہو تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے، پہلے سیکھا جائے قرآن اور سنت کو سیکھا جائے، پھر اس کی روشنی میں ایک ہی جیسی انسٹرکشنز لے کے، ایک سیٹ اپ، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اجتماعی ماحول کے ساتھ، پھر اپنے اپنے علاقوں میں یہ کام کر دیا جائے۔ بس اس وقت ہم سب قرآن پڑھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہی کہنے کی توفیق دے جو اللہ کی بھی مرضی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا، ہم سیکھ لیتے ہیں پورا کام، پورا سیکھ لیا۔ اب آپ لوگ اس لیول پہ آ گئے کہ آپ کو حق اور باطل کا فرق پتہ چل گیا۔ قرآن پڑھاتے ہی آپ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ آپ بھی اب سکھانے لگ جائیں، کیونکہ ایک سال میں تو آپ وہ نہیں سیکھ سکتے جو بیس سال میں سیکھ سکتا ہے کوئی۔ اب کریں گے کیا، آپ اس کام کے اندر اسپیشلٹی لیں گے، ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو ایکسپورٹ کریں گے اور اپنے اپنے علاقوں میں اسی قرآن کی تعلیم عام کر دیں۔ کوئی آپ کو کرسی ملے نہ ملے، آپ کو کمرہ ملے نہ ملے، جہاں بیٹھ کے کر سکتے ہیں کریں گے۔ لیکن جب ہر بندہ ڈیڑھ انچ کی مسجد بنا لیتا ہے نا، کہ نہیں بھائی میرا گزارا نہیں، میرا اتحاد نہیں، بس اکیلے ہی ٹھیک تھے، اچھی بلی چودراہٹ تھی، بڑے بنے ہوئے تھے، اب تو نیچے بیٹھنا پڑتا ہے اور اب تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، تو یاد رکھیے کہ جو لوگ ذات کو سامنے رکھتے ہیں نا، وہ دین کا کام نہیں کر سکتے۔ بعض دفعہ ذات کو کچلنا پڑتا ہے اجتماعی فائدوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز دیکھیے کہ اس کے اندر ہر بندہ اپنے فیلڈ پہ مکلف ہے۔ مثلا اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بادشاہ ہیں مسلم ملک کے، آج جتنے بھی دنیا میں، وہ بادشاہوں کا ذمہ کیا ہے کہ دنیا کے دوسرے نان مسلم بادشاہ، یا مسلم ہیں تو دوسرے، ان کے لیول پہ ان سے بات کریں۔ اسی لیے دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے اس چیز سے کہ اب مکہ والوں سے تو جنگ ہونی نہیں 10 سال، تو آتے ہی آپ نے کیا کام کیا، چھٹی اناؤنس کر دی؟ نہیں، آپ نے خط لکھوائے پورے بادشاہ جو اس دور کے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی بھی اس وقت ایک حاکم بن چکے تھے، تو آپ نے ان کو لیٹر دیے۔ میرے اور آپ سے اب اللہ آج نہیں پوچھے گا کہ آپ نے فلاں صدر، آپ نے اس فلاں کو کیوں نہیں پیغام دیا، دعوت دی۔ کوئی کر لے تو اس کی مرضی ہے، وہ بھی ایک الگ درجہ ہے، لیکن ہر بندے سے اس کے لیول پہ پوچھا جائے گا۔ آپ سب کو تو چھوڑ دیں، ایک حدیث لے لیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خواتین کا جو پہلا فیلڈ ہے نا، وہ ان کا اپنا گھر ہے۔ آپ باہر تبلیغ کر سکتے ہیں، کیا کریں گے جب آپ کے گھر میں ہی وہ بات نہیں ہوئی ہوئی؟ تو یہ کام ایک بہت پلاننگ کے ساتھ ہونے والا کام ہے، اپنی مرضی سے جو دل چاہے وہ کرنے کی بجائے اللہ کا جو حکم ہے اس کو سامنے رکھتے کیا جائے۔ اب یہ حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولا تکونوا کاللذین تفرقوا، دوبارہ بات آ گئی، دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو تفرقوں میں پڑ گئے۔ اور کیا ہوا، واختلفوا، اور وہ اختلاف میں پڑ گئے۔ کب یہ اختلاف کب تھا؟ من بعد ما جاءہم البینات،
اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ نَزِيمٌ, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے, بہت تکلیف دہ عذاب ہے ان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بطور خاص اور پوری امت کو بطور عام یہ حکم دے دیا کہ تم میں ایک گروہ ہو جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے. جب ایک کامن کاز کے لیے لوگ نکلے, لوگ اپنے نام اور اپنے کام کو اور اپنے فورمز کو نہ نمایاں کرے بلکہ یدعون الی الخیر اور یامرون بالمعروف اور ینہون عن المنکر کا کام کریں, اس کے بعد وہ لوگ ویسے نہ ہو جائیں کہ جن کو کام کا حکم دیا گیا تھا لیکن انہوں نے نہ کیا. اشارہ ہے اس میں مدینہ کے یہود کی طرف عام طور پہ, اور عام دوسرے جو یہود ہیں ان سب کے لیے, کہ جس گروہ بندی اور اختلاف سے آج مسلمانوں کو منع کیا جا رہا ہے, اگر دیکھیں تو اسی چیز سے یہود و نصارہ کو بھی منع کیا گیا تھا. ان کو بھی کہا گیا تھا کہ تم ایک ہی دین پہ رہو, لیکن انہوں نے اپنے دین کے بنیادی اصولوں کو پسے پشت ڈال دیا اور فروعی اور جزوی قسم کی بحثوں میں پڑ گئے. چھوٹے چھوٹے مسائل کو اتنی اہمیت دی کہ اس پر تو کفر کے فتوے لگا دیے, اور ملت کی وحدت کو اس طرح بے دردی سے پارا پارا کر دیا کہ ہر طرف آپ کو خون کی ندیاں بہتی ہوئی دکھیں گی. آج امت مسلمہ اسی تکلیف دہ حالات سے دوچار ہو گئی. ایک اللہ ہے, ایک رسول ہے, ایک کتاب ہے, ایک کعبہ رکھنے والی قوم اپنے آپ کو بے شمار فرقوں میں بانٹ چکی. آج کے وہ علماء جنہوں نے لوگوں کو یدعون الی الخیر کی دعوت دینی تھی, وہ آج نفرتوں کی پکار دیتے ہوئے دکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ اصل کام کو چھوڑ کر دوسرے کام کی طرف جانے لگے, تو اللہ تعالیٰ اس کے برے نتائج ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ کرنا. تمہارے سامنے ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ان حکموں کو پسے پوش ڈالا تو فرقوں میں بٹے اور اختلاف ہوا, ان کا حال کیا ہوا کہ دنیا میں آج چاروں طرف اب دیکھیے تو کیا حالات ہیں. آپ دنیا کو نہ جانے کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ فلاں بہت ترقی یافتہ ملک ہے, بہت کامیاب ملک ہے, ان کی پالیسیز بڑی اچھی ہیں, وہاں کی سڑکیں اچھی ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ معاشرے جہاں سے لا دینیت پھیل رہی ہے, جہاں سے لوگوں کو فحاشی اور کرپشن کی دعوت دی جاتی ہے, اس کی وجہ سے آج پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ بگڑا ہوا دکھتا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ہسٹری دکھانا چاہتے ہیں, پیچھے جا کے دیکھو. ولا تکونو, مت ہونا تم او مسلمانوں, اور ہر دور کے لوگوں کے لیے اس سے پچھلے دور کے جو لوگ ہیں نا وہ مثال ہے. یعنی اس وقت میں اور آپ اگر 2000s میں یہ چیز پڑھ رہے ہیں تو ہم سب کے لیے چلے 19th century اور اس سے قریب کی جو چیزیں اس میں مثال ہے کہ ذرا دیکھو دنیا کے نقشے پہ ملکوں میں اینٹ سے اینٹ کیوں بجائی گئی. تم بتاؤ کہ بخارا میں کیا ہوا, سمرقند میں کیا ہوا, تاشکند میں کیا ہوا, وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملات ہوئے. آج دنیا کے کتنے خطے ہیں کہ بڑی بڑی مسجدیں اور بڑی بڑی جامعات ویران پڑی ہیں, وہ ترس رہی ہیں کہ وہاں آئے. وہاں کے ممبر جو ہیں وہ اذانوں کے لیے بے چین ہو رہے ہیں, وہاں کے مدارس قرآن و سنت سکھانے کے لیے بے چین ہیں, لیکن آج وہاں سب خشک ہیں. قرآن اور سنت کے چشمے خشک کیوں دکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دیتے ہیں نا تو پھر لوگ ان کو ہی لے جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں پہ بہت سختی ہو رہی ہے, مثلا نان مسلم مسلمانوں کو مار رہے ہیں, پہلی بات ہے, اس کی وجہ دیکھیں. کر کیا سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کو جواب میں مار سکتے ہیں؟ نہیں, ریسورسز نہیں ہیں. کیا ہم ان کے خلاف نفرت پھیلائیں؟ فائدہ کیا ہوگا؟ کیا گالیاں دیں؟ ہمیں ہی پڑیں گی, ان کو کیا پتہ چلے گا. کرنا کیا؟ آپ اگر غور کریں نا, اگر ایک کام مسلمان کر لے کہ ان کو ہی مسلمان کر لے, وہی ایک بندہ ہے وہ آپ کو اتنے فتنے میں ڈالے, آپ کو ہر دن اس کی طرف سے فتنہ مل رہا ہے, سازشیں ہو رہی ہیں, تو عقل مندی کیا کہ آپ اس کو اپنا بنا لیں؟ کتنے کو سانپ ماریں گے آپ؟ بہتر نہیں کہ ان سانپوں کو دودھ پلا کے اپنا دوست بنا لیا جائے. یہ جو امر بالمعروف کی بات کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ دیکھو تمہیں تو ظاہری ان کی قتل و غارت گری دکھتی, لیکن اس سے بڑی تو وہ یہ ہے کہ تم قدم بہ قدم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہو. آج آپ دیکھیے کہ امت مسلمہ میں غیر مسلموں کی نکالی کا کتنا رواج ہے, تو اگر آپ نان مسلم کو ٹھیک کر لیں گے تو یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے نا. ہم مسلمانوں کو ٹھیک کر نہیں سکے, مثال ہے, نہیں ہو رہے, شوق نہیں رہا اور بہت پریشر میں, تو جو لوگ ان پہ پریشر ڈال رہے ہیں ان کو ٹھیک کر لیں.
دعوت کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ محاذ قائم کر دیا جس میں ایک تلوار کی ضرورت نہیں، ایک تیر کی ضرورت نہیں پڑی، اور یہ میدان قیامت تک رہے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں جہاد قیامت تک رہے گا. لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تلواروں والا جہاد ہے تبھی اسلام کو پھر ٹیررزم اور ایسی باتیں کرتے، نہیں، یہ کون سا جہاد ہے کہ وہ خیر کی طرف بلائیں گے، وہ لوگوں کو بتائیں گے، اور جب لوگوں کو برائی سے روکیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا. اس لیے یہاں یہ کہہ دیا کہ تم اپنے آپ کو محفوظ کر لو. کس طریقے سے؟ کہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کی دعوت دو، وہ خود ہی تمہارے اسلام کو قبول کر لیں. جب دوست بن جائیں گے تو تمہاری دشمنی کیوں کریں گے وہ؟ جب وہ خود اسلامی رنگ میں رنگ جائیں گے تو ان کی غلط چیزوں پہ تمہارے کتنے فتنے دبیں گے. بالکل ٹھنڈے دل سے اگر ہم بعد میں بیٹھ کے سوچیں نا، اور میرا خیال ہے کہ سوچ تب زیادہ پازیٹو ہوتی ہے جب آپ اپنے انفرادی لیول پہ لے آتے ہیں. گھر کے اوپر لے لیں، آپ اپنے بچوں کی کن چیزوں سے پریشان ہیں، نوٹ کریں، لکھیں. آپ کو اپنے گھر میں کیا چیز چاہیے جو نہیں، کیونکہ قرآن پڑھنے کے بعد ایک سوچ ملتی ہے نا. آپ جتنا گہرائی میں اترتے جائیں گے نا، آپ کو ہر بات کا ایک علاج ملے گا کہ لوگوں کو بھی وہی سکھا دیں جو آپ نے سیکھا ہے. مثلا آپ نے قرآن سیکھ لیا، اب آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں عمل بھی کروں. چلیں ٹھیک ہے، اب میں اپنے آپ کو ویسا کرتی ہوں جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، لیکن آپ اس ویسا بند، آپ کی بہنیں آپ کا مذاق اڑاتی ہیں، آپ کے خاندان والے ناراض ہیں، ادھر گئے سسرال والوں سے باتیں سنی ہیں، تو اب ساری باتوں کا کیا علاج ہے؟ کیا آپ ان کو بھی یہ سنا دیں؟ کس کس سے لڑیں گے؟ لڑنے کی بجائے محبتوں کے پیغام دو. کیسے؟ کہ اس دعوت کو دو. ورنہ یاد رکھیں، جو قومیں دوسروں کو نہیں روکتی نا، وہ خود بھی تباہ ہو جاتی ہیں. اولئک لہم عذاب عظیم. اللہ نے اینٹ سے اینٹ بجوا دی. مسلمانوں کی مسجدوں کو دیکھ لیں، آج چرچز بنی ہوئی ہیں. مسلمانوں کی لائبریری آج استبل بنی ہوئی ہے. مسلمانوں کی کتابوں کو جب دریاؤں میں ڈالا گیا، کئی دن تک اس کا پانی سیاہ ہو گیا اس کی سیاہی کی وجہ سے. کیوں؟ کہ مسلمان ان کتابوں کو پڑھتے نہیں تھے. ان لائبریریوں میں مسلمان علم کے وہ موتی چھپا کے خوش ہو رہے تھے، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے. ہلاکو خان نے جب مسلمانوں پہ حملے کیے تھے، علماء کی گردنوں کو کاٹ کے اس کے ممبر بنائے تھے. اور مجھے ایک ای میل کسی نے بھیجی، ایک ایسا دور گزرا کہ پورا چرچ جو ہے وہ انسانی اعضاء سے بنا ہوا ہے. کین یو امیجن؟ پورے چرچ میں جو بھی ان کے سمبلز ہیں، مثلا جیسے سلیپ بنانی ہے نا تو کھوپڑیاں لگی ہوئی ہیں، ٹانگیں، بازوؤں کی ہڈیاں، ہاتھ کہیں لگے ہوئے ہیں. یعنی ایسے ایسے دور تاریخ میں گزر چکے ہیں کہ پھر اللہ دنیا میں انسانوں کو ایک دوسرے سے موقع دیتا ہے، جو ان کو مار کے ان کے اسپیئر پارٹس کو بیچ لو یا جو مرضی کر لو. بچیں گے تب جب یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر کریں گے. یہ تو بات تھی دنیا کی، اللہ تعالیٰ آخرت کا منظر دکھاتے ہیں. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. اس دن کتنے ہی چہرے روشن ہوں گے اور کتنے ہی چہرے سیاہ ہوں گے. فاما الذین اسودت وجوہہم. پس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا. یہ جملہ جو ہے یہ حذف ہے، یعنی مین ہم اردو میں بول رہے ہیں، عربی میں نہیں دکھ رہا. کیا کہا جائے گا؟ اکفرتم بعد ایمانکم. کیا تم نے کفر اختیار کیا اپنے ایمان کے بعد؟ یہ کون سا کفر تھا بھائی؟ یہ عمل کا کفر تھا، ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنے کا کفر تھا. یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کفر تھا. لہذا فذوقوا العذاب. پس چکھو عذاب کو. بما کنتم تکفرون. اس کی وجہ کہ تم کفر کرتے تھے. اور اس کے برعکس واما الذین ابیضت وجوہہم. رہے وہ خوش قسمت لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ دو لوگ کون ہیں؟ اور پچھلی آیتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں ان چہروں سے کون لوگ مراد ہیں. تفرقے بازی کی باتیں کرنے والے، خیر، معروف اور منکر کے اوپر اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنے والے، یہ لوگ کل قیامت کے دن سیاہ چہرے والے ہوں گے. جب دنیا میں کسی کو کوئی کام دیا جاتا ہے نا، تو وہ کر لے تو اس کو ایک اطمینان اور ایک خوشی ہوتی ہے. وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری ادا کی، فرقہ واریت سے لوگوں کو روکتے رہے، کل قیامت کے دن سرخ رو ہوں گے. آپ یہاں ابیضت وجوہ جو ہے نا،
یا یوم تبیض وجوہ ان کو لکھ لیں سرخ روح. سرخ روح بھی تو اصل میں یہی لفظ ہے. سرخ کس کو کہتے ہیں؟ ریڈ کو. اور روح اور اردو میں چہرے کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا میں اس معاملے میں سرخ روح ہونا چاہتی ہوں. یہی مراد ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ جو کام میرے ذمہ لگا تھا میں اس ذمہ داری کو کر کے چہرہ میرا خود سرخ سے مرا یہ کہ ریڈ رہے فریش رہوں. وہی بات ادھر ہے کہ وہ لوگ جو زندگی میں ان کاموں کو کرتے رہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو کل قیامت کے دن بڑے مطمئن ہوں گے. دنیا میں لوگوں کے چہرے سفید ہوں تو کیا یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے؟ کوئی ضروری نہیں. یہ رنگ اللہ نے دیے ہیں. آخرت میں ہماری شکلیں ویسی ہوں گی جیسے ہم ہوں گے. ہمارا یہ جو دنیا کا اخلاق ہے نا یہ کل قیامت کے دن ہماری خلق بن جائے گی. اس پہ ایک لیکچر ہے مجھے یاد آ گیا جو پوری سیریز ہم نے کی تھی نا دل بدلے کی, تو اس میں یہ بات کی تھی کہ کبھی آپ نے سوچا کہ آخرت میں آپ کس چیز سے بنیں گے. مثلا آج دنیا میں یہ مٹی سے بنا ہے نا جسم, بونز ہیں, خون ہے, ہم ایک فزیکل فارم میں. جنت میں انسان کس مٹیریل سے بنے گا کبھی سوچا آپ نے پہلے کہ نہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کرسٹل کی ڈال, شیشے کی ڈال, تو جنت میں ہم کس چیز کے بنیں گے؟ مٹی کے بنیں گے, کس کے بنیں گے؟ سونے کے ہوں گے کہ چاندی کے ہوں گے؟ ہم اپنے اخلاق کے بنے ہوں گے. ہمارا حسن جو ہمارا دنیا کا اخلاق ہے نا خلق, یہ ہماری خلق میں تخلیق میں بدل جائے گا. جو جتنا اخلاقی طور پہ خوبصورت ہوگا وہ وہاں اس کی تخلیق میں ہوگا. اور دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے, ہمارے اندر کا اصل ہمارے چہرے پہ آتا ہے. نیک لوگ کہیں گے کہ چہرے پہ آپ دیکھیے کتنی چمک دکھتی ہے. بوڑھے لوگ کچھ بھی بہت زیادہ نہ بھی پڑے ہیں لیکن جو بڑی پیور زندگیاں گزارتے ہیں نا, جو جو بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ان کے چہرے پہ ایک خوبصورتی آتی جاتی ہے. اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ساری زندگی اپنے حسن کو نچواتے رہے, آپ دیکھیں ان کا بڑھاپا قریب شکل کا ہو جاتا ہے. تو یہاں چہروں کی بات کی اور قرآن پاک میں یہ بات اور بہت جگہ آتی ہے. سورہ زمر کی آیت 60 میں آتا ہے کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. اور آپ دیکھیں گے قیامت کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. پھر اسی طرح وجوہ یومئذٍ مسفرہ, کچھ چہرے اس دن بڑے خوبصورت ہوں گے. ضاحکۃً مستبشرہ, ہنستے ہوئے کھلے ہوئے. پھر ایک جگہ آتا ہے وجوہ یومئذٍ علیہا غبرہ. پھر اسی طرح ایک جگہ آتا ہے ترحقہا قطرہ, یعنی چہروں کی سفیدی کمی بیشی اس کا انسان کے عمل سے تعلق ہے. جو ایمان کا نور ہوتا ہے نا یہ قیامت کے دن چہروں پہ سفیدی بن کے آ جائے گا. اور جو کفر کی سیاہی دلوں میں ہوتی ہے نا قیامت کے دن وہ چہروں پہ آ جائے گی. فسق و فجور کی ظلمت انسان کے چہروں پہ آ جائے گی. اب یہ ہیں کون لوگ؟ تو اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اہل سنت کے چہرے سفید ہوں گے. کہ کون سے اہل سنت ہے بھائی؟ جس کے برعکس اگلا کال پورا سنیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی. کیونکہ اس کی تفسیر میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو اسلاف کے ناموں کے ساتھ لکھاؤں کیونکہ بہت ہی بات واضح ہو جاتی ہے. تو سب سے زیادہ بہترین مفسر جن کو اللہ کے نبی نے بھی مفسر قرآن کہا وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ اہل سنت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے. ٹھیک ہے, تبیض وجوہ, جو سنتوں کے رنگ میں رنگے ہوئے. صرف میٹھی سنتیں نہیں بلکہ عمل کی سنتیں, زندگی کی سنتیں, حلال اور حرام کی سنتیں. اور اہل بدعت جنہوں نے اللہ کے نبی کے دین کو بدل دیا. عطا ایک مفسر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار کے چہرے سفید ہوں گے اور بنو قریظہ اور بنو نذیر, یہ یہود کے قبائل تھے, ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. اسی طرح اس کی ایک تیسری تفسیر امام ترمذی نے ابو امامہ سے ایک روایت جو نقل کی, اس سے پتہ چلتا ہے. کہتے ہیں کہ اس سے مراد خوارج ہیں, یہ ایک باطل فرقہ گزر چکا جن کو خارجی کہتے ہیں. ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور سفید چہرے ان کے ہوں گے جن کو وہ قتل کریں گے. یہ پیچھے ہسٹری میں گزر چکا, اس کی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں. اور یہ حدیث بیان کر کے ابو امامہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 بار نہ سنی ہوتی تو میں اس کو کبھی بیان نہ کرتا. اقربا کہتے ہیں کہ سیاہ چہرے اہل کتاب کے ان لوگوں کے ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واسط سے پہلے تو آپ کی تصدیق کرتے تھے, لیکن جب آپ مبعوث ہو گئے تو آپ کی مدد اور نصرت کرنے کی بجائے آپ کی تکذیب شروع کرتی. بات واضح ہوتی ہے نا. جب پاس نہیں تھے تو پھر کہا کہ ہم آپ کو مانیں گے، اور جب آئے تو آپ ہی کے دشمن بن گئے۔ اب آپ دیکھیے یہ ساری ہی چیزیں درست ہیں، اور ان سب کو جمع کر لیں تو امام قرطبی انہوں نے ان سارے ایمانوں کو جمع کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یوم تبیض وجوہ، جو ہے یہ مخلصین مومنین کے چہرے ہوں گے، اور تسود وجوہ جو ہے یہ ان لوگوں کے چہرے ہوں گے جنہوں نے دین میں تبدیلیاں کی، وہ مرتد ہوئے، وہ کافر ہوئے، جنہوں نے دلوں میں نفاق کیا۔ جو جتنا برا عمل کرے گا اس کا چہرہ اتنا سیاہ ہوگا، جو جتنا کم کرے گا ذرا سیاہی کم ہو جائے گی، اور اسی طرح جو نیکیوں میں زیادہ خوبصورت کام کرے گا اس کا چہرہ اتنا چمکنے لگے گا، جس کی نیکیاں کم ہوں گی اس کو دوسری طرف کر دیا جائے گا۔ اور پچھلی آیتوں کے ساتھ اس کو ملائیں تو اس کا ایک بہت خوبصورت معنی سمجھ آتا ہے، اور وہ کیا، یہ بھی مفسرین نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے امت کو توڑا، تفرقوا واختلفوا، یہ دو کام ہے نا، اسی آیت کے اوپر ہی ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے امت کو توڑنے کی کوششیں کی اور اختلاف میں ڈالا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جنہوں نے امت کو جوڑنے کی کوشش کی، اللہ کے دین کو نمایاں کرنے کی کوشش کی، تو ان کے چہرے سفید ہوں گے، یعنی روشن ہوں گے۔ اللہ اکبر، اتنا برا ناسور ہے یہ فرقہ واریت جس نے امت کو واقعی بہت سارے ٹکڑوں میں کاٹ کے رکھ دیا۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آج کے دور کی جو بہت بڑی ضرورت ہے وہ لوگوں کو اس بات سے محفوظ رکھنے کی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹنے کی بجائے دین کی کوز کے لیے کام کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ تین چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے پسندیدہ قرار دیا اور تین کو ناپسند کیا۔ پسندیدہ چیزیں تین کون سی ہیں؟ نمبر ایک، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری چیز، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور نا اتفاقی سے بچو، یعنی تفرقہ بازی یا اختلافات سے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے حکام اور اولوالامر کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو آپ کو کام دیتے ہیں، یعنی جو بھی کسی معاملے میں آپ کو حکم دیتا ہے، اپنے حکام اور اولوالامر کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ رکھو۔ یعنی یہ نہیں کہ سامنے کچھ نہیں لیکن ان کے لیے بری باتیں کرو اور ہر وقت صرف حکمرانوں کو ہی تم مذاق بناتے رہو۔ تین وہ چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، بے ضرورت قیل و قال اور بحث مباحثہ۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ گوسپ۔ قیل و قال، ہر بندہ بول رہا ہے بس سن کوئی نہیں رہا، ادھر کی باتیں، ادھر کے کلابے، اور بحث مباحثہ کیا، ڈسکشنز، ہر وقت مناظرے ہی ہوتے رہتے ہیں۔ ہاں، دوسری چیز جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، بلا ضرورت کسی سے سوال کرنا، دنیا ایسی عادت ہو گئی ہے مانگنے کی۔ اور تیسری چیز یہ ہے، مال کو ضائع کرنا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، امام ابن کثیر نے اس کو نقل کیا۔ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ رات کی ایک آیت، میرے ذہن میں آ رہی ہے، مفہوم اس کا یہی ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جن کے چہرے سیاہ رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ قتم من اللیل مسلمہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور ذہن میں واقعی توے کا تصور آتا ہے۔ ساری بات کر کے اب مسلمانوں کو کہہ دیا، تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ کون سی آیتیں جو پڑھ رہے ہیں؟ کسی انسان کا کلام نہیں، کسی کی سوچ نہیں، کچھ نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی سوچ ہے۔ نتلوہا علیک بالحق، ہم نے اس کو پڑھا آپ کے اوپر۔ کس کے اوپر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور قیامت تک ہر اس پڑھنے والے پہ جو اس کلام کو پڑھ رہا ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے حکم دیے ہیں نا، یہ کوئی تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی پر انعامات کی بارش کر دے اور کسی پر غضب اور ناراضگی کر دے بلا وجہ، اللہ ایسا نہیں کرتا۔ ہر بندے کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہوگا۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ فیوریٹزم نہیں کرتا کہ کوئی اس کو پیارا لگا تو اس کا برا کام بھی اس کو پیارا لگے۔ ماں تو کر سکتی ہے ایسے، اپنے بچے کے لاڈ دیکھے گی نا، اس کی بری چیزیں بھی اس کو اچھی ہی لگیں گی۔ اللہ ایسا نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، کسی پر، صرف انسانوں کی بات نہیں،
جانوروں پہ، پرندوں پہ، کسی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کوئی ظلم نہیں کرتا، اس لیے یہ احکامات جو اس نے تمہیں دیے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ویسے ہی کرے گا جیسا وہ کرتا تھا، کیونکہ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف کام لوٹائے جاتے ہیں۔ تم نے بھی تو ادھر ہی آنا ہے نا، جب سارے ادھر جا رہے ہیں تو تمہیں بھی ادھر جانا چاہیے، جانا ہے اس لیے تم اس کی فکر کر لو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں یہ ساری باتیں بتا دی، اب تم مان جاؤ تو مان جاؤ، نہیں مانتے تمہاری مرضی، تم اللہ کی رحمتوں میں رہنا چاہتے ہو موسٹ ویلکم، ففی رحمت اللہ، تم نہیں رہنا چاہتے تو فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جو ہوگا تمہارے اپنے کاموں کا کیا دھرا ہوگا۔ اور پھر دوبارہ اسی بات کی تاکید جس کا اشارہ اوپر گزر گیا، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہو بہتر سب امتوں میں سے جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی، کیا کرتے ہو تم، تأمرون بالمعروف، تم اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم روکتے ہو منکر سے بری چیزوں سے، اور وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ یہ سارے تم کون ہے، مسلمان، اور خاص طور پہ صحابہ کرام کو یہاں بتا دیا گیا، اسی بات کی تکرار ہے جو پیچھے گزر گئی سورۃ بقرہ میں دوسرے پارے کی پہلی آیت میں، وجعلناکم امتا وسطا میں، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا، تم لوگوں کے اوپر شہداء بنو گے قیامت کے دن۔ آیت نمبر 104 میں یہی بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ ولتکم منکم امتا یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہاں دیکھیے ایسا تھا کہ ہونی چاہیے، ولتکن، لام جو ہوتا ہے نا اس کے کئی معنی ہوتے ہیں عربی میں، مراد کے کہ اٹ شوڈ بی، یعنی ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ تم میں سے کوئی ایسا ہو۔ وہ بات جو تھی نا وہ امت مسلمہ میں سے ایک گروہ کی تھی، اب یہاں پوری امت کو خطاب کیا جا رہا ہے، وہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے گروہ کو ذہنی طور پہ تیار کیا گیا کہ لوگوں کو خیر کی دعوت دو اور معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو، لیکن اس آیت میں تو پوری کی پوری امت کو مکلف کر دیا، امت مسلمہ کے بچے بچے کو ایک ایسی ذمہ داری دے دی کہ جس کو نبھائے بغیر کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے کا وہ حقدار نہیں ہوگا، اور وہ کیا ہے، کن تم، ہو تم۔ بعض کہتے ہیں کن تم سے مراد وہی کن تم ہے جو تھے تم، عربی میں کانا یکونو کا معنی ہوتا ہے تھے، واز کے معنوں میں، انگلش میں واز ہے نا، ماضی کا سیگا، لیکن ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں ہو تم۔ بس کہتے ہیں کہ کن تم کو اگر ماضی کے معنوں میں لیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے دور میں تم تھے، صحابہ کرام کو کہتے ہیں اشارہ کیا گیا، تم تھے بہتر امت جب تک کہ تم لوگوں کو اس کا حکم دیتے تھے، لیکن اب امت سے اگر یہ چیزیں نکل گئیں تو پھر وہ اس درجے سے نکل گئی۔ لیکن یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ عربی زبان کا ایک اصول ہے کہ کانا، یعنی کانا یا جو ادھر بدلی ہوئی فارم میں کنتم میں ہے، یہ ماضی کا لفظ، لیکن جب کسی چیز کے دوام کو، یعنی ہمیشہ اس کام کے کرنے کو دکھانا جائے تو پھر وہ حال اور مستقبل کے معنوں میں آتا ہے۔ اگر آپ میں سے انگلش میں کوئی ٹینسز پڑھ چکا ہے تو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس آپ نے سنا ہوگا، واز، پلئنگ، یا کچھ اس طرح کی باتیں جو میں آپ کو جاننا نہیں چاہتے، بس یہ سمجھ لیں کہ لوگوں نے اس کو دو طرح سے سمجھا، کچھ کہتے ہیں کن تم سے مرے تھے تم، اور لفظی ترجمہ کانا کا تھے ہی ہوتا ہے، یہ بھی بات ذہن میں آنی چاہیے، تھے تم بہترین امت لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ وہ کہتے ہیں یا صحابہ کو کہہ دیا کہ بھائی تم اپنے دور میں اچھے تھے، تم کرتے تھے، اب چونکہ ہم نہیں رہے تو ہم پہ یہ بات نہیں ہوئی۔ لیکن دوسرا معنی کہ نہیں، کن تم جو ہے نا تھے تم کے معنی بجائے ہو تم، آج بھی ہو، لیکن شرط ہے، کل تو تھے، ڈن ہے، صحابہ، تابعین، تبع تائین واقعی بہترین خیر امت تھی، لیکن ان کے بعد سے اب قیامت تک کے لوگوں کے لیے بہترین امت ہونا مشروط ہو گیا، شرط لگ گئی، کنڈیشن لگ گئی ہے، کیا، کب تک تم بہترین امت ہوگے؟ جب تک تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کتنے لوگوں کو یہ آخری جملہ سمجھ آیا؟ اس کو اپنے لفظوں میں بتائیں. کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا؟ یہ آخری سینٹینس جو میں نے بولا ہے, جو پوائنٹ ہے اس کا, مفہوم بتائیں. شاباش, انہوں نے پوری بات بتا دی. خلاصہ کر دیتی ہوں. دیکھیے, صحابہ تو بہتر تھے ہی, بہترین تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا خیر قرن قرنی, سب سے بہتر دور میرا, پھر ثم الذین یلونہم, پھر ان کا جو ان کو ملیں گے, پھر ان کے قریب. صحابہ بہتر ہیں کیونکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تابعین کی بھی سند ہے کہ تابعین بھی ان شاء اللہ تعالیٰ حق پہ ہیں, تبا تابعین بھی ہیں. اور وہ کیوں اچھے تھے؟ اس لیے کہ وہ یہ سارے کام کرتے ہی تھے. کل تک صحابہ کرام کا دور یا تابعین تبا تابعین کا جو دور تھا, اس میں تو لوگ چونکہ یہ سارے کام کرتے ہی تھے, اور اس کی ہمارے پاس وجہ بھی موجود ہے ان کی فضیلت کی قرآن اور حدیث سے, تو وہ تو تھے ہی. لیکن آج ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں قیامت تک آنے والے امتی, وہ یہ فخر کر لیں کہ دیکھا ہم ہیں بہترین لوگ, خیر امت ہے. دیکھیں, یہی دھوکہ لگا تھا یہود کو. وی آر چوزن پیپل. اس آیت پہ میں نے یہ کیوں اتنی زور دیا؟ کیونکہ آج ہمارے ذہنوں کے اندر ہوا بھر چکی ہے. کہتے ہیں دیکھا اللہ نے کہا کن تم خیر امت ہے, ہو نا تم بہترین امت. تو کیا آگے نہیں اللہ نے کچھ فرمایا؟ کیا کہ اخرجت للناس, پہلی بات تم بہتر ہو. چلیں پوائنٹس میں دیکھتے ہیں. اگر ہمیں اب بہترین امت بننا ہے تو فرسٹ تھنگ, اخرجت للناس, نمبر ایک, آپ لوگوں کے لیے آئے ہو, اپنے لیے نہیں آئے. کیا پیغام ہے؟ ذات کے لیے نہ جیو, انسانوں کے فائدے کے لیے جیو. تمہاری زندگی کی اپنی ضروریات اور تمہارا اپنا ہی کھانا پینا پہننا اوڑھنا اور گھر داری تمہیں مشغول نہ کر دے, بلکہ تم تو دوسروں کے لیے آئے ہو. اتنی سی بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دوں گی. خدا نخواستہ کسی کے شوہر کا انتقال ہو, اس عمر میں کہ بچے بھی چھوٹے ہیں, تو عموماً لوگ اس رونے والی اور غم زدہ بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صبر کرو, حوصلہ کرو, اب تم ان بچوں کے لیے جیو گی. کہتے ہیں اب تم نے ان کے لیے جینا ہے, اب تم نے ان کو باپ بن کے پالنا ہے. اصل پیغام یہ ہوتا ہے کہ دیکھو, اب اگر تم ہی روتی دھوتی رہو گی تو ان بچوں کو کون پالے گا؟ پھر آپ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں وہ عورت جو ایک شوہر کی پروٹیکشن میں جیتی ہے بچوں کے ساتھ, اس کی زندگی اور صرف بچوں کے لیے باپ بن کے اور ماں بن کے جینے والی عورت کی زندگی میں فرق ہوتا ہے کوئی؟ زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ہر فیصلہ بچوں کی سوچ پہ کرتی ہے. امت مسلمہ کو جو پہلا پیغام دیا کہ تم اس دنیا میں گل چھڑے اڑانے نہیں آئے, بریانی چاول کھانے پینے روٹی دعوت شادیاں منگنیاں کرنے نہیں آئے, اخرجت للناس, تمہارے کندھوں پہ انسانیت کا قرض ہے. کون سا؟ جو تمہیں چیز بن مانگے مل گئی, وہ پیغام ہدایت, وہ اللہ کے نبی کے ذریعے وہی کا پیغام تمہیں بن مانگے مل گیا تھا. اب تم نے ہدایت کے لیے سسکتی اور ترستی انسانیت کو دینا ہے. کتنے لوگوں کو پتا؟ دس دس لوگوں سے پوچھئے گا, اپنے لیے لکھیں کام. دس لوگوں کو اپنے ارد گرد رہنے والے خاندان, رشتہ دار, دوستوں, ساتھیوں, کوئی ینگ بچہ, کوئی ماں, کوئی مطلب کوئی بھی ایج کے, دس مختلف قسم کے لوگوں سے ذرا پوچھ کے بتائیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا. ایک تو بھیجنا نا انسانیت کے ناطے سے, وہ تو سب کو پتا ہے جی عبادت کے لیے بھیجا. نہیں, امت مسلمہ کو کیوں بھیجا؟ بڑے بھی دین کے موڈ میں ہوں گے نا, کہیں گے نمازیں پڑھنے کے لیے, حج کرنے کے لیے, جہاد کرنے کے لیے. بہت کم لوگ یہ کہیں گے کہ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کتنوں کو آج یہ پیغام یاد ہے؟ آپ اپنے 12 سے لے کے 18 یا 20 سال کے ینگ لڑکوں سے پوچھ کے آئیے, بیٹا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بیٹا بتاؤ ہم نے دنیا میں کیا کرنا ہے؟ ہم بھی ظلم کرتے ہیں نا, اگر ہم بھی ان پہ بوجھ ڈالتے ہیں نا بچپن کے بعد, 8-10 سال میں وہ کہتے ہیں نماز پڑھ لو, نماز پڑھ لو, نماز پڑھ لو, نماز پڑھ لو, ہاں اور کیا کہتے ہیں, روزہ رکھ لو, جھوٹ نہ بولو. یعنی ذاتی اصلاح کی بات کرتے ہیں یہ پیغام دینے کے لیے کہ بیٹو تمہیں تو زندگی ایسی گزارنی ہے کہ کل تم نے یہ چیزیں دوسروں کو دینی ہے. اور دوسری بات ہے کہ جن کو ابھی تک ہم نے ہی نہیں دی وہ کس کو دیں گے؟ آج کتنا فکر ہے ہمیں اپنے بچوں کے کیریئر کا, بیٹی ہے یا بیٹا؟ پہلے تو بیٹوں کا کیریئر عزیز تھا نا, اب بیٹیوں کا بھی ہے. کچھ بن جائے، کچھ یہ ہو جائے، کچھ وہ ہو جائے. کتنی اولادوں کو یہ پیغام سکھایا کہ بیٹا اخری جت لناس، اپنی ذات تو چھوڑو. اور ہمیں تو رونا آ جاتا ہے جب ہماری ذات پہ کوئی ذات بڑھتی ہے دین کے لیے، یقین کریں خون کے آنسو رونے لگتے ہیں ہم لوگ کہ ہائے قربانی، اتنا زندگی مشکل ہو گیا، اب اور وقت، اب اور محنت، اب اور کام، ایک اور مشکل پڑ گئی سر پہ، اب یہ بھی کرنا پڑے گا، اب یہ بھی چھوڑنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کہتے تم آئے کس لیے تھے دنیا میں؟ اخرجت للناس. دیکھیے کوئی آفس کی طرف سے کسی کو کوئی گاڑی مل جاتی ہے، وہ کیوں ہوتی ہے؟ کہ تم نے اس پہ آفس کے کام کرنے ہیں. اور جب کوئی آفس والا اس کو کوئی کام دے جس میں گاڑی یوز ہو تو کہ کیا پھر کام کہہ رہے ہو؟ وہ کہے کہ آپ کام نہیں کرنا چاہتے، چابی چھوڑ جائے ادھر. پھر تم خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی کام دے رہا ہے. اللہ نے مسلمان کو جو ایک ایک نعمت دی ہے نا، وہ اس کی نہیں ہے، وہ اخرجت للناس، انسانیت کے لیے دی ہے. اور یہ وہ اعزاز تھا جو صحابہ کو سمجھ آ گیا تھا. ہم کہتے ہیں بیٹھ کے سنتیں پڑھتے رہے، نفل پڑھتے رہے، قضا عمرے پڑھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پہ تھے، آپ کے سامنے لاکھوں کا مجمع تھا، آپ نے کیا فرمایا؟ لوگوں میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. حل بلختہ. کیونکہ جس کے کندھوں پہ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے وہ تو اپنی آخری کوشش میں ہوتا ہے کہ اللہ خدا کے لیے پیغام صحیح پہنچ جائے. جان جاتی ہے جائے، وقت جاتا ہے جائے، کچھ بھی ہو میں کچھ کام کر لوں. اللہ کے نبی تو اس غم سے راتوں کو روتے رہتے تھے کہ یہ پیغام میں نے دیا کہ نہیں دیا. سورہ نساء میں آپ پڑھیں گے ایک آیت پہ ساری رات آپ روتے رہے. ایک صحابی آپ کو سورہ نساء سنا رہے ہیں اور ایک آیت جس میں کہا کہ نبی کل ہم آپ سے بھی پوچھیں گے کہ کیا آپ نے پیغام دیا، تو آپ وہاں کہا بس کرو، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اتنا بھاری ذمہ ہے. آپ کے پاس کسی کی دو چوڑیاں پڑی ہو نا تو آپ کہتے نہیں بڑا بوجھ ہے، اللہ کرے امانت خیر سے پہنچ جائے واپس. یہ سونے چاندی سے بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں خزانہ دیا ہوا ہے کہ جاؤ اس کو دنیا میں لے کے پھیلاؤ. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا پہنچا دیا، صحابہ نے کہا کہ پہنچا دیا. بلختہ و ادیتا. کہا اللہ کے نبی آپ نے نہ صرف یہ کہ حق دے دیا، پہنچا دیا، بلکہ اپنے حق بھی ادا کر دیا. پھر اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا کہ جو ذمہ داری تو نے مجھے دی تھی میں نے اس کو ادا کیا. اور پھر آپ نے یہ کام بس امت کو کہا، صرف ایک حکم دیا تھا کہ اب جو حاضر ہیں نا وہ غائب لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے. انشاءاللہ کسی موقع پہ آپ کو حجۃ الوداع کے خطبے کا ترجمہ بھی تھوڑا سا واضح کروں گی. اور آپ کو پتا ہے صرف ایک دفعہ یہ کہا، کسی کو الگ الگ نہیں بلایا، تم ادھر جانا، ادھر جانا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ کہا کہ دیکھو میں نے پہنچا دیا، اب جو میرے سامنے موجود ہے انہوں نے دنیا کو دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چند دن کے اندر مدینہ شہر خالی ہو گیا تھا. ہر بندہ جدھر اس کا رخ لگا وہ نکل گیا، کیونکہ میں نے پیغام دینا ہے، کیونکہ اخرجت للناس. ہم ہوتے تو روزے کی جالیوں کو چوم کے روتے، ناتیں پڑھتے، ساتھ گاتے گانے گاتے، ہمیں حال پڑ جاتے کہ اللہ کا نبی چلا گیا، اس نے جانا ہی تھا. جس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی پھر وہ راتوں کو بھی غفلت کی نیند نہیں سوئے گا. اس کی زندگی کا مین تھیم یہ ہوگا کہ آج میں نے لوگوں کو کیا دینا ہے، میرے گھر میں ہے کہ نہیں وہ چھوڑ دو. اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ تامرون بالمعروف. کب تک دوسروں کو دیتے رہو گے، بتاتے رہو گے یہ کرو وہ نہ کرو، انہیں کو سکھا دو کہ کیا ٹھیک ہے کیا برا ہے. کسی کو آپ روز ایک کام کہیں کہ یہ ایسا کرنا ہے، لاؤ میں تمہارے لیے کر دوں، تو وہ تو محتاج ہے نا، وہ روز غلط کرے گا آپ روز ٹھیک کریں گے. کل بھی ادھر بات ہو رہی تھی، اس کے اوپر ڈسٹ رکھ دیتے ہیں لوگ کلیننگ کرتے ہوئے یا بعد میں نا، تو اس پہ میں روز دیکھتی ہوں ایک نیا نشان ہوتا ہے. تو کل ان سے میں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ کتنے ہو رہے ہیں. کہہ رہی میں کل ایک سولوشن لاؤں گی اور اس کو صاف کر دوں گی. میں نے کہا بالکل نہیں لائیں گی، آپ پہلے بریک میں آ کے دوسروں کو بتائیں، آپ صاف کریں گی ہر ہفتے میں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں بےچاروں کو، دیکھیں جاننا ہوتا ہے، جلدی میں رکھ کے چلے گئے. جب ہم کہتے ہیں نا میں ہی کرتا رہوں گا کام، تو لوگ نہیں کرتے. آپ بچے کا پھیلایا ہوا گن روز صاف کریں گے بجائے اس کے اس کو سکھا دیں گے بھائی گن نہ ڈالو. تو تامرون بالمعروف، اصل میں انسانیت کو اللہ کا وہ پیغام دینا ہے کہ لوگوں تمہیں پتہ نہیں صحیح کیا، عقل استعمال کرو، اچھے کام کرو. وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنا ہے. وتؤمنون باللہ، اور تم تو خود اللہ پر ایمان لاتے ہو. جس کا اپنا اللہ پر ایمان نہیں آتا بتائیے وہ کسی اور کو بتا سکتا؟ اسی آیت پہ کم از کم چار پانچ گھنٹے بات ہو سکتی ہے، اتنے ڈفرنس کیا ہے. اور میں تو لیٹ ڈا رہی ہوں کہ اللہ کے بعد میں اتر جائے. کہتا ہے یا اللہ
تو اپنا ایمان پہ پتا ہوتا ہے نا، پھر امور معروف ہونا نیل منکر کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور بات وہاں سے نکلتی ہے اور بس ہوتی تب بن کے اپنے عمل ہے. اور جب ہم نہیں ہوتا نا باتیں رکھتی ہیں کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، سب کہتے ہیں کہ مسلمہ تم دیکھو نہیں یہ میری دی ہے، اور اللہ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حسرت محسوس ہے، لیکن مجھے اگلے سے کرتے ہوئے بڑی حسرت محسوس ہو رہی ہے. ولو آمن اہل کتاب کو کہ مسلمہ جو کہا تو میں دیا یہ میں پہلے کسی اور کو دیا تھا، میں نے کسی اور بنی اسرائیلیوں کو یہ کام کیا تھا لیکن انہوں نے کیا کیا وہ کاش امن وہی مارے آتے. کون اہل کتاب جن کو کتاب گئی کہاں خیر ہوں ان کے لیے بہتر تھا، دو مقلدوں کا اتمنی ہے نا. یہ کام پہلے کو ریا تھا انہوں نے کیا، یا یہ کام اللہ تعالیٰ نے تم دے لیا، ایسا لگے سب کے ایسے لگتا ابھی بھی جاتے ہیں کتاب اللہ کبھی پہ ملیا. ان کو جو ذمہ داریاں تھی انہوں نے نہیں پھینکی، تبھی تو اسروں کو دی جاتی ہیں نا، لیکن یہ نہیں مانے. کیا ہوا، منہم المؤمنون و اکثرہم الفاسقون. اللہ کا دل دیکھیے، پہلے ایمان والوں کی بات کر دی چاہے وہ گنتی میں سے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں چند انگلیوں پہ گنے ہوئے یہود ایمان لائے، عبداللہ بن سلام، اسید، تین چار نام تھے جن میں سے ان کا نام مجھے یاد ہے. اور یہ منہم المؤمنون ضرور تھے کہ جو ایمان لے آئے. ادی بن حاتم کرسچن سے اسلام پہ آئے تھے، عبداللہ بن سلام یہود تھے پھر مسلمان ہوئے، لیکن اکثرہم الفاسقون، ان کے گروہ فاسق ہیں حد سے بڑے ہوئے. خلاصہ کیا ہے، یہ آیت اس ٹاپک کی ایک قسم کی آخری آیت ہے، ایک بریکٹ لگ گئی کہ دیکھو تمہیں آج دیا ہے نا تو تم سے پہلے اوروں کو بھی دیا تھا، جو انہوں نے کیا اگر تم بھی وہی کرو گے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو ان کا ہوا. اور اس آیت کی تفسیر آپ نے دیکھنی ہے تو ایک ہفتے کے اخبار پڑھ لیں، کوئی ایک ہفتے کے چینل سے خبریں سن لیں. مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہیں آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے کیسے پورے ہو رہے ہیں. اگلی آیتیں اس کو مزید واضح کریں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بڑی بڑی باتیں کر کے عمل سے خالی ہونے سے بچا دے، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اللہ نے جو احساس خیر الامت کا ہمیں دیا اس کی قدر کرنے کی توفیق دے. کافر غلط کام کرتا ہے اللہ کو بالکل برا نہیں لگتا، مسلمان غلط کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پٹخ کے مارتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ساری غلط کرتے ہیں پھر ہماری کیوں پکڑ آ رہی ہے؟ چلو بالفرض اگر سود کا نظام مسلمانوں میں آیا تو ان کی پکڑ ہو گئی، تو کافروں نے بھی تو پھیلایا ہوا ہے، ان کو کیوں نہیں اللہ پکڑتا؟ ان کے تو دن بدن کام پڑ رہے ہیں. تو پہلی بات ہے کہ قانون کافر کے لیے نہیں ہے، مسلمان کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كيا لكنابكم مخالفون، ميم حا ألف لام فا مخالف Yes, Mim, Ha, Alif, Lam, Fa. No, that's Muqatib. That Mim, Ha, Alif, Taba. Mukhalif is the opposition mein jo hai. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انشاءاللہ تھوڑا سا ریکیپ اگر آپ ابھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ابھی ریکیپ کر لیتے ہیں, ادروائز سیم مضمون آگے بھی چل رہا ہے. اوکے انشاءاللہ ٹھیک ہے. پھر بریک پہ جانے سے پہلے ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ بہت پاورفل آیات, بہت زیادہ پاورفل آیات, اور اپنے آپ کو دیکھنے کا موقع ملا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. رائٹ. اور سبحان اللہ جس آیت سے شروع ہوا اسی موضوع کی آیت پر ہمارا یہ لیسن کمپلیٹ بھی ہوا. لیکن فرق کیا تھا انشاءاللہ وہ دیکھتے ہیں. ہم نے آیا 104 سے سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. اور ہمیں کیا پتا چلا آیا نمبر 104 سے, ہمیں کیا پتا چلا, جلدی جلدی سے بتائیے. اوکے. جب اتنی پاورفل آیات پڑھتے ہیں نا تو اندر بہت اتھل پتھل ہوتی ہے, دل چاہتا ہے جلدی جلدی اپنے جذبات باہر نکالے جائیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ جو کچھ اندر دبا ہوا ہے وہ سب باہر نکالیے. کہ اپنے جتنے ریفلیکشنز ہوتے ہیں ان کو باہر نکالیا کیجئے. دوسروں کی اصلاح کا جذبہ, ٹھیک ہے, امر بالمعروف, اجتماعی اصلاح کرنی ہے, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. مینس کے صرف اپنے آپ میں نہیں جینا. رائٹ. ایٹ لیسٹ جیسے ہم لاسٹ آیت ہم نے دیکھا کہ امت مسلمہ تمام لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے, اخرجت. رائٹ. لیکن جو فرسٹ آیا اس میں بتایا گیا کہ ایٹ لیسٹ پورے امت مسلمہ سے بھی ایک گروپ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو یہ کام کرے. کون سا؟ یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر. یس, دعوی کا کام کرنا. لیکن پہلے, یس ویری ٹرو, لیکن پہلے کیا کرنا ہے, کیسے کریں گے ہم؟ بس سوتے میں سے اٹھ کے اصلاح کرنے نکل جائیں گے؟ پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ دوسروں کو بتا سکے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. پہلے علم لینا ہے, پھر اس کو تعلیم دینی ہے. پہلے خود شاگرد بننا ہے, اسٹوڈینٹ بننا ہے, پھر اس کی ٹیچنگ پھیلانی آگے. گڈ, ماشاء اللہ. علم لینا ہے خود, اور پھر اس پہ عمل کیسے کریں گے, دوسروں تک اس علم کو پھیلا کے. ماشاء اللہ. ٹھیک. اچھا, تو اب اگر ہم نے معروف کا حکم دینا ہے, رائٹ, یا خیر کی طرف بلانا ہے, تو وٹ از خیر؟ Yes, بالکل, یدعون الی الخیر, لوگوں کو خیر کی طرف بلانا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو پسندیدہ چیزیں, دین اسلام کی خیر. یس. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف بلانا ہے. ٹھیک ہے. وہ چیزیں جو شریعت کے اکارڈنگ ہو. گڈ, ماشاء اللہ. اتباع قرآن اینڈ سنت الخیر, الحمد للہ. ٹھیک ہے. اور پھر یامرون بالمعروف, حکم دے جو معروف ہو. اب حکم کیسے دینا ہے؟ جیسے ابھی آپ نے لکھا کہ حکم نہیں دینا ہے, ڈونٹ آرڈر, بلکہ درد مندی ہو ان کی اصلاح کی. یس. معروف کیسے پتا چلے گا ہمیں کہ کیا چیز معروف ہے؟ Can find it in Quran and Sunnat. Good. وہ چیزیں جو قرآن اور سنت کے اکارڈنگ ہو. Yes. Good. MashaAllah. Whatever is in Quran and Sunnah. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اب روکنا ہے منکر سے, تو منکر کیا چیز ہے وہ کیسے پتا چلے گا؟ What is منکر? جو چیز قرآن اور سنت کے اکارڈنگ نہ ہو, جو اس کے اگینسٹ ہو, اس کے خلاف ہو. ٹھیک ہے. گڈ. وٹ از ناٹ الاؤڈ ان قرآن اینڈ سنت. یس. جو کہ برائی ہے. ٹھیک ہے.
بالکل جو اس کے اگینسٹ میں چیز جا رہی ہو. اوکے اور یہ جو لوگ ہوں گے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ جو بھلائی کی طرف بلانے والے, معروف کے حکم دینے والے, منکر سے روکنے والے, ان کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسے لوگ ہیں؟ دیز آر دا سکسیسفل, ماشاء اللہ, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر, الحمد للہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی ان اس چھوٹی امت میں سے ہی بنا دیں. کہ آپ دیکھیے کہ ہم میں سے ایک جماعت ہی ہے نا جو ڈفرینٹ ایریاز سے یہاں پہ آ کر علم سیکھ رہی ہے, رائٹ کوئی انگلینڈ سے ہے, کوئی آئرلینڈ سے ہے, کوئی فرانس سے ہے, کوئی پاکستان سے ہے, کوئی انڈیا سے ہے, کوئی یو ایس سے ہے, کوئی کینیڈا سے ہے. سبحان اللہ, اتنے ڈفرینٹ ایریاز سے اب سارے کے سارے تو آ کے نہیں سیکھ رہے, تو ایک جماعت جو سیکھنے والی ہے اب یہ سیکھ کے نکلے گی آگے اور انشاءاللہ اس پیغام کو آگے ان لوگوں تک پہنچائے گی کہ جنہوں نے ابھی تک اس کو نہیں سیکھا. ٹھیک ہے, نیتیں ساتھ ساتھ اپنے لیے کرتے جایا کیجئے. ولا تکونو, اب دیکھیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ولا تکونو کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات, ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا کہ جن کے پاس روشن نشانیاں بھی آ گئی, علم بھی آ گیا, لیکن ہوا کیا؟ یا فرق بازی میں پڑ گئے, وہ اختلاف میں پڑ گئے, آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے لگے. یس بالکل, اور ہسٹری میں ہمیں اس کی کتنی بے شمار اگزامپلس ملتی ہیں جو وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے رہتے ہیں. یس بالکل, مدینہ کے یہود کی طرف بھی اشارہ ہے اور ان سب کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو ان جیسے ہو گئے. ٹھیک ہے, تو ہمارے سامنے ان کی مثالیں موجود ہیں, اب ان مثالوں سے عبرت لینی ہے, سبق لینا ہے, اپنے لیے نصیحت لینی ہے کہ ہم نے ان جیسا نہیں ہونا. کیوں؟ کیوں؟ بیکاز اولائکا, وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ کون ہیں؟ اولائک لہم, ان کے لیے تو عذاب عظیم ہے. یہ تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے لیے عذاب عظیم تیار ہے. تو ہم نے تو اپنے لیے دعا کیا کی کہ ہمیں ہم المفلحون میں سے بننا ہے, رائٹ, انشاءاللہ ہم نے مفلحون میں سے بننا ہے. یا اللہم لا تجعلنا منہم, آمین. اب دیکھیے آخرت کا نظارہ ہمارے سامنے ہے, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, سبحان اللہ, کیا دن ہوگا وہ کہ کل کے کل عامۃ الناس وہاں موجود ہوگی, تمام کے تمام جو جب سے دنیا شروع ہوئی اور جب تک قیامت قائم ہوگی, سب جتنے لوگ آئے اس دنیا میں وہ سب وہاں جمع ہوں گے, لیکن اپنے اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. کیسے؟ کہ کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ کے چہرے روشن ہوں گے. ٹھیک ہے, اب ہم نے اس کی بہت ساری ڈفرینٹ ڈیٹیل دیکھی کہ کون لوگ ہوں گے جن کے روشن چہرے ہوں گے اور کون لوگ ہوں گے جن کے سیاہ چہرے ہوں گے. ان میں سے ایک ہم نے کیا دیکھا کہ جو یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر کے کام کرتے ہوں گے, جو اکارڈنگلی کام کرتے ہوں گے قرآن اور سننا کے, تو ان کے چہرے سفید چمکدار روشن ہوں گے. یس بالکل, جیسا عمل اس دنیا میں ہوگا اس کے اکارڈنگ جزا اور چہرے کے روشن یا سیاہ ہونے کا وہاں پہ ہمیں نظر آئے گا سامنے. یس, اور جو اس کے خلاف چلیں گے پھر ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. اور ان سے کیا کہا جائے گا, ان سے کیا کہا جائے گا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے؟ اکفرتم بعد ایمانکم, اکفرتم بعد ایمانکم. اور اسی چیز کی ہم نے بہت دفعہ ریپیٹیشن پچھلے جوز کے اینڈ میں بھی دیکھی تھی کہ وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا بعد اپنے ایمان لانے کے, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد, تو ان کا انجام کیا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دس از سو مینی ٹائمز ان دا ریپیٹیشن کہ پھر ہوگا کیا ان لوگوں کے ساتھ, کہ ایمان کا ذائقہ چکھ کے تم نے کفر کیا, تو اب چکھو کس چیز کو, دنیا میں تم نے ایمان کا مٹھاس ایمان کے بعد کفر کیا تو اب آخرت میں عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ جو تم کفر کرتے تھے. اور جن کے چہرے روشن ہوں گے پھر وہ ففی رحمت اللہ, وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے. اور اللہ کی رحمت جنت کو بھی کہا گیا ہے. تو سبحان اللہ, مین فوکس جب اس کا رکھ کے ہم کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ جس کی نیت جیسی ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ عمل بھی ہوتا ہے اور ریزلٹ بھی پھر اسی کے اکارڈنگ ملتا ہے نا. یس آمین. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین. اور اللہ تعالی ظلم نہیں کرتا کسی پر بھی. کیوں کیوں؟ بیکاز آیا 109 کیا کہہ رہی ہے؟ کیونکہ کل کے کل آسمان اور زمین تو اللہ ہی کے لیے ہیں, اسی کی تو ملکیت ہے یہ سب. وہ کسی پر ظلم کر کے کیا کرے گا؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اسی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے. اور پھر ہم نے حسین ترین آیت پڑھی, آیا 110, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ, تم ہو بہترین امت. اور ان کے کام ہم نے کیا کیا دیکھے, ان کے کام ہم نے کیا کیا دیکھے بہترین امت کے؟ یس یس بالکل, فار دا انٹائر اما. کیا میسج ہے, کیا میسج ہے, واٹ از دا میسج فار انٹائر اما؟ نیکی کی طرف نکلے, لوگوں کی مدد کریں, انسانوں کے فائدے کے بنے. بالکل, صرف اپنے آپ میں مت جئیں, صرف اپنی ہی فکر نہیں کریں, دوسروں کے کام آئیں. جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان کو دوسروں کے فائدے میں استعمال کریں, دوسروں کا فائدہ کرنے والے بنیں. یس, اللہ کا میسج دیں, نیکی کی طرف بلائیں, امر کا حکم دیں, منکر سے منع کریں. ٹھیک ہے, اور یہ سب کام کیوں کرنے ہیں؟ بیکاز تؤمنون باللہ, کیونکہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ, اس لیے اللہ کا حکم مانیں گے. یس بالکل. اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ صرف ایمان والوں کے لیے نہیں ہے یہ سب. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ, اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں, لے آتے یا لے آئیں, لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ, تو ان کے لیے یہ ایمان لانا ان کے حق میں بہتر ہوگا. یس, سو منہم المؤمنون و اکثرہم الفاسقون, ان میں سے بھی کچھ کے دل پہ اثر کر جاتی ہے بات تو وہ ایمان لے آتے ہیں, لیکن اکثر ان میں سے فسق میں ہی پڑے رہتے ہیں. یس, انشاءاللہ نبی کے کام کو کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا جو مشن تھا اس کو آگے بڑھانا ہے. اب نبی تو نہیں رہے اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, تو اب کون اس میسج کو پہنچائے گا؟ یہ امت مسلمہ, ہم جیسے لوگ, ہم اس کی تعلیم لے کے اس کو آگے پھیلائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, نیتیں کریں اور اللہ تعالی ہماری نیتوں کو پورا کرے. اور اس دن کے جب سب اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روشن چہرے والوں میں شامل فرمائے اور اپنی رحمت میں رکھے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں اور نیا لیسن انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے وتھ تجوید اینڈ ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے, بارک اللہ لک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن, نئی شان نئی آن, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان, اللہ اللہ کی برہان. يا عباد الرحمن, يا عباد الرحمن, قهاري وغفاري قدوسي جبروت, قدوسي جبروت,
یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. اللہ اللہ کی برہان یا عباد الرحمن یا عباد الرحمن. ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی اے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں. ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی اے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. اللہ اللہ کی برہان یا عباد الرحمن یا عباد الرحمن. قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان. قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان. جس سے جگر لالم ٹھنڈک ہو وہ شبنم ٹھنڈک ہو وہ شبنم. دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. اللہ اللہ کی برہان یا عباد الرحمن یا عباد الرحمن. فطرت کے سرود ازلی اس کے شب روز آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان. فطرت کے سرود ازلی اس کے شب و روز آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان. بنتے ہیں میری کارگہ فکر میں انجم فکر میں انجم. لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان. اللہ اللہ کی برہان یا عباد الرحمن یا عباد الرحمن یا عباد الرحمن یا عباد الرحمن.
شکران یا ربی شکران اہدیت قلبی شکران دردی شکران. شکران یا
شکران یا ربی شکران هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن.
شكرا يا رب
شكرا يا رب
يا منزل القرآن خالق الإنسان يا رب يا رحمن.
شكرا يا رب
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا ورد دربي شكرا. شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. شكرا يا رب
ولك صلاتي أسلم وفي السعادة أنعم. أظهر بأني مسلم.
شكرا
يا رب
شكرا يا رب
يا خالق الأرض
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ات نمبر 111-120 سورة عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
لن يدجوكم إلا أذى يقاتلوكم يولوكم الأدبار
وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار
ثم لا ينصرون
ثم لا ينصرون
ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا
ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا
أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس
أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس
وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله غضب من الله وضربت عليهم المسكنة
وضربت عليهم المسكنة
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله
بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق
وآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق
جی دوبارہ پڑھے گا بآیات اللہ سے
بآیات الله ويقتلون الأنبياء بغير
ذلك بما عصوا كانوا يعتدون
ذلك بما عصوا كانوا يعتدون
جی دوبارہ پڑھنا
ذلك بما عصوا كانوا يعتدون
ليسوا سواء
ليسوا سواء
من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله
من أهل الكتاب أمة قائمة
الله آناء الليل وهم يسجدون وينهون عن المنكر
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
ويسارعون في الخيرات الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه
پڑھیں گے اسے دوبارہ پڑھے گا شروع سے
وما يفعلوا من خير فلن يقبلوا
والله عليم بالمتقين كفروا لن تغني عنهم أموالهم
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم
ولا أولادهم من الله شيء يقون في هذه الحياة الدنيا
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا
كمثل ريح فيها صر أصابت
كمثل
أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت
أصابت حرث قوم ظلموا
وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون
وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون
ولكن أنفسهم هم يظلمون
ولكن أنفسهم يظلمون.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا
دیکھیں لا یا لونا کم خوابا لا با زبر افبا اس کو بھی لمبا کریں گے. دوبارہ پڑھے گا
بدت البغضاء من أفواههم
دیکھیں من افواہم واو زبر الفا حروف مدہ اس کو لمبا کریں گے. قد بدت البغضاء پہلے دال اس کے بعد تا سم اس کا تھا لیدر ملام. جی دوبارہ پڑھے گا
وما تخفي صدورهم أكبر
وما تخفي صدورهم أكبر
قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون
قد بينا
آپ سر قد بینا با کے اوپر بھی شادہ ہے نون کے اوپر بھی شادہ اس کا اکلے سے قد بیانا. دوبارہ پڑھتی ہوں
قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون
قد بینا
سے قد بیانا قد بینا پڑھیں گے با کے اوپر بھی شادہ نون کے اوپر بھی شادہ. دوبارہ پڑھے گا
قد بینا
يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا
وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا
وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ
وَإِذَا علیکم الانامل، نون کو ہم لمبا کریں گے، حمزہ کو نہیں لمبا کرنا، فٹا وام زبر پڑھوں، علیکم الانامل نہیں پڑھیں گے، سامنے لام جو آخر میں انامل اس کے اوپر وام زبر، اس کو بھی چھوٹا پڑھیں گے، اس کے لیے علیکم الانامل، صرف ہم ادھر نون کو لمبا کریں گے. میں دوبارہ پڑھتی ہوں، وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ
وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ
عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ
عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ
قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ
قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذات الصدور
إن الله عليم بذات الصدور
جی دوبارہ پڑھے گا
إن الله عليم بذات الصدور
إن تمسسكم حسنة تسؤهم تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر 47 آیت نمبر 111 سے 120 سورۃ آل عمران لیسن نمبر 47 آیت نمبر 111 to 120 لفظی ترجمہ دہرائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
لن یدروکم
ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچائیں گے تم کو
مگر ہلکی سی تکلیف
اور اگر وہ لڑائی کریں گے تم سے
تو پھر لیں گے تم سے پیٹھے ثم ملا پھر نہیں
ینصرون ان کی مدد کی جائے گی ضریبت ڈال دی گئی
علیہم الذلہ
ان پر ذلت
اینما جہاں کہیں
سقفو وہ پائے گئے
الا مگر
بحبلن
ساتھ پناہ کے
من اللہ
من اللہ
اللہ سے
اللہ سے
وحبل من الناس
وحبل من الناس
اور کسی عہد و پیمان کے لوگوں سے
اور کسی عہد و پیمان کے لوگوں سے
وباؤ
وباؤ
اور وہ لوٹے
اور وہ لوٹے
بغضبن
بغضبن
سات غضب کے من اللہ
اللہ
سے ودوریبت اور چمٹا دی گئی علیہم المسکنہ ان پر ناداری ذالک یہ بینہم اس لیے کہ وہ کانو تھے یکفرون وہ انکار کرتے بآیات اللہ
اللہ
کی آیتوں کا ویقتلون الانبیاء اور وہ قتل کرتے پیغمبروں کو بغیر حق ناحق ذالک یہ بما اس لیے
کہ
اصب انہوں نے نافرمانی کی وکانو یعتدون اور وہ تھے حد سے بڑھتے لیسو سواء
نہیں ہے سب برابر
من اہل الکتابی
اہل
کتاب میں سے امتن ایک گروہ ہے قائمتن قائم ہے یتلون آیات اللہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کی آناء اللیل رات کے وقت وہم یسجدون اور وہ سجدے کرتے ہیں یؤمنون باللہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ویأمرون اور وہ حکم کرتے ہیں بالمعروفی اچھے کاموں کا وینہونا اور وہ منع کرتے ہیں عن المنکر
بری
باتوں سے
ویسارعون
اور وہ دوڑتے ہیں فی الخیرات
نیک
کاموں
کی طرف
وأولئک اور یہی لوگ ہیں من الصالحین نیک لوگوں میں سے وما یفعلوا اور جو وہ کریں گے من خیر کوئی بھی نیکی فلن یکفروا بس ہرگز نہیں ناقدری کی جائے گی اس کی واللہ اور اللہ تعالی علیم خوب جانتا ہے بالمتقین
پرہیزگاروں
کو ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے لن تغنی عنہم ہرگز نہ کام آئیں گے ان کے اموالہم ان کے مال ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادیں من اللہ شیئن
اللہ
کے مقابلے میں کچھ وأولئک اور یہی لوگ ہیں اصحاب النار اہل دوزخ
ہم
فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں مثل ما ينفقون اس کی مثال جو وہ خرچ کرتے ہیں فی ہذہ الحیات الدنیا
اس دنیا کی زندگی میں
کمثل ریح جیسی مثال ہوا کی،
جیسی مثال ہوا کی،
فیہا
سرن،
جس میں سخت سردی ہو،
جس میں سخت سردی ہو،
اصابت
پہنچے،
ہر سا قوم،
ایسی قوم کی کھیتی کو،
ظلمو
جنہوں نے ظلم کیا،
انفسہم
اپنے نفسوں پر،
فاہلکتہو
پھر وہ تباہ کر دے اس کو،
وما ظلمہم
اللہ
اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے،
ولیکن
انفسہم
اور لیکن خود اپنے اوپر،
یسلمون
وہ ظلم کرتے ہیں،
یا ایھا الذین آمنوا
اے لوگو
جو ایمان لائے ہو،
لا تتخذو
نہ تم بناؤ،
بطانتم
راستان،
من دونکم
اپنے سوائے سے،
یعنی
اپنے لوگوں کے سوا دوسروں کو راستان نہ بناؤ، لا یعلونکم نہیں وہ کوتاہی کرتے تمہاری، خبالن
خرابی میں،
ودو وہ چاہتے ہیں،
ما عنتم
کہ تکلیف پہنچے تم کو، قد بددت البغضاء تحقیق ظاہر ہو چکی دشمنی، من افواہہم
ان کے منہوں سے،
وما تخفی
اور جو کچھ چھپاتے ہیں،
صدورہم
ان کے سینے،
اکبر کہیں زیادہ ہے،
قد بینا
تحقیق ہم نے بیان کر دی، لکم الآیاتی
تم سے آیتیں،
ان کنتم تعقلون
اگر ہو تم عقل رکھتے،
ہا انتم
سن لو تم،
اولائی
سب لوگ،
تحبونہم
دوستی رکھتے ہو ان سے،
ولا یحبونکم
اور نہیں وہ دوستی رکھتے تم سے،
وتؤمنون
اور تم ایمان رکھتے ہو،
بالکتاب کلیہ
ساری کتابوں پر،
وَإِذَا
اور جب،
لَقُوكُمْ
وہ ملتے ہیں تم سے،
قَالُوا
کہتے ہیں،
آمَنَّا
ایمان لائے ہم،
وَإِذَا خَلَوْا
اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں،
عَدُّوا
کاٹ کھاتے ہیں،
عَلَيْكُمْ
تم پر،
الْأَنَامِلَ
انگلیاں،
من الغیظی
غصے سے،
قل کہہ دیجئے،
موتو
مر جاؤ،
بغیظکم
اپنے غصے میں،
ان اللہ
بے شک اللہ تعالی،
علیم
خوب واقف ہے،
بذات الصدور
دلوں کی باتوں سے،
ان تمسسکم
اگر حاصل ہو تم کو،
حسنتن
آسودگی،
تسوہم
تو بری لگتی ہے ان کو،
وائن تصبکم
اور اگر پہنچے تم کو،
سیئتن
برائی،
یفرحو
بها
تو خوش ہوتے ہیں اس سے،
وائن تصبیرو
اور اگر تم صبر کرو،
وتتقو
اور پرہیزگاری کرو،
پرہیزگاری کرو.
لا یدرکم
لا یدرکم
نہیں نقصان پہنچائے گا تم کو.
نہیں نقصان پہنچائے گا تم کو.
کئی دہم
کئی دہم
ان کا فریب
ان کا فریب
شیئن
شیئن
کچھ بھی
کچھ بھی.
ان اللہ
ان اللہ
بے شک اللہ تعالیٰ
بے شک اللہ تعالیٰ
بیما
بیما
اس پر جو
اس پر جو
یا ملونا
یا ملونا
وہ کرتے ہیں
وہ کرتے ہیں.
محیطم احاطہ کیے ہوئے ہیں
احاطہ کیے ہوئے ہیں.
الحمدللہ یہاں پہ ہوا. تلاوت سنیں گے.
لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
تفسير دیکھیں گے ان آیات کی آیت نمبر 111 سے. لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، وہ ہرگز آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے سوائے کچھ ستانے کے، اور اگر وہ آپ سے لڑائی کریں گے تو پیٹ پھیر کر چلے جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ یہاں سے سبق کا آغاز ہے، لیکن اس ٹاپک کا تعلق پچھلے ٹاپک سے ہے جو ہم کئی آیات سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ یہود بھی رہتے تھے، دونوں کے آپس میں تعلقات اسلام سے پہلے سے تھے، پھر کچھ لوگ اسلام کی طرف آ گئے تو ظاہری طور پر تو دوستیاں قائم رہیں، کیونکہ ایمان ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بھی محبت ہی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اسلام کی دعوت کاٹنے والی نہیں ہے، اسلام جوڑنے والا دین ہے، لوگوں کو کاٹنے کے بجائے ان کو جوڑو۔ لیکن یہود کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے ایک خاص حسد تھا، اور خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ناطے سے، تو کچھ ایسے حالات پیش آ جاتے کہ جس میں بظاہر دوستیوں کی بات ہوتی لیکن اندر سے جس طرح کہہ لیجئے کہ جڑیں کاٹنے والا انداز ہوتا۔ تو اس مضمون کو یہاں سے آیت نمبر 111 سے لے کر 120 تک اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت لفظوں میں قرآن پاک میں پیش کیا۔ یہ بات اس لیے رکھی کہ بعض دفعہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے بعض لوگ جو ہیں وہ نیگیٹو سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، وہ تو اتنے اچھے ہیں بےچارے، وہ تو کچھ کہتے ہی نہیں، اور وہ تو اتنے نائس ہیں، وہ تو اسمائلی لوگ ہیں۔ آف کورس اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی کا اگر یہ مشاہدہ ہے تو وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، لیکن جس طرح ماں اور باپ جو ہیں وہ بچوں کو اچھے برے کا فرق بتاتے ہیں، اسی طرح سے اللہ کی ذات جس کے لیے کوئی مثال نہیں ہے وہ اب بندوں کو تکلیف میں مبتلا ہونے سے پہلے بتانے لگتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان جو آپ کو یہ کہہ دے کہ دیکھو سنبھل کے چلنا، آگے گھڑا ہے، احتیاط سے چلنا، اور ایک دوسرا ہے وہ کہے کہ اچھا دیکھتا ہوں ذرا کونے میں بیٹھ کے ابھی یہ گرے گا، نہ صرف یہ کہ یہ گرے گا تو میں اس کو دیکھوں گا بلکہ اس کا مذاق اڑاؤں گا، اور ایک تیسرا انسان ہو سکتا ہے جو یہ انتظار کرتا ہے کہ ابھی تو یہ گر لے لیکن جو ہی یہ گرے گا میں فوراً جا کے اس کو پکڑ کے اس کی نظروں میں بڑا بنوں گا، اور یہ پھر میرے احسان کے اندر آ جائے گا کہ اس نے مجھے بچایا تھا۔ آپ سوچیے ذرا آپ کو ان تینوں میں سے کون سا اچھا لگے گا؟ یقیناً پہلا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کا وہ بچانا یا وہ کہنا آپ کو اچھا نہ لگے، کہ آپ کہیں کہ دیکھو یہ ہر وقت ٹوکتے رہتے ہیں، یہ ہر وقت روکتے ہیں، جیسے بچپن میں یا جوانی کے آغاز میں اکثر بچوں کو ماں باپ کی روک ٹوک اچھی نہیں لگتی۔ اگر ہم بچوں کو یہ سکھا سکے نا کہ دیکھو ہم تمہیں گرنے سے پہلے بچا رہے ہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ تم گرو تو ہنسو، غلط کام کوئی کرے تو دوسرا اس کا مذاق اڑائے، یہ تو اور ہی بری بات ہے، یہ کردار سب سے برا ہے۔ اور جو تیسرا کردار ہے کہ اچھا ذرا دوسروں کی نظروں میں بڑا بننے کا، یہی کام ہے کہ یہ کسی مشکل میں گرے اور ہم پھر ان کو اس میں سے بچائیں تاکہ یہ ہمارے زیر دست رہے۔ یہ جو تیسرا کردار تھا نا، یہ عموماً یہود کا تھا، عموماً کل بھی تھا آج بھی یہی ہے، پہلے لڑواتے تھے پھر اس کے بعد ہتھیار لے کے آتے، کبھی ایڈ کے نام پہ مدد کرتے، اور مراد کیا تھی کہ لوگ ہمارے زیر دست رہیں، ہماری باتوں میں رہیں۔ تو اب اس تمہید کے ساتھ سنتے ہیں آیات کو، اور دل میں کوئی بھی ایسی بات اگر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ باتیں کیوں کہی، تو یاد رکھیے کہ جس ذات نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اسی نے یہود کو پیدا کیا، اور کبھی بھی کوئی ماں اپنے بچے کو برا نہیں کہتی الا یہ کہ کوئی بچہ خود اپنا برا ہونا ثابت کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غم نہ کرو، لن یضرکم الا اذی، یہ لوگ تمہارا برا نہیں کر سکتے۔ کون؟ یہود مدینہ، کل اور قیامت تک کے لیے ہر وہ انسان جو دل سے اسلام کو پنپتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہرگز تم کو تکلیف نہیں دیں گے، اور کم سے مراد عام طور پہ یہاں یہود مدینہ تھے، لیکن اب پوری دنیا کے مسلمان اللہ تعالیٰ ان کو ایک سبق سکھا رہے ہیں کہ غم نہ کرو، فکر نہ کرو، یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ضرر کا لفظ تو ہم جانتے ہی ہیں، نقصان دینے کے معنوں میں، یعنی اصل میں کوئی حقیقت میں کوئی نقصان تمہیں یہ نہیں دے سکیں گے، ہاں مگر کریں گے تو کیا، الا اذن، سوائے تھوڑا سا ستانے کے۔ لفظ اذن جو ہے عربی زبان میں کیسے استعمال ہوتا ہے، پہلے آپ ذرا سوچیں کہاں گزرا یہ لفظ۔ جی چلے، بونس آپ کے لیے کوشچن ہے، قرآن پاک میں یہ لفظ کہاں گزرا؟ جی آپ اجزا تھا وہ بھی تھا ٹھیک ہے اور آیت کا بتائیے کہاں گزرا کس طرح سے گزرا یسلونک عن المحیض کل ہوا اذن حیض کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہہ دیجئے یہ تکلیف ہے بالکل وہی لفظ ادھر آیا ہے تو وہاں آپ کو دو معنی بتائے گئے تھے اعضاء کا گندگی اور تکلیف درد تو یہاں اذن سے مراد ہے بالکل معمولی قسم کی باتیں دھمکیاں پیئر پریشر ستانا الزام لگانا تم پہ بہتان لگا سکتے ہیں الزام لگا سکتے ہیں تمہارے خلاف میڈیا سے خبریں چھاپ سکتے ہیں تمہاری باتوں کو اچھال سکتے ہیں راہ چلتے وہ تمہیں دیکھ کر ہنس سکتے ہیں تمہارے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں پروپیگنڈے کر سکتے ہیں لیکن یہ ساری باتیں تو زبان کی ہیں اصل حقیقت کیا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اگر کبھی تم سے لڑنا پڑ جائے قاتل یقاتل اسے یعنی جب کبھی ان کو میدان میں آ کے لڑنا پڑے گا تو اتنے بزدل ہیں اتنے کم حوصلے والے ہیں کہ یولوکم الادبار پیٹ موڑ لیں گے پیٹ موڑنے سے مراد یہ کہ میدان جنگ میں آ کے لڑ نہیں سکیں گے اور ہسٹری اس چیز کی شاہد ہے کہ یہود کبھی میدان جنگ میں آ کے نہیں لڑے کل آج بھی آج تو کہتے نا کہ جنگیں ہیں ہی ساری صرف ٹچ سسٹم کی اور ایک بوم گرا دو اور خود بوم پروف بلڈنگز میں بیٹھے رہو اور نختے بے گناہ شہریوں کو ختم کر دو لیکن وہ دور جبکہ لوگ کھلے میدانوں میں آمنے سامنے آ کے جنگ کرتے تھے لڑائی کرتے تھے اس وقت بھی یہ لوگ سامنے نہیں آتے تھے یہ ان کی ایک خاص بات ہے اور ایک چھوٹی سی چیز جو سائڈ پوائنٹ کہہ لے لیکن ان کے ناطے سے وہ سامنے آتا ہے ہر وہ انسان جو مال کی محبت دل میں رکھتا ہے نا وہ کبھی سامنے آ کے نہیں لڑ سکتا بخیل شخص سے اللہ تعالیٰ بہادری چھین لیتا ہے ان کے دل میں محبت ہی مال کی بخل بھرا ہوا تھا لہٰذا یہ باتیں تو بہت کرتے تھے دھمکیاں تو بہت دیتے تھے ہماری زبان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے تلوار تو چلا سکتے تھے لیکن اپنے ہاتھ سے تلوار چلانا یہ جیت گردے والوں کا کام ہوتا ہے یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا غم نہ کرو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ثم لا ينصرون اور پھر ان کی مدد بھی نہیں ہوگی تم دیکھو تمہارے ساتھ تو اللہ کی ذات ہے وہ تمہارے کام کر رہا ہے لیکن یہ پہلی بات ہے ہیں بھی بزدل دوسری بات ہے کہ اللہ ان کو مدد بھی نہیں دے گا اب دیکھیں کہ جو مدینہ میں رہنے والے یہود تھے نا بڑے اثر و رسوخ والے تھے نہ مال کی کمی تھی اور نہ سامان جنگ کی اور ان میں کچھ بڑے بڑے لوگ بھی تھے بہادر تھے مرحب کا نام سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا پھر اسی طرح کے کچھ اور نام بھی تھے انہوں نے اس کے باوجود کیا کیا ہوا تھا مدینہ شہر میں قلعے بنائے ہوئے تھے گڑھی بولتے تھے اس میں گھڑیاں یعنی اس کے اندر چھپ جاتے تھے اور دوسروں کو باہر رہنے دیتے تھے شروع سے ان لوگوں نے یہ کیا آج بھی دیکھ لیں جو شخص بہت بڑی بڑی بلڈنگز اور بہت زیادہ پیور سیکیورٹی کی چیزوں میں رہتے ہیں نا وہ اصل میں خوف زدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو نڈار نہتے ہوتے ہیں کچے گھروں میں اور کھلی زمین کے اوپر بھی پریشان نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے بڑے بڑے مستحکم تھے ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش اس وقت یہ لگتی تھی کہ جو مسلمان بیچارے مٹھی بھر نہ ان کے پاس بڑے گھر نہ ان کے پاس اسلحہ نہ کچھ یہ ان کو بھی مٹا کر ختم کر دے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ بظاہر حالات تو یہی لگ رہے ہیں ایک دفعہ مسل کے رکھ دیں گے جیسے جیسے آج کی لیٹسٹ بڑی بڑی قوتیں طاقتیں ان کے ملکوں اور ان کے انتظامات کو دیکھ لیں اور دوسری طرف مسلمانوں کے دیکھ لیں تو انسان کے دل میں خوف آنے لگتا ہے دیکھیں یہ انسان کی کمزوری ہے کہ جب وہ اپنے مخالف کو قوت میں طاقت میں بڑا ہوا دیکھتا ہے نا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ مجھے پکڑ لے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے غم نہ کرو یہ تم سے منہ پھیر جائیں گے اور تم سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور یہی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ مدنی دور میں یہود ایک بار بھی سامنے آ کے نہیں لڑے اگر آپ دیکھیں تو جنگیں جتنی بھی ہوئیں بدر سے لے کے تبوک تک بدر پہلی جنگ تھی آپ کی زندگی کی اور تبوک آخری جنگ تھی ان ساری جنگوں میں ایک موقع پہ بھی یہود آمنے سامنے نہیں آئے لیکن بڑی دلچسپ بات ہے کہ ان میں سے ہر جنگ کے اسباب یا اس کی بحث اس کی وجہ میں یہ لوگ شامل تھے
یہ ایک لمبی کہانی ہے جس کو ہم سیرت پڑھتے ہوئے انشاءاللہ موقع ملا تو تھوڑی سی ڈسکس کریں گے. یہ اچکاتے تھے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے سے جا کے مکہ والوں کو کہتے تھے اٹھو کیا کر رہے ہو, دیکھو چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں. غزوہ احد میں کیا ہوا, عبداللہ بن ابی کو عین وقت پہ پیچھے کر دیا گیا اور یہ اگلے ہی لیسن میں یہ بات آنے بھی والی ہے. بہرحال ہوا کیا کہ یہ سامنے نہ آئے. اب اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ دیکھو یہ تمہارے سامنے نہیں آئیں گے. تین قبائل تھے جو پیچھے سے ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں, بنو نذیر, بنو قینقاع اور بنو بولیے بنو قریظہ. تینوں کا انجام جو تھا یہی ہوا کہ لا ینصرون. بنو قریظہ کے مرد قتل کر دیے گئے تھے اور عورتیں اور بچے جو تھے وہ قیدی اور غلام بنا لیے گئے تھے تاکہ مسلمان پھر ان کی ٹیک کیئر کرے. بنو نذیر اپنے قلعوں سے نکال کر خیبر میں بھیج دیے گئے پہلے سے. پھر بنو قینقاع کے ساتھ بھی ایک معاملہ ہوا, یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مدینہ سے نکال دیے گئے. ذرا سوچے کتنی بڑی جیت ہو سکتی ہے آج بھی کسی مسلمان ملک کی کہ وہاں سے بچہ بچہ نکال دیا جائے, خاص سوچ رکھنے والوں کا. تو یہ کہاں نکال دیے گئے, خیبر. خیبر کی جگہ ایسی تھی جیسے بالکل عرب کی حد اور شام کے ادھر کے شروع کا علاقہ, لیکن صرف دو سال حضرت ابو بکر کا دور گزرا اور عمر فاروق کے دور میں یہ وہاں سے بھی نکال دیے گئے. پورا عرب ان سے پاک ہو گیا. یعنی آج بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو کیوں نہیں ملتے یہ لوگ وہاں, کیونکہ ثم لا ینصرون. تو ہمارے لیے اس میں عمل کی بات یہ ہے کہ ہمت کرنے کی بات ہے. مسلمان کسی کا برا نہیں چاہتا لیکن اپنا نقصان بھی نہیں ہونے دیتا. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کافروں کو نقصان دو لیکن یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ان کے نقصان سے بچا لو. تو فرمایا کہ تم ان کی باتوں سے غم نہ کرو. اور آپ سوچیں کہ نایات کو سن کر کتنا سکون ملتا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ دوسرے کی بہت بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ کے خوف زدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یا اس کے گھر والا کوئی کہہ رہا ہے غم نہ کرو, دیکھنا یہ دوسرے بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کیوں. وائے کیا مسلمان بہت اچھے بڑے پیارے لگتے ہیں اللہ کو اور یہود اچھے نہیں لگتے؟ نہیں, ہرگز نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا, مارتی گئی ان پر ذلت جہاں کہیں بھی یہ پائے گئے. ہاں مگر ذلت سے نکلنے کے دو راستے ہیں, اس سے اگلے حصے کو آپ پوائنٹس میں لکھ سکتے ہیں. اللہ کے بعد بحبل سے اوپر ایک ون لگا لیں. نمبر ایک کیا؟ نمبر ایک بحبل من اللہ, یہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں. یعنی یہود پر ذلت اور مسکنت پڑ چکی. یہی آیت پیچھے دو دفعہ سورت بقرہ میں ہم پڑھ چکے, ضربت علیہم الذلہ, ذلت آ گئی, پستی آ گئی, اللہ تعالیٰ نے ان کو لٹ ڈاؤن کر دیا, ان کے اوپر مشکلات آ گئی, یہ کچھ بھی کر نہیں سکے. سورت بقرہ کی آیت 61 میں اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کر چکے. لیکن اب یہاں تھوڑا سا اس کا اینگل ڈیفرنٹ ہے. پہلی بات کیا کہی گئی, ان پر ذلت آ گئی. اے نماز سکیف ہو, جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں گے. اور آج یہ کہ یہ مدینہ میں رہیں, یہ خیبر میں چلے جائیں, یہ ملک شام میں چلے جائیں, اللہ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے اوپر ہمیشہ مسکنت اور ذلت پڑتی ہی رہے گی, ان کو کبھی بھی چین نہیں ملے گا. ہاں مگر اس مسکنت یا اس ذلت سے نکلنے کی دو صورتیں آپ لوگ آیت پہ لکھیں گے تو پتہ چل جائے گا. نمبر ایک بحبل من اللہ, اللہ کی پناہ میں آ جائیں. پیچھے ہم بات تسمو بحبل اللہ جمیعاً میں بڑی ڈیٹیل سے دیکھ چکے. حبل پناہ کو بھی کہتے ہیں, پناہ میں آ جائیں, اللہ کی رحمت میں آ جائیں, اللہ کی پناہ میں آ جائیں. اس سے کیا مراد ہے؟ نمبر ایک یہ کہ مسلمان ہو جائیں, اللہ تعالیٰ سے اچھا تعلق قائم کریں, اسلام قبول کریں, اللہ تعالیٰ ان کو اس موقع دے دے گا اور یہ واپس اسی طرح سے اسی چیز کے اندر آ جائیں گے. یا پھر دوسری اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ کسی اسلامی ملک میں ضمنی کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیں. یہ پہلی صورت ہے. حبل من اللہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے پناہ. پہلا مطلب اس کا کیا ہے کہ مسلمان ہو کے لا الہ الا اللہ کے عہد کو نبھانے لگے تو اللہ تعالیٰ ان کو مسلمان کر دے گا اور یہ ان کی سارے حقوق محفوظ ہو جائیں گے. دوسری صورت ہے کہ نو پرابلم, ان کو اسلام نہیں چاہیے تو کسی مسلمان ملک کے ساتھ افیلیٹ ہو جائیں, یعنی ان کے اندر آ جائیں اور جزیہ دے کر انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ وہاں رہنا شروع کر دیں, نہ یہ کسی کو تکلیف دیں نہ کوئی دوسرا ان کو تکلیف دے. یہ ہے پہلی صورت. نمبر دو وہ کے بعد حبل جائے, اس کے اوپر نمبر ٹو لگا لیں, وہ حبل من الناس. دوسری صورت ہے کہ یا پھر لوگوں کی پناہ میں آ جائیں. لوگوں کی پناہ میں آنے کی کیا صورتیں ہیں؟ نمبر ایک کہ عام اسلامی مملکت میں تو یہ جزیہ دے کے نہیں رہ رہے تو کوئی دوسرے عام مسلمان ان کو پناہ دے دے, یعنی کوئی ادنا مسلمان ان ان کو پناہ دے دیں تو یہ وہ قبول کر لے. اور اس دور میں یہ رواج عام تھا, لوگ ایک دوسرے کی پناہ میں آتے تھے. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا تو آپ کو بھی ایک شخص پناہ کے لیے لے آیا. ایک موقع پہ ابو بکر صدیق نکلنے لگے تو ان میں سے کسی شخص کو بڑی شرم آئی کہ کوئی شخص ہماری وجہ سے شہر چھوڑ کے جا رہے, تو پناہ دی. تو پہلا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی پناہ میں آ جائے. اور یہ طریقہ کیا ہوتا تھا کہ ایسے وقتوں میں رواج کیا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر کسی کو اپنی پناہ میں لیتا تھا تو وہ حرم میں آ کے اعلان کر دیتا تھا کہ دیکھو فلاں شخص آج سے میری پناہ میں, اگر اس کو کسی نے ہاتھ لگایا تو میں اس سے نپٹوں گا. یہ ایسے جیسے آج کسی ملک میں آپ آ کے پناہ لے لیتے ہیں, کوئی سیاسی پناہ لے لیتے ہیں, کوئی اور بنیاد پہ لیتے ہیں. تو مراد یہ کہ کسی کی پناہ میں آ جائیں اور اس کے معاملے میں پھر دوسرا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. دوسرا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ دوسری نان مسلم حکومتوں کی پناہ میں آ جائیں. یعنی یا تو عام مسلمان ان کو پناہ دے دیں, جیسا کہ ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے, اور اسلامی مملکت کے حکمرانوں کو تاکید کر دی گئی کہ اگر کوئی مسلمان بھی ایسے لوگوں کو پناہ دے تو رد نہ کرو. نہیں تو دوسری صورت ہے کہ کوئی دوسری غیر مسلم حکومت, کوئی کرسچین, کوئی جیو, کوئی فلاں, کوئی فلاں حکومت ان کی پشت پناہی کر دے تو یہ بچیں گے, ورنہ اس کے علاوہ یہ نہیں بچ سکتے. اور آج دیکھیں کہ ان دونوں میں سے کون سی بات درست ہے, یہ دوسری. آج کے ریسنٹ یعنی فی زمانہ یہود کے پاس ذلت سے بچنے کا جو راستہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ یہ حبل من الناس ہیں, یا الناس کو بڑی سپر پاورز کر دیں. ساری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت دنیا گلوب کے اندر مسلمانوں کی آزاد کتنی ریاستیں موجود ہیں, الحمدللہ چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, اپنے ملک میں کچھ بھی ہو رہا ہے ان کے, لیکن دنیا نے ان کا وجود تسلیم کیا ہوا ہے. یو این او میں یا ادھر ادھر آپ دیکھیں کہ ان کا پورا ایک نام ہے. کرسچین کتنی زیادہ ریاستیں موجود ہیں, لیکن جیو ریاست پوری دنیا میں صرف ایک ہے, اور وہ کتنی ہے, آٹے میں چٹکی کا نمک. اور اس کے بھی پیچھے کس کی بیک ہے, دیکھا جائے تو اس وقت اسرائیل کی جو ریاست ہے وہ یورپ کی چھونی ہے. پیچھے یہ بڑی طاقتوں نے ان کو سہارا دیا ہوا ترکے میں, اور اگر وہ پیچھے سے سہارا چھٹے تو وہ پوری کی پوری گر جائے. یہ ہے حبل من الناس, کہ آج اگر انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے یہ بچے ہوئے, ورنہ یہ کبھی بھی نہیں بچ سکتے. اور نتیجہ کیا ہوا کہ وباؤ بغضب من اللہ, اور کمایا انہوں نے اللہ کا غضب, یعنی ان پر اللہ کے غضب ٹوٹے. اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہمیشہ اس کے غضب آتے ہیں. تیسری چیز ان پہ کیا ہوئی, وَدُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ, اور مار دی گئی ان پر مسکنت. دیکھیے دربا کا لفظ ہوتا ہے نا مارنا, ضرب کلیم جیسے ایک لفظ اردو میں ہم سنتے ہیں, اور دُرِبَتْ اسی سے مجہول ہے, کس نے ڈالی ہے یہ نہیں بتایا گیا, لیکن سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر یہ مشکلات ہیں. کیا ہوا کہ اللہ نے ان پہ ڈال دی مسکنت. کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ, اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک, یہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں. اللہ کی آیتوں کا کفر دو طرح سے ہوتا ہے. نمبر ایک, آیتوں کو ہی نہ ماننا, جیسے آج کا کوئی کافر نہ مانے کہ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے, نو پرابلم, یہ ہے ایک کفر. دوسرا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو اللہ کا کلام تو ماننا لیکن اس کے مطابق عمل نہ کرنا, اور اس کفر میں بعض دفعہ مسلمان بھی شامل ہو چکے ہوتے ہیں. یہود نے کن آیتوں کا کفر کیا تھا؟ حضرت موسیٰ سے لے کے عیسیٰ تک کے انبیاء کرام کے ذریعے سے جو بھی شریعت ان کو ملی تھی, جو باتیں ملی تھی, ان سب کو انہوں نے بدل دیا, معجزات کا انکار کیا, تورات کی آیتوں کو بدل دیا. یہ ساری باتیں یکفرون بآیات اللہ میں آ گئیں. دوسرا جرم, اگر آپ یہاں پہ اے بی سی ڈال لیں تو آپ کو آیت بڑی واضح ہوگی. وجہ کیا ہے؟ کسی قوم پہ اللہ کی طرف سے غضب یا مسکنت یا ذلت آنے کی وجوہات کیا ہیں؟ نمبر ایک, کانو یکفرون بھی آیات اللہ, اللہ کی آیتوں کا کفر. کل اگر یہود نے کیا تھا تو ان پہ یہ تین چیزیں ماری گئیں, پکڑی گئی, اور اگر آج کے مسلمان کریں گے تو بھی وہ نہیں بچیں گے. اگر یہود صرف لفظ یہودی کی وجہ سے نہیں بچے تو آج کے مسلمان صرف مسلمان کا لفظ استعمال کرنے سے کیسے بچیں گے؟ دوسری چیز, وہ یقتلون الانبیاء بغیر حق, نبیوں کا ناحق قتل. ان کی تاریخ انبیاء کے قتل سے بھری پڑی ہے, اور اس پہ شرمندہ ہونے کی بجائے یہ فخر کیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم کتنے بہادر ہیں, ہم کتنے عقل مند ہیں, اور کس طرح سے یہ کام کیا ہوا ہے. اور تیسری وجہ, ذالک بما عصوا, ان کی نافرمانیاں, ان کا ڈس اوبیڈینٹ ہونا.
جو کام ان کو کتابوں میں کہا جاتا تھا یہ نہیں مانتے تھے. اور چوتھا ان کا جرم کیا تھا؟ وَقَانُوا يَعْتَدُونَ, یہ حدوں سے نکلتے تھے, ٹرانسگریسرز تھے,
اپنی حد میں رہتے نہیں تھے. دنیا میں تو گاڑی کھڑی کرتے ہوئے اگر اپنی جگہ سے ذرا لائن پہ گاڑی کا ٹائر آ جائے تو ان کو 700 کا ٹکٹ مل سکتا تھا, لیکن اللہ کی حدوں میں ہمیشہ ہی باہر آنا چاہتے تھے. کیوں آتے ہیں؟ یہ بھی ایک تکبر ہوتا ہے. بس بڑے گلچھڑے اڑانے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ جان کے رولز توڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھنا ابھی ریڈ لائٹ ہے نا, میں گاڑی دوڑاتا ہوں, دیکھتا ہوں کون سا پولیس مین میرے پیچھے آتا ہے. یہ ایک جوش ہوتا ہے کبھی جوانی کا, کبھی دوسرے کو چڑھانے کا, کبھی کچھ. اب آپ دیکھیں اس آیت کو ہم نے خلاصے کے طور پہ دیکھا. میں ان کو دو چار جملوں میں اگر سمیٹوں, اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہود کو تین سزاؤں کی خبر دی ہے. نمبر ایک ذلت, نمبر دو غضب اللہ کا, اور تیسری چیز ہے مسکنت. پہلے ان تینوں کا فرق دیکھ لیتے ہیں کیونکہ پیچھے بھی یہ بات گزری تھی, لیکن یہاں ذلت مسکنت اور غضب کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے بہترین الفاظ استعمال کیے ہیں موقع کی مناسبت سے. تو آپ دیکھیے کہ ذلت کس کو کہتے ہیں. عربی زبان میں کسی کے دل شکستہ ہونے, افسردہ دل ہونے, یعنی دل اداس ہونا اس حد تک کہ وہ اپنے آپ کو بالکل بے بس سمجھے اور کمزور سمجھے اور اس کی عزت نفس دم توڑ دے اور وہ دولت کی کثرت کے باوجود اپنے آپ کو فقیر سمجھنے لگے اور غلبہ اور اقتدار یعنی جاہ اور منصب کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو حقیر سمجھے, تو اس حالت کو عربی میں مسکنت کہتے ہیں. المسکنت حالت للشخص, اس میں یہ ساری باتیں آئیں گی کہ جس شخص کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں, یعنی ملا ہوا سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود روتا ہی ہے, کھانا ہے پھر بھی فقیر ہے, جاہو منصب ہے پھر بھی حقیر سمجھ رہا ہے, عزت نفس ختم ہو گئی, ایسا شخص پھر مسکین کہلاتا ہے. اور اس کے برعکس اب دوسرا لفظ ہے ذلت. یہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی جابر کسی کی دولت کو چھین لے اور اسے ذلیل اور رسوا کر دے تو اسے ذلت کہتے ہیں. دیکھیے گا دونوں لفظوں کو ساتھ ملائیں تو پتہ کیا چلا کہ اللہ نے یہود کے گناہوں کی وجہ سے ان کو دو قسم کی سزائیں دی. ایک تو ان کو عزت نفس سے محروم کر دیا, ان کے کروڑ پتی ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ ایک ایک پائی کے لیے جان دے دیتے ہیں, اتنی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ لوگ ہمیں کہتے کیا ہوں گے. ہمارے ایک حملے سے ہزاروں کی جان چلی جاتی ہے تو لوگ ہمیں کیا کہتے ہوں گے. یعنی آپ دیکھیے کہ جب بندہ اپنی نظروں میں ختم ہو جاتا ہے نا, جب اس کی عزت نفس ختم ہوتی ہے تو وہ دوسروں پہ زیادتی کرنے سے نہیں چوکتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ خراب ہوتے ہیں. کبھی کبھی لوگ اس طرح کی بڑی دل شکن قسم کی ای میلز بھیج دیتے ہیں, خون میں لت پت پڑے ہوئے بچے, کہیں گولیاں, کہیں گن پوائنٹ پہ بچے ہیں, کہ اسکولوں کے باہر. تو میں اس کو دیکھتے ہوئے صرف یہ سوچتی ہوں کہ یہ ای میلز کیا صرف ہمیں آتی ہیں یا یہ خبروں میں یا فلاں بڑے بڑے چینلز پہ آتی ہیں؟ کیا یہ خبریں وہ نہیں دیکھتے یا سنتے جن کے ہاتھوں سے یہ ظلم اگر سچ ہے ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھتے؟ دیکھتے ہوں گے نا. کیا چیز ہے جو بندے کو ڈٹائی کے ساتھ جرم کرنے پہ مجبور کرتی ہے کہ اس کے اندر سے عزت نفس ختم ہو گئی, گناہ کی جھجک ختم ہو گئی؟ تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. انسان کسی کے اوپر ظلم کرے, زیادتی کرے اور گلٹ محسوس کرے نا, یہ اس کی انسانیت ہے. لیکن جب ایک بندہ ظلم زیادتی کر کے اس کے باوجود برا نہ بنے بلکہ ہنسے, بعض دفعہ آپ دیکھیے صفاق قسم کے ڈاکو یا قاتل جو ہوتے ہیں وہ قتل کر کے ہنستے. عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ مرنے والوں کی کھوپڑیوں کے اندر شراب پیتے تھے, پہلے قتل کرتے تھے, مسلح کرتے تھے, پھر ان کے جسموں کو کاٹتے, پھر ان کی کھوپڑیوں کے اندر شراب پیش کرتے تھے. اور ایسی چیزیں آپ کو یہود کی تاریخ میں بھی ملتی ہیں. پیالے جو تھے یہ سر کی کھوپڑیوں کے بنا کے پیتے تھے, اس کو ایز اے یوٹینسلز یوز کرتے تھے برتنوں کے طور پہ. یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندے کے دل میں اپنی بالکل ہی عزت نہ رہے. ہماری زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈھیٹ ہونا. سنا گا؟ کہتے ہیں بچوں کو بار بار نہ کرو ورنہ اب یہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، اب یہ ڈھیٹ ہو گیا، اب یہ نہیں سنتا. وہ جان کے جس بات سے ماں کہے گی، منع کرے گی، وہ کام کرے گا. تو یہاں آج ہمیں پتہ چلا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے کہ غلط کام کر کے بھی اپنے آپ کو دوسری طرف نہیں لاتے، عزت نفس ختم ہو گئی، مال کی محبت میں اتنے چور ہو گئے کہ دوسروں کی طرف، یعنی ان کو مزید مال کمانے کے لیے، لینے کے لیے دیکھنا، یہ بھی ان کو برا نہیں لگتا. اور دوسری بات آپ دیکھیے کہ کوئی دوسرا ان کو ذلیل اور رسوا کر دے، اور آپ یہاں دیکھیں کہ یہ دونوں باتیں ان کے دور میں ہو چکی. ہم پیچھے دیکھ چکے سورۃ بقرہ میں بہت تفصیل سے، لیکن اگر خلاصہ کر کے دیکھ لیں، بنی اسرائیل کا بہترین دور وہ تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان کا دور تھا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے، اگر آپ کے اوپر ٹو مچ نہ ہو تو میں جلدی جلدی بولوں گی، نہ لکھ سکے لیکن آپ کو انشاءاللہ ایک نہ ایک موقع آئے گا کہ آپ کو بھی اسی طرح تاریخ ان کی یاد ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کا دور جو تھا وہ آپ سن چکے، پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے. بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا گیا، مصر سے نکلے تو وادی تیمے آ گئے، فرعون ڈوب گیا. ان کو کہا گیا کہ چلو امالکہ نام کی قوم پہ حملہ کرتے ہیں اور تمہیں ملک مل جائے گا. اللہ نے پہلے لکھ دیا تھا، کتب لکھ دیا کہ یہ جگہ تمہیں ملے گی، فتح ہوگی، لیکن ان کے دل مردہ ہو چکے تھے. غلامی میں قوموں کا ضمیر بدل جاتا ہے. انہوں نے جہاد کا انکار کیا، سزا میں 40 سال تک وادی تیم میں رکھے گئے. یہ بھی ان پہ مسکنت تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک ذلت تھی نا. دشمن کے ملک سے آپ نکل چکے ہیں، اپنا ملک آپ لے نہیں رہے اور آپ راستے میں دھکے کھا رہے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی ایئرپورٹس پہ دھکے کھاتا رہے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، لیکن اللہ نے ان کو یہ سزا دی. پھر اس کے بعد یوشع بن نون آئے، اور ہوتے ہوتے جب ان کے اندر تھوڑا سا اچھا آیا جذبہ، تو یوشع بن نون کے تحت دوبارہ یہ ملک شام میں آ گئے. پہلی دفعہ بیت المقدس ان کے ہاتھوں سے فتح ہوا، اب تھوڑی ان کو سمجھ آئی، ریوائیول ہوا ان کے دین کا. اس کے بعد پھر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام آئے. یہ دور ان کی ہسٹری کا گولڈن ایرا کہلاتا ہے. اگر آپ جیوش ہسٹری کو کھول کے دیکھیں ان کی بکس میں، تو گولڈن ایرا کون سا ہے؟ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا. تقریباً 100 سال تک یہ دور رہا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ دوبارہ وہی کام. جب قوموں کی روش بدل جاتی ہے نا، تو ان کی قسمت بدل جاتی ہے. پھر زوال آیا. وجہ کیا ہوئی؟ نافرمانی. اللہ نے 4 ان کی یہاں اس آیت پہ برائیاں بتائی ہیں، جس کی وجہ سے ان پہ اللہ کے غضب بھی ٹوٹے اور یہ سب کچھ آیا. قتل انبیاء، آیات کا کفر، نافرمانی اور زیادتیاں. نتیجہ کیا ہوا؟ کہ یہ دوبارہ وٹ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تقریباً 800 سال پہلے، یعنی 800 BC جو ہے، اس وقت ان کا حال یہ ہو چکا تھا کہ یہ ایک قوم 2 قوموں میں بٹ چکی تھی، ایک شمالی اور ایک جنوبی ریاست بن چکی تھی. اور پھر آپس میں ان کی اتنی سخت لڑائی ہوئی کہ جس کے اندر جو شمالی ان کی حصہ تھا وہ بالکل تباہ و برباد کر دیا گیا، جو جنوبی ریاست تھی اس کے اوپر بھی حملہ ہوا، ہیکل اور تورات تک اس کے اندر یعنی اس کی زد میں آئے. یعنی یہ تو بڑی لمبی کہانی ہے. پھر اور وقت تھوڑا گزرا، 200 BC، یعنی حضرت عیسیٰ کا دور قریب آ رہا ہے. تقریباً اس وقت میں ان کے اوپر کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا کہ پھر حملے ہوئے ان کے اوپر، حتیٰ کہ 600 BC میں بیبلینز جو تھے، بابل شہر جو ہے وہاں کا جو حکمران تھا، انہوں نے اس پہ حملہ کیا. اب اس میں تو بالکل نیست و نابود ہو گئے، ہیکل تباہ ہو گیا، تورات جلا دی گئی، اخلاقی زوال آ گیا. تقریباً 100 سال تک یہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی روشنی میں کہ دوری بتلیہم الذلہ اینما ثقفوا، در بدر کی ٹھوکرے کھاتے رہے. پھر اس کے بعد جب 100 سال کا عرصہ گزرا، حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے 100 سال فوت رہنے کے بعد اٹھائے گئے، وہ اٹھے. انہوں نے کچھ لوگوں کی مدد سے جو آج کی بائبل ہے یہ لکھی. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کی بائبل وہ بائبل نہیں ہے جو مان سے اتری تھی، یہ ان کی ہسٹری بک ہے، سیرت کہہ لیں یا ہسٹری لکھی. 40 لوگوں نے کہتے ان کی مدد کی، کسی کو ایک واقعہ یاد تھا وہ لکھا، دوسرا لکھا، اور ہوتے ہوتے پھر دوبارہ تھوڑا سا سنبھلے. ابھی سنبھلے نہیں تھے، واپس ہیکل مل گیا، فلسطین پہ آ گیا قبضہ. لیکن اس کے پھر 100 سال کے بعد سکندر اعظم، نام سنا ہوگا آپ لوگ نے، اس نے پھر حملہ کیا. اب یہ رومنز کے زیر تسلط آ گئے. رومنز کون سے؟ کرسچینز تھے. اور اس طرح انہوں نے ان کی مذہبی آزادی ختم کی، ان کے مذہب پر پابندی لگ گئی، ان کا مذہب نان پریچنگ مذہب بن گیا. یعنی جس کے بعد اب ان کو اجازت ہی نہیں رہی تھی کہ اپنے دین کی کوئی بات کریں. اور ہوتے ہوتے آپ دیکھیے کہ تب کا بیت المقدس ان کے ہاتھوں سے چھنا ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں کو مل گیا. اور یہ جو مدینہ میں آگے تھے یہ کیسے آگے تھے؟ کبھی آپ بیٹھ کے سوچئے گا. شام کہاں، مدینہ کہاں، یہ ان بادشاہوں کے حملوں کے بعد مائگریٹ کر دیے گئے، اپنے ملک میں جگہ نہیں. ان کے بڑوں نے بیٹھ کے سوچا بولو اب کدھر جائے، کہا کہ اچھا تورات کی آیتیں بتاتی ہیں کہ وہ وقت قریب ہے جب آخری نبی آئے گا اور اس میں لکھا ہوا ہے وہ عرب میں آئے گا، تو چلو پھر عرب میں جا کے رہتے ہیں. یہ اس امید پہ وہاں سے چل کے آئے تھے کہ جو ہی وہ نبی نکلے گا ہم فوراً اس کی حمایت کریں گے اور اس کے ساتھ مل کے دنیا پہ چاہ جائیں گے. لیکن جب وہ نبی آیا تو سائیکولوجیکل پرابلمس، نفسیاتی الجھنیں، یہ کیا ہے، یہ ہم میں سے نہیں، یہ تم میں سے نہیں. وہی لوگ جو کل تک منتظر تھے، جو باتیں کرنے والے تھے، مکہ والوں کو بتانے والے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے جبکہ ہمارا وہ نبی آ جائے گا، لیکن جب وہ آیا تو پھر انہی کے خلاف باتیں کرنے والے ہو گئے کہ نہیں یہ وہ نہیں اور یہ وہ نہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی قوم غلط کاموں میں پڑ جاتی ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اسی طرح کے معاملے کرتا ہے. ہم سب کے لیے یہ بات بہت زیادہ آئی اوپننگ ہونی چاہیے کہ آج اگر مسلمانوں کے ساتھ کوئی مشکلات ہیں، آپ ان تینوں لفظوں کو ذرا سامنے رکھ کے آج کے مسلمانوں پہ بھی ڈال کے دیکھ لیں کہ آج کا مسلمان ذلت اور مسکنت کی تصویر بنا ہوا دکھتا ہے، کیا اللہ کے غضب اور کسی ایسی چیز کا شکار دکھتا ہے، تو پھر سوچ لے کہ اس کی وجہ کیا ہے. جو کل قوم ایک قوم کی وجہ تھی وہی دوسرے قوم کی وجہ بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تم ان کے حال سے نصیحت لے لو، کیونکہ جب تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھو گے پھر بنے گا. یہاں یہ جو لفظ ہے نا کہ اللہ بھی حبل من اللہ، اللہ کی رسی پیچھے پڑ چکے نا، تو اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ حبل سے پہلے یا تسیموں کا لفظ محذوف ہے. یعنی آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ یا تسمو بحبل من اللہ، ان کے اس زوال سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے اور وہ کیا کہ یہ اللہ کی رسی کو پکڑ لے. گویا کہ پیچھے والی آیت ہی کہ اس میں تاکید آ گئی کہ جب قومیں اللہ کی دی ہوئی شریعت اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں سے دور ہونے لگتی ہیں تو پھر وہ کٹ پتلی بن جاتی ہیں، وہ دوسروں کے ہاتھوں میں یرغمال بن جاتے ہیں، وہ اپنے بھی نہیں رہتے اور ان کے نصیب میں صرف مسکنت اور ذلت اور ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں. تو پلٹنے کی دعوت دی جا رہی ہے. آج امت مسلمہ کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج اگر تم ذلت مسکنت اور غضب الہی سے نکلنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو، واتصموا بحبل اللہ، اللہ کی ہر رسی کو پکڑ لو. اور وہ کیا ہے اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کر چکے. آج بھی لوگ بڑے بڑے فورمز پہ باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسز رکھی جاتی ہیں، کیا کیا جائے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کی وجہ کیا ہے. میں ایک موقع پہ تھی تو وہاں بہت باتیں کر رہے تھے، پوری دنیا سے ڈفرینٹ قسم کے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے، کوئی سائنس کا تھا، کوئی فلاں کوئی فلاں، اور ہر بندے کو موقع دیا جا رہا تھا کہ آئیں ڈسکس کریں کہ آج مسلمانوں کی ترقی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے. تو ہر ایک نے اپنی فیلڈ کی بات کی. ایک نے کہا کہ مسلمان سائنس میں پیچھے ہیں، چونکہ سائنس میں پیچھے ہیں تو یہ دنیا میں اپنا نام نہیں بنا پا رہے اس لیے یہ کمزور ہے. ایک شخص آ گیا، اس نے میڈیا کو ریپرزینٹ کیا جی کہ یہ تو میڈیا میں پیچھے ہیں، چونکہ میڈیا نان مسلمز کے ہاتھ میں ان کا جو دل چاہتا ہے خبر پیش کر دیتے ہیں، اس لیے مسلمان پیچھے. اب آپ دیکھیں ہر بات پہ تالیاں کلپنگ، ویری گڈ، یہی پوائنٹ لگ رہا ہے. اور عقل کو ظاہر یہ باتیں لگتی ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا کسی نے کچھ، لیکن اس نقطے تک کوئی ہی پہنچ سکا ہوگا کہ وجہ کیا اس آیت میں لکھی ہوئی ہے کہ جب قومیں اللہ کی کتاب کو چھوڑتی. یعنی دو لفظوں کا جواب ہے اس کا، پورے دن کی تو ضرورت ہی نہیں تھی اس میں، صرف دو لفظوں کی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہا الکتابی ویدع بہا آخرین، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عزت دیتا ہے، اونچائی دیتا ہے، ویدع بہا آخرین، اور کچھ کو اسی کی وجہ سے گرا کے نیچے پھینکتا ہے. آج کل اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، ایک ہی راز ہے مسلمان کے پنپنے کا، نمبر ایک بحبل من اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اپنی اصلاح کریں، تقوی، اجتماعیت کی بات ہو، یعنی اجتماعی تقوی کی بات ہو، اور اس طریقے سے عبادات کے ذریعے اپنے آپ کو مضبوط کیا جائے کہ اللہ ان کی مدد کرے. اور دوسری چیز حبل من الناس، دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھے روابط رکھے جائیں، بین الاقوامی پالیسیز اچھی ہوں، فورن منسٹری بہترین لوگوں کے ساتھ ہو، مسلمان حکمت عملی کے ساتھ دوسری قوموں سے بات کرے. یہ نہیں کہ جو دل چاہا وہ کرنے لگ گئے اور جو دل چاہا وہ چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد محنت کریں، آگے بڑھیں، دنیا کی فیلڈ میں آئیں، سائنس میں جائیں، جہاں جائیں گے اللہ تعالیٰ کے وعدے بڑے سچے ہیں. اس نے تو کل بھی وعدے کیے تھے، آج بھی کر رہا ہے کہ جو قوم ایسا کرے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضرور عزت دے گا.
لن يمروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. جي إن شاء الله تفسیر ویل کنٹینیو ان شاء اللہ ٹمورو بزن اللہ. بٹ جو اسٹارٹ ہم نے کی الحمد للہ، اس میں جو کچھ ہم نے دیکھا اگین اگر بات ہم پیچھے والی آیات سے جوڑیں تو ایک کنیکشن ہے اس میں، رائٹ، کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو بہتر ہوتا ان کے لیے، ٹھیک ہے. اتنی ڈیٹیل ہمیں ان آیات میں پتہ چلی، سو واٹ آئی وانٹ یو ٹو ڈو ان شاء اللہ بجائے اس کے کہ اس وقت ہم اس کا ریکیپ کریں، دو تین چیزیں آپ اس میں سے نوٹ کیجئے، انشاءاللہ اس کا ریکیپ ہم اپنی باقی آیات کے ساتھ ملا کے اور پھر کریں گے، ٹھیک ہے. ایک تو آیا 111، ٹھیک ہے، جو ہم نے جہاں سے اسٹارٹ کی اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے لن یضروکم الا اذى، ٹھیک ہے، لن یضروکم الا اذى، اس میں جو بات ہو رہی ہے کہ ہرگز نہیں وہ نقصان دیں گے تم کو. تو یہ کون لوگ ہیں جو نقصان دیں گے اور تم کون لوگ ہو، ٹھیک ہے. ایک تو یہ دو چیزوں کو آپ نے مارک کرنا ہے. دوسرا پھر یہ بات ہوئی کہ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو وہ کون لوگ ہیں کہ جب جنگ کریں گے تو وہ پھیر لیں گے اپنی پیٹوں کو، ٹھیک ہے. اس آیت میں سے آپ کو یہ چیز کو بالکل کلیئر کرنا ہے اپنے مائنڈ کو کہ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے. پھر آیا 112 میں ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کہ ان پر پھر اسی کی کنٹینیوشن میں کہ ان پر ماری گئی ذلت این غضب اللہ کا این مسکنت اور یہ سب، پھر اس کی وجوہات کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور اس سے بچنے کی کیا چیزیں ہیں اور وجوہات کہ یہ سب ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا وہ سارے کے سارے ہمیشہ ایسے ہی تھے جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا تھا کہ منہم المؤمنون و اکثرہم الفاسقون، کہ اکثر فاسق ہوتے ہیں لیکن کچھ ان میں سے مومن بھی ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے کہ وہ جو باقی کے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ سب چیزوں کو اچھی طرح سے مارک کرنا ہے، نوٹس خوبصورت سے بنانے ہیں الگ الگ کر کے، اور جو بار بار بنی اسرائیل کی تاریخ دہرائی جاتی ہے تو اب یہ چیز بالکل کلیئر ہونی چاہیے ہم سب کے ذہنوں میں کہ کس طرح یہود کہاں سے شروع ہوئے تھے بنی اسرائیل اور کہاں سے کہاں کیا، ٹھیک ہے، کلیئر ہونا چاہیے تاکہ جب کبھی کہیں کی بات آئے تو ہم اس کو فوری فوری فالو کر رہے ہوں کہ اب یہ کس جگہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ ایوری ون از کلیئر آن دیٹ. سو باذن اللہ اس کو اپنی زندگی کل دوبارہ شروع کریں گے اور اس کو کنٹینیو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اور مزید ہمارے لیے ٹھیک. تو انشاءاللہ آج کے لیے ہم اپنی کلاس کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.